أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعتيك والخير بيديك والرغباء والعمل لبيك ذا المعالج لبيك ذا الفواصل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جی پیاری پیاری سسٹرز اہل القرآن الحمدللہ کیا حال آپ سب کا الحمدللہ رب العالمین وائس لو ہے جس منٹ ہاں جی آپ بتائیے گا کیسی آواز ہے وائس اوکے اسٹل لو ہے اسٹل لو ہے میرا خیال ہے میں نے اپنے سے کافی اوپر کر دی ہے چلیے انشاءاللہ میرا خیال اب ٹھیک ہوگی اگر آپ کا ہے تو پھر تھوڑا سا اپنا والیوم کر لیں الحمدللہ رب العالمین آج ماشاءاللہ دیکھیں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام سننے کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں ہے نا اور یہ کتنی پیاری محفل ہے یہ بھی محفل ہے نا یہ جتنے سارے لوگ نظر آ رہے ہیں سمجھے ہم ایک روم میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کی نظر میں ہم ایک روم میں ہیں نا اور ہمارے اوپر بھی سکینت ہے انشاءاللہ اور ہم پورے فوکس ہو کے سنتے ہیں رائٹ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھتے دیکھتے چار پارے ہو گئے اور پتہ بھی نہیں چلنا اور آخر لگنا کہ اتنی جلدی ختم ہو گیا مجھے تو ابھی سے لگنا شروع ہو گیا کہ اتنی جلدی ختم ہو گیا اور چار پارے الحمدللہ چلے کوئکلی کیونکہ آج پانچواں پارا شروع ہونے تو جہاں کے کنیکشن ہو جائے کہ ہم نے پچھلے پارے میں کیا پڑھا تھا تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں ہم نے کیا پڑھا تھا رائٹ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما آمین اللہم فتحنا فی الدین یا اللہ ہمیں واقعی دین کی صحیح سمجھ عطا فرما کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں تھوڑے سے وقت میں بہت سارا سمجھ سکیں فورتھ پارا ہم نے سٹارٹ کیا الحمدللہ پہلی آیت ہم نے جب سٹارٹ کی اس میں کس چیز کا حکم دیا تھا کہ ہم اللہ کی محبت پا ہی نہیں سکتے کیا کریں گے کہ اللہ کی محبت نہیں ملے گی اللہ کی محبت پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے چھوٹی سی بات اتنی سٹرونگ آیت اور اس سے ساتھ ہی سٹارٹ تھا تو جی جلدی جلدی کریں گے تو تھوڑا سا ہم جلدی کوئکلی کر لیں گے ورنہ پھر ایک ہی آیت میں بیٹھے رہیں گے اپنی اس کی راہ میں لے اپنی پسندیدہ چیز ہوگا لیکن فیورٹ اوکے ٹھیک ہے اپنی فیورٹ چیز اس کی راہ میں دیں دیر سب تھی اپنی دیکھیے ہمیں بعض دے دیتے ہیں فیورٹ چیز نہیں دیتے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کلیہ بتا دیا کہ مجھ سے محبت کرتا ہوں, میری محبت چاہیے, تو اپنی پسندیدہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رستے میں دے دو, چلیں ٹھیک ہے. اور دوسری بات, اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا, نیکسٹ کیا تھا, اس میں ہمیں بتایا گیا کہ کس کی ملت کی پیروی کریں, ہم کس کی ملت کی پیروی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پسندیدہ قرار دیا. جی الحمدللہ. چلیے بتائیے مجھے کس کی پیروی, کس کو فالو کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو, گڈ, ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا. پھر اس کے بعد بتائیں کہ سب سے پہلا جو گھر تعمیر ہوا وہ کون سا ہے, کیونکہ جیوز کہتے تھے نا بیت المقدس ہے, سب سے پہلا گھر جو تعمیر ہوا وہ کون سا ہے, خانہ کعبہ. خانہ کعبہ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تین خصوصیت بیان کی نا, کہ کیوں یہ نمبر ایک, پہلی تو آپ کو بتا دی کہ سب سے پہلا گھر ہے, دوسرے کیا تھا, دوسرا اس میں آیات بینات روشن نشانیاں ہیں, کون سی تھیں, مقام ابراہیم, زمزم, حتیم. تیسری کیا اہم بات تھی اس میں, امن, جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا. ویری گڈ ویری گڈ, ٹھیک ہے. اچھا پھر ہر چیز کی فرضیت اور شرائط بھی بیان کی گئی الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں خاص حکم مسلمانوں کو دیا, کیا حکم دیا تھا, اور یہ آیت آپ نے ہائی لائٹ بھی کی ہوگی کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں. اللہ سے ڈرنے سے کیا مراد تھی, کیسے ڈرتے رہیں, ڈرتے تو ہمیں, آیت 102 ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسلمان اللہ سے ڈرے اور اس وقت تک ڈرتے رہیں کہ تم مرو تو مسلمان ہی ہو. تو کیا مراد سمجھ آتی ہے, کیا اس میں ریزنگ ہے, ڈرو اللہ سے, جی ڈرو اللہ سے, ہم تو ڈرتے ہیں, ہم سب کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں, تو اس سے مراد کیا تھی, برائی سے بچتے ہوئے نیک کام کرنے ہیں. ویری گڈ ویری گڈ, کہ زندگی جو ہے اس طرح گزارنی ہے, کوئی لمحہ, ایک لمحہ بھی ایسا نہ ہو جو اللہ کی نافرمانی میں گزرے, کیونکہ موت کا تو پتہ ہی نہیں ہے, جب موت آئے تو ہم اللہ کے فرما بردار بندے ہوں, رائٹ, دیٹس دی ریزن الحمدللہ. پھر اسے نیکسٹ, اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں کس چیز سے ممانعت کی ہے, جی کس چیز سے ممانعت کی گئی ہے, اس سے پہلے چلے میں اس کو یوں کہہ لیتی ہوں, ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت وسط قرار دیا, امت وسط کو کیا فریضہ دیا گیا, امت وسط کو کیا فریضہ دیا گیا تھا, امر بالمعروف نہی عن المنکر کا ہے نا, امر بالمعروف, جی پہنچانا ہے پیغام پہنچانا ہے, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ دیا گیا تھا, رائٹ. اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 118 آیت میں ایک خاص چیز سے منع کیا گیا, وہ بھی دیکھیں ذرا, 118 کو چیک کر کے بتا دیں یا ویسے اگلی سورس بنی یاد ہے وہ بھی بتا دیں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ کس چیز سے منع کیا ہے. آمن, یہی الزینا آمن, لا تتخذوا بطانۃ من دونکم, منافقین اور کفار سے قلبی دوستی, دلی دوستی سے منع کیا ہے. اس کی چار وجہ بتائی تھی نا, جی چار وجہ اسی ایک لائن میں ہی ہیں, چار وجہ کیا تھی, نمبر ایک, نمبر ون, وہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے, کوئی کوتاہی نہیں کریں گے تمہیں نقصان پہنچائیں گے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یعلونکم خبالا. نمبر دو, ودوا ما عنتم, دوسرا کیا کام کریں گے وہ آپ سے, کہ وہ دل سے چاہتے ہیں کہ تمہیں دین اور دنیا کے اعتبار سے مصیبت اور پریشانی ہو. اور تیسرا, ان کے چہروں اور ان کی باتوں سے ہی تمہارے لیے بغض اور عداوت نظر آتا ہے. اور چوتھی بات, ان کے دلوں میں بغض اور حسد پوشیدہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی بڑی سختی ہے کہ ایون وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چباتے ہیں, ہے نا, کتنی اسٹرانگ آیت ہے نا, کتنی اسٹرانگ آیت ہے, الحمدللہ. اچھا اس کے بعد غزوہ احد کا بیان کیا گیا, رائٹ, غزوہ احد کی حکمت بیان کی, شکست کی وجہ کیا بیان کی گئی, کیوں مسلمانوں کو اس میں وہ کامیابی نہیں ہوئی جو بدر میں ہوئی تھی. ریزن کیوں مسلمانوں کو اس میں کامیابی نہیں ہوئی تھی؟ بات نہیں مانی تھی, مال کی محبت تھی, ٹھیک ہے, اور لیسن کیا ملا؟ چلیے رسول کا حکم نہیں مانا, ٹھیک ہے, اس سے لیسن کیا ملا تھا؟ اینڈ ریزلٹ, اینڈ پروڈکٹ بتائیں کہ چلیں اب میرا خیال ہے ریڈی ہے, تو اتنا ہی ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ. اور اب ہم سورت نساء شروع کر چکے ہیں اور اس کا آپ کو پتا ہی ہے کہ کتنی خوبصورت سورت ہے, اور عورتوں کے حقوق کے بارے میں اسی کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ایک اور دن ہمیں اپنے اس کتاب کے لیے رکھا, اور مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے کہ ہم آج کے اس دن کا بہترین طریقے سے حق ادا کر سکیں. ذہنی اور روحانی ہر طرح سے تیار ہیں. مجھے آپ کو اس چیز کے لیے کوشش کرنی ہے کہ میں اور آپ آج کے ایک ایک لفظ کو اپنے دل پر لیں. آپ دیکھیں کہ جب تک آپ ذہنی طور پہ پہلے سے آ کے تیار نہیں بیٹھے ہوں گے نا, کہ دوسروں کی بھی توجہ کا ہوتا ہے, تو ہم بغیر ایک منٹ کے ڈیلے کے شروع کرتے ہیں. ہمارے آن لائن ساتھی بتائیں گے کہ ان کے لیے آواز کیسی ہے. کل ٹاک روم پہ آواز ٹھیک ہے آپ کے لیے؟ آج کہیں کچھ تو نہیں لگا ہوا, الحمدللہ. چلیے جزاک اللہ خیر, آئیے شروع کرتے ہیں. ایک چیز آپ کو پچھلے پارے کی تھوڑی سی اس پہ نظر دے کر پہلے اگلا پارا شروع کریں گے, اور بس خواہش یہ ہے کہ جو ساتھیاں باہر ہیں وہ سب سے اگلی روز میں بیٹھیں, اور اس کے بعد جو آئیں گے وہ پیچھے بیٹھیں گے. اوپر بیٹھیں نیچے, لیکن فرنٹ روز کو فل اپ کیجئے, کیونکہ مجھے بہت زیادہ پھر اس سے ڈسٹریکشن ہوتی ہے جب ساتھی بیچ میں آتے ہیں تو. ٹھیک ہے, چلیے جزاک اللہ خیر وحسن الجزا, شروع کرتے ہیں. دل سے اس بلا پڑھیں. میں یہ جو خطبہ پڑھ رہی ہوتی ہوں نا, اس وقت آپ بھی اپنے دل کو ذہنی طور پہ تیار کیا کریں کہ میں ایک بہت بڑی چیز سننے کے لیے تیار ہو رہی ہوں. اور بالکل اس وقت وہ کیفیت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کر 40 راتوں کے لیے دنیا کے باقی معاملات سے آزاد کروایا گیا تھا. تو قرآن سننے سے پہلے اگر میں اور آپ ذہنی, جسمانی, روحانی, قلبی طور پر تیار نہیں ہوں گے تو یاد رکھیے کہ ہم اس کا بہترین فائدہ نہیں لیں گے. باہر سے ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ جو لوگ گلی سے آ رہے ہوتے ہیں ان کو وہیں سے ہی اس چیز کے لیے تیار رکھ دیا کریں کہ اندر آنے کے بعد وہ کہاں بیٹھیں گے, ٹھیک ہے؟ کیونکہ اب یہ اس وقت جو آوازیں اندر آئیں گی یہ بار بار پھر ہمارے لیے بھی اور ان ساتھیوں کے لیے بھی امبیرسمنٹ کا ذریعہ بنیں گی. ریسپشن والوں کا یہ ذمہ ہے, اور گلی میں جو لوگ ہیں وہ سب لوگوں کو خود مینج کریں. ٹھیک ہے, آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم پانچویں پارے کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ پارا بھی بھرا پڑا ہے, احکامات سے بھی اور خوبصورت باتوں سے. چند باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سورت نساء کے ناطے سے, کیونکہ ہم نے کل لاسٹ میں سورت نساء شروع کی تھی تو میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا. لیکن آئیے تھوڑا سا سورت نساء کو ایک ویو پہ رکھتے ہیں. بس آیتوں کے نمبر کے ساتھ جو لفظ بولوں وہ لکھ لیں, تو آپ کے سامنے پورے پارے میں ہم جو کچھ پڑھنے والے ہیں اس کا خلاصہ آئے گا. اور اس کا پہلا حصہ کچھ جو ہے وہ چوتھے پارے کے شروع میں شروع ہو چکا. سورت نساء کی 176 آیات ہیں. نام سے ہی سورت نساء عورتوں کے مسائل سے ڈیل کرتی ہوئی دکھتی ہے. سورت نساء جو ہے یہ غزوہ احد سے لے کر غزوہ بنی مستلق کے درمیانی دور میں نازل ہوئی. غزوہ احد کی شکست کے بعد بیواؤں اور یتیموں کے کئی مسائل پیدا ہو گئے. پھر ان بیواؤں سے نکاح اور ان یتیموں کی کفالت کا مسئلہ تھا. پھر اسی نکاح کے ضمن میں نکاح کی شرائط جس میں مہر, وراثت وغیرہ تھا. جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو دوسری طرف منافق جو لوگ تھے, جن کو اسلام کی کوئی چیز اچھی ہی نہیں لگتی, وہ اچھا بھی کر لیں تو وہ برے ہی بنتے ہیں, یہی کیفیت تھی. تو سورت نساء میں ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں کہ جس کے ساتھ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے منافقوں نے بڑھ بڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں عام کی اور سچے عمل کرنے والے صحابہ کے حوصلے توڑے. تو سورت نساء میں ہمیں اگر اس کو پورے کو ایک اسٹریچ میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے اس میں مختلف قسموں کو رکھا ہے. اپنے نام کے اعتبار سے اس کا بنیادی حصہ تو معاشرتی قوانین, یعنی جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل لاز سے متعلق ہے, جس میں پھر شادی کا مسئلہ ہے, نکاح کے ہیں, پھر اسی طرح سے بیواؤں اور یتیموں کے حقوق کی بات ہے. عورتوں کے حقوق پر بہت واضح بات کی جاتی ہے سورت کے اندر, کیونکہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اور مجھے تو سورت بقرہ سے لے کر اب تک یہی فیل ہو رہا ہے کہ رب ہمارا ہے, یعنی رب عورتوں کا ہے. اللہ کرے مردوں کو بھی ایسا ہی فیل ہوتا ہو, لیکن مجھے کبھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی عزت نہیں دی اور ہمیں بھی بینرز اور جھنڈے پکڑ کر اسلام کے اپنے حقوق لینے کے لیے نکلنا پڑے. آپ بھی خوش ہو جائیں, جو بچیاں ہیں وہ پورے یقین سے اس صورت کو سنیں, اور اس سوسائٹی میں جو نیگیٹو پروپیگنڈا ہے اس میں سے بہت سارے اشارے ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس صورت میں دکھیں گے. اس کے اندر ہم نے وراثت کے بھی قوانین دیکھے. اس صورت میں جب ہم یہ ساری چیزوں کو کھول کے دیکھتے ہیں تو ہمارا دل کھل جاتا ہے کہ واقعی القرآن حیاتی. آپ اس قرآن کو پڑھنے کے بعد دیکھیں گے کہ زندگی کے ایک ایک پہلو پہ یہ اس قرآن روشنی دیتا ہے. آیت نمبر 1 سے 43, اس کے اندر حسن معاشرت کے احکامات ہیں. پھر آیت 44 سے 57 تک اہل کتاب کو دعوت اسلام ہے, کیونکہ میرا آپ کا کام یہ ہے, ہم نے کال سے, عمل سے, فعل سے دعوت دینی ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 58 سے لے کر 59 تک حکومت اور رعایا کے حقوق, یعنی کسی ملک کے حکمران, چاہے وہ صدر ہیں چاہے وزیر ہیں, ان کا اپنی رعایا کے ساتھ کیا تعلق ہوگا, اور رعایا اپنی سیاستدانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی, کیا ان کے کارٹون بنائے گی, کیا ان کے مذاق کرے گی یا ان کے پروپیگنڈے ہوں گے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آیت نمبر 60 سے لے کے 104 تک منافقین اور جہاد کی باتیں, جس میں آپ کو غزوہ احد کے ہی تناظر میں کئی دل کے کھوٹے لوگوں کے راز نظر آئیں گے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 105 سے 115 تک نزول قرآن کی حکمتیں, کہ اللہ نے یہ پیاری بارش دلوں پر کیوں برسائی, اور میں اور آپ اس کو روز پڑھ کر اتنے خوش کیوں ہو جاتے ہیں, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بڑی حکمتوں کے ساتھ نازل کیا. پھر آیت نمبر 116 سے لے کر 134 تک اس میں بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل سے مجادلہ, یعنی مسلمان بنی اسماعیل سے ہیں, یہود بنی اسرائیل سے ہیں, ان دونوں کے بیچ میں دلائل شیئر کیے جا رہے ہیں کہ اچھا تم بتاؤ اور ہم بتائیں. پھر اس کے بعد آیت نمبر 135 سے لے کے 152 تک نفاق سے بچ کر نظام عدل قائم کرنے کا حکم, یعنی کیا کریں, ہم ساری زندگی بس اسی شوق, اسی خوف میں رہیں گے کہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں, ان کو مزہ نہیں ہے, وہ منافق ہیں, سیاستدان ایسے نہیں, تو کرو کیا کہ دین کو اصلی طور پہ قائم کرو. پھر 153 سے 175 تک ہم دیکھیں گے اہل کتاب, خاص طور پہ نصارہ یعنی کرسچین سے مجادلہ, یعنی بحث مناظرہ. اور اس کے بعد پھر 176 جو آیت ہے, اس میں یہ ہے تو آخری آیت لیکن اس میں قانون وراثت ہے. اس صورت کے بالکل آغاز میں بھی وراثت کی بات ہے, جو آپ اور میں پچھلے پارے میں پڑھ چکے. ہم نے اس کو بالکل ٹچ بھی نہیں کیا, لیکن انشاءاللہ آپ کو اس پہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ضرور ملیں گی, شیئر کی جائیں گی. اب ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو یہ چیزیں مل جاتی ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو فوکسڈ ہو کے رجسٹریشن کے ساتھ پورے یقین سے بیٹھتے ہیں, لیکن اس وقت بھی میری آنکھوں کے سامنے ایک بڑا خوبصورت چارٹ ہے جس میں پورے حقوق, عورت کے, مرد کے, شوہر کے, بیوی کے, ماں باپ کے, بچوں کے کس طرح سے ہیں. یہ انشاءاللہ ہم اپنے ساتھیوں کو ای میل میں بھیجیں گے, آپ اس کو سکون سے لے کر بیٹھیے گا. لیکن اس میں یہ ساری باتوں کو سننے اور پڑھنے کے دوران ایک بات یاد رکھیے کہ جتنا وقت, دماغ, دل میں اور آپ اس قرآن کو دیتے رہیں گے, اتنی ہی یہ اپنی خوبصورتیاں ہمارے اوپر پھیلاتا رہے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر کے پارا شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے ایک ایک لفظ سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے. حقیقت میں میں اور آپ اگر اس طرح قرآن کو پڑھ جائیں کہ یہ جہاں نازل ہوا تھا, میں اور آپ ذہنی طور پر ادھر ہی پہنچ جائیں, تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں بیٹھ کر نہ تو آپ کو کوئی اپنا دکھ یاد آئے گا اور نہ آپ کو کوئی اپنا سکھ یاد آئے گا, نہ خوشی نہ غم. آئیے شروع کرتے ہیں سور پارے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ نساء آیت نمبر 24. والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم.
اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں جو کسی دوسرے کے نکاح میں ہوں، محصنات یعنی البتہ ایسی عورتیں سے مستثنا ہیں جو جنگ میں تمہارے ہاتھ آئیں، یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے۔ یہاں اگر آپ ہنٹ چھوٹا سا لگا لیں، چھوٹا سا کوما لگا لیں، تو پچھلے پارے کی آخری آیت یہاں آ کے رکتی ہے۔ پیچھے ایک لمبی لسٹ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تو بنیادی طور پر اسلام نے انسان کو بہت ساری، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر بہت سارے جذبے پیدا کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر انسان کو اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے گا۔ باقی خواہشات جس میں کھانے اور پینے کی اور دوسری خواہشات ہیں، ایک خواہش جنس کی بھی خواہش ہے، سیکشل ڈیزائر ہے، اللہ تعالیٰ کا انصاف دیکھیے گا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو صرف دودھ سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، چار ماہ کو ہونے پہ سالڈ دیا جاتا ہے تو دانت آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب بچہ چار پانچ سال کا ہو جاتا ہے، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی خوراک بڑھتی جاتی ہے، اور اس خوراک کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس بچے کے اندر سے بہترین طریقے سے یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اندر عقل استعمال کرتا ہے۔ جو ہی ایک بچہ بچی پیبرٹی کے پاس شروع ہوتا ہے، میچورٹی کی ایج ہے، لڑکیوں میں تو اس کی واضح علامت پیریڈز کی صورت میں ہوتی ہے، لڑکوں میں بھی اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، تو اس وقت پھر جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں۔ انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ کوئی میرے سے بات کرے، میں کسی سے اپنا دکھ سکھ رکھوں۔ اسلام کا نظام کیا ہے کہ اس کو اچھے طریقے سے مینٹین کیا جائے۔ اب یہ جو آیت کا تناظر ہے کہ ارد گرد ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹیاں بھی ہیں، بھانجیاں بھی ہیں، بھتیجیاں بھی ہیں، اگر ان کے ساتھ بھی یہ خواہش پوری کرنا حلال ہوتا، یعنی نکاح حلال ہوتا، تو گھروں میں جینا مشکل ہو جاتا، باپ بیٹی کی عزت محفوظ نہ ہوتی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک پابندی لگا دی، ایسا نہیں کرنا۔ اب جہاں یہ ساری باتیں ہو گئیں، آج کے اس بارے میں والمحصنات، نکاح شدہ عورتیں، یاد رکھیے جب ایک عورت یا لڑکی، بلکہ عورت کی جگہ مجھے لڑکی بولنا چاہیے، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہوگا، ایک لڑکی کسی کے نکاح میں آ جاتی ہے، اب پچھلی زندگی کا کوئی دوست، کوئی ساتھی، وہاں شادی چاہتی تھی، وہاں نہیں ہوا، یہ اس کے لیے اس کی سوچوں میں بھی آنا حرام ہے۔ اسی طرح ایک لڑکا کسی لڑکی کی محبت میں دیوانہ کیوں نہ ہو، لیکن لڑکی کے گھر والے نہیں مانتے، اور باپ کو پورا حق ہے، بھی اس پہ آگے بات آنے والی ہے، اگر باپ ماں جو بھی ہیں اس کو اگر دیکھتے ہیں، اب وہ لڑکی کسی دوسرے کی زوجیت میں آ گئی، اب اس لڑکے کو بالکل حق نہیں ہے کہ کسی لڑکی کے بارے میں سوچے، یا اس کا گھر خراب کرے، یا اس کو اس کے شوہر کے خلاف کرے، کیونکہ نکاح ایک قسم کی نکاح ایک قسم کی تسکین ہوتی ہے۔ تو لہٰذا آج کے بعد میں اب جس کو آپ کہہ لیجئے کہ پہلے دور میں تو شادی سے پہلے کے افیئرز تھے، افسوس کی بات ہے کہ آج کے حالات میں شادی کے بعد کے بھی افیئرز لوگوں کے نظر آنے لگتے ہیں، تو لہٰذا ایسی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ پھر اس میں ان عورتوں کا بھی تذکرہ اشارتاً آ گیا کہ جو جنگوں میں قیدیوں کے طور پہ حاصل ہوتی تھیں، یہ آج کے دور میں ہے ہی کوئی نہیں، تو مجھے آپ کو اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی کو لانڈی اور غلامی کے بارے میں مزید انفارمیشن چاہیے ہوں تو آپ انہیں آیتوں کی ڈیٹیل تفسیر سن لیجئے سبیل الجنہ میں، یا پھر لندن کورس میں ہم نے ڈیٹیل سے بات کی تھی کہ یہ اسلام کا شروع کیا ہوا کیس نہیں ہے، اسلام سے پہلے لونڈیاں بھی تھیں، غلام بھی تھے۔ جتنی تل حقیقت جنگ ہے، اتنی ہی تل حقیقت قیدی ہیں۔ جب تک جنگیں ہوتی رہیں گی، قیدی آتے رہیں گے، لونڈیاں آتی رہیں گی۔ اسلام سے پہلے یہ بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے میئرز لیے، ایسے اقدامات کیے کہ آج الحمدللہ مجھے آپ کو کہیں بھی یہ چیز نہیں نظر آتی۔ اور پھر یاد رکھیے کہ لونڈیاں تو آج کی ملازمات اور کنیزوں اور میڈ سے بھی ہلکی چیز ہوتی تھی۔ کیا ہر لونڈی خوبصورت 16 سال کی لڑکی ہوگی؟ کیا وہ میڈونا کی طرح خوبصورت ہوگی؟ جنگوں میں آئی ہوئی زخمی بوڑھی ٹھیڑھی عورتیں ہوتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کی سیکشول ڈیمانڈ کو پورا کرنے، ان کی اخلاقی روحانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ لاس دیے تھے، جس میں بہت ساری پابندیاں بھی تھیں۔ تو لہٰذا وہ اسلام جو زنا کو اور بدکاری کو روکتا ہے، وہ کبھی بھی کسی عورت کے ساتھ بغیر نکاح کے تعلق کا حکم دے نہیں سکتا۔ آج کی میڈز کو یا آج کی ماسیوں کو اس ضمن میں لے لینا کہ یہ بھی تو ہماری لونڈیاں ہیں، تو یہ اپنے لیے یاد رکھیے کہ خود جہنم کے دروازے کھولنے والی بات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں سے آگے، اگر آپ آیت کے ساتھ چل رہے ہیں تو آپ کو اب ایک سیکنڈ فارم دکھ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ، اگر آپ دیکھیے، سوری، کتاب اللہ علیکم، کتاب اللہ علیکم تک کیا تھا؟ لکھ لیں اپنے قرآنوں میں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو یاد رہیں گی کہ یہ تو وہ تھی جن سے نکاح نہیں کرنا، اب جن سے کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے۔ اس سے اگلا حصہ جو ہے اگلی آیت میں بھی چلے گا، اس کا ٹاپک لکھ لیجئے گا، نکاح کی شرائط، کنڈیشنز آف نکاح کیا ہیں۔ وَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا، ان کے ماں سوا. کن کے ماں سوا؟ چوتھے پارے کی آخری آیت اور اس کے بعد پہلے پارے کی پانچویں پارے کی پہلی آیت جس کو اس وقت میں اور آپ پڑھ رہے ہیں, اس کے مطابق کیا ہے؟ ان کے ماں سوا جتنی عورتیں ہیں ان کو اپنے مالوں کے ذریعے حاصل کرنا. ہائی لائٹ کیجیے, مال ادھر مہر ہے, یعنی نکاح کی ایک کنڈیشن کیا ہے کہ مہر ادا کیا جائے. اور آج ہمارے معاشرے میں مہر کو اتنا عجیب و غریب تصور دے دیا کہ اگر کوئی مہر مانگ لے تو اس کو طلاق مانگنے کے مطابق کہہ دیا جاتا ہے. حالانکہ آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو کس طرح سے کھول کر بیان کیا کہ جو مرد اپنی بیوی کا مہر ادا نہیں کرتا وہ اس کے لیے عورت جائز ہی نہیں ہوتی, وہ عورت کے اس عورت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا, اس سے تعلق نہیں قائم کر سکتا. اور مہر کیا ہے؟ صدقہ, فریدہ, یہ دونوں لفظ ہے, مہر بھی ہے. مہر کا معنی کیا؟ مہربانی, سافٹنس, یعنی مرد کی طرف سے اپنی آنے والی بیوی کے لیے ایک سافٹ فیلنگز کی چیز ہے. اگر اس کو صدقہ کہہ دیں گے تو ٹروتھ فل, کہ مرد کہتا ہے ہم سیریس, میں فلرٹ نہیں کر رہا, یہ قسم کا ٹوکن ہے کہ آئی ول ٹیک کیئر یو فار آل دا لائف, میں تمہاری ساری زندگی کی ضروریات کو پورا کرنے میں سنجیدہ ہوں. اور اگر اس کو فریدہ کہہ لیں جو تیسرا نام ہے تو فرض ہے, یہ اس کے بغیر یہ بات اس کی اجازت ہی نہیں ہوتی کہ کوئی مرد اپنی بیوی کی ان چیزوں کو پورا نہ کرے اور اس کے بعد بھی اس سے فائدہ اٹھائے. یہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے میرے آپ کے ساتھ. آپ دیکھیے کہ یہ چیزیں, یہ پابندیاں تو ماں باپ بھی نہیں آنے والے مرد پہ لگا سکتے جو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی. تو پہلی شرط کیا ہے کہ مال دو, اسی وقت دے دو, بہترین ہے, اچھی بات ہے. اگر اس وقت نہیں دو گے, بعد میں دو گے, تو پھر اس میں نیت یہ نہ رکھو کہ کس نے دینا ہے. بڑے بڑے حق مہر نہیں باندھنے چاہیے, چھوٹے بھی نہ ہو کہ 33 روپے جس میں ایک برگر نہیں آتا آپ اس کا حق مہر شرعی حق مہر کے نام پہ دے. مناسب طریقے سے ایک لڑکا جتنا کماتا ہے اس کی پے ہے منتھلی, وہ جو افورڈ کر سکتا ہے, بس ایک اس کی ہلکی پھلکی سی بات ہے. یہ نہ تو مانگنے والی چیز ہے کہ جی ہمارے خاندانوں میں اتنا مہر ہوتا ہے تو آپ اتنا دیجئے, اور نہ لڑکے والوں کو اس میں کنجوسی کرنی چاہیے. خاموش قسم کا ایک تعلق ہے جس کی وجہ سے اس چیز کو آگے سے آگے لے جایا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حق مہر کی ادائیگی اگر کیے بغیر کوئی مرد دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ مرد کے اوپر قرض ہوتا ہے. اس مرد کی مرنے کی صورت میں نہ صرف یہ کہ وہ عورت اپنے شوہر کی وراثت میں سے بیوی ہونے کا حصہ لے گی, بلکہ ایز اے قرض اس کا حق مہر بھی ادا کروایا جائے گا. پھر اس کے بعد دوسری چیز پہ چلتے ہیں, اور وہ کیا ہے کہ ان کو اپنے مالوں کے ذریعے سے حاصل کرو گے. ان کو اپنے مالوں کے ذریعے حاصل کرنا تمہارے لیے حلال کر دیا گیا, بشرطے کے حصارے نکاح میں ان کو محفوظ کرو. یہ دوسری شرط ہے کہ نکاح ٹائم باؤنڈ نہیں ہوتی, پیپر میرج کوئی میرج نہیں ہوتی, ٹائم باؤنڈ میرج کچھ نہیں, نکاح متا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ پابندی میں رکھو, یعنی گھر بسے گا. آج حلالہ کے نام پہ جو نکاح کیا جاتا ہے وہ گھر بسنے کے لیے نہیں, وہ گھر توڑنے کے لیے ہوتا ہے. ایک دو دن کے لیے ایک مرد کو ایک بیوی دے دی گئی اور اس کو اگلے دن کہا کہ طلاق دو, نہیں. شادی کا مقصد گھر بسانا ہے, گھر اجاڑنا نہیں ہے. نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو, یہ بھی نکاح کی کنڈیشن ہے کہ بیوی کو صرف سیکس آبجیکٹ سمجھ کے شادی مت کرو. وہ ایک تمہارا پارٹنر ہے, تمہاری بیوی ہے, تمہارے بچوں کی ماں بنے گی. پھر جو ازدواجی زندگی کا لطف تم ان سے اٹھاؤ, اس کے بدلے میں ان کے مہر بطور فرض کے ادا کرو. البتہ مہر کی قرارداد ہو جانے کے بعد آپس کی رضامندی سے تمہارے درمیان اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں, اللہ علیم اور دانا ہے. یعنی عورت اپنی مرضی سے کہ میں نے ساری زندگی آپ سے ہی لینا ہے, میں نہیں لیتی. مرد دیتا ہے اس کو, شادی کی رات ہی اس کو پکڑاتا ہے, بھئی اتنے پیسے حق مہر کے تھے, یہ آپ قبول کیجئے. دلہن لے لے اور بعد میں کہتے ہیں اب آپ خود رکھ لیجئے, آپ رکھ لیں, مل کے استعمال کریں گے, کبھی کرے کبھی نہیں کیے, اٹس اوکے. لیکن اس میں اگر زبردستی یا مجبور کر کے اور پوچھا جائے, مانگا تو نہیں, دیا تو نہیں, یہ تو نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جو شخص تم میں سے اتنی قدرت نہ رکھتا ہو کہ خاندانی مسلمان عورتوں یعنی مخصنات سے نکاح کر سکے, اسے چاہیے کہ تمہاری ان لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں. اللہ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے, تم سب ایک ہی گروہ کے لوگ ہو. لیکن لونڈی سے بھی نکاح کرو گے تو کیا ہوگا؟ فن کے ہو ہن نہ بیسنی اہلی ہننا, لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو. یہاں تیسری کنڈیشن ہے جس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. یعنی عام طور پہ اچھے گھر کی, پڑھے لکھے ماحول کی, کھاتے پیتے باپ کی بیٹی اگر تمہیں کوئی رشتے میں نہیں دیتا, ہو سکتا ہے تمہارے پاس جاب اچھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے تمہارا بیک گراؤنڈ اتنا اچھا نہیں, تو پھر تم کسی غریب گھر کی لڑکی سے شادی کر لو. آج کے دور میں اس سے یہ مراد ہے. اس دور میں لونڈیاں ہوتی تھی تو کسی کی لونڈی سے نکاح کیسے ہوتا تھا کہ جا کے اس کو کہا جاتا تھا، تو اس میں بھی بہت ذمہ داریاں نہیں ہوتی تھیں۔ اس کو آج کے دور میں آپ ایسے سمجھیں کہ کیا آپ میں سے کوئی اپنے بیٹے کا نکاح اپنے گھر کی ماسی کی بیٹی سے کرنا پسند کرتی ہے؟ حالانکہ یہ ماسی ہے، لونڈی تو پھر اس سے بھی بہت ہی زیادہ دبی بھی چیز ہے۔ لیکن یہاں جو تیسری شرط ہے جو آج بہت بڑا پلر ہے اسلام کا، وہ کیا ہے کہ فن کے ہو ہن نویز نی اہلی ہننا، ولی، نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ بخاری کی روایت ہے لا نکاح الا بی ولی، ولی کون ہوتا ہے؟ باپ۔ اگر خدا نخواستہ باپ نہ ہو تو پھر بھائی ہوگا۔ قریب کے ولی کے ہوتے، دور کا ولی نہیں چلتا۔ پتہ چلا رشتہ کہیں کرنا چاہتے ہیں، باپ مانتے نہیں ہیں، بھائی کو تھوڑا سا پیار پوچھا کیا اور کہا چلو تم میرا نکاح کرا دو، نہیں ہوگا۔ ماں کبھی ولیہ نہیں بن سکتی، عورت کبھی کسی عورت کی ولیہ نہیں بنتی۔ ماں باپ بھائی کوئی نہیں مانتے، ماموں کو کہا آپ میرے ولی بن جائیں، چچا سے کہا میرے ولی بن جائیں، نہیں بن سکتے۔ اگر باپ زندہ ہے تو باپ کی موجودگی میں کوئی دوسرا شخص ولی بن نہیں سکتا۔ بعض لوگوں کو یہ بہت تکلیف دہ بات لگتی ہے، اور آج معاشرے اس کو ایسے اچھالا کہ دیکھو تم آزاد ہو، تم کو قیدی ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک بچی شادی کی عمر تک آنے تک کم از کم 15-16 سال کی تو ہو چکی ہوتی ہے۔ 16 سال تک اس کو کس نے کھلایا؟ کون اس سے پیار کرتا تھا؟ کون اس کے لیے دودھ کے ڈبے لاتا تھا؟ کس نے اس کو چاکلیٹس کھلائیں؟ کس ماں اور باپ نے اس کو پالا؟ تو کیا ایک لڑکے کی محبت میں وہ بچی اتنی اندھی ہو گئی کہ باپ کی عزت گئی؟ نہیں، جن کو کیا پتا۔ اور ایک 15 سال کی بچی مقابلے میں ہو سکتے 40-50 سال کے ماں باپ ہو، کس کی عزت زیادہ ہوگی؟ آپ اس بچی کو 100 روپیہ دے دیا، ذرا جائے 100 روپے کی گروسری خرید کے لائیں، کو سبزیوں کے 4 نام دے دیں، وہ جلی پرانی سبزیاں اٹھا کے لے آئے۔ جس کو گوشت نہیں خریدنا آتا، جس کو دالوں کے نام نہیں آتے، جس کو سبزی نہیں آتی، کیا وہ لڑکا ڈھونڈ سکتی ہے؟ بعض دفعہ چھوٹی عمر میں یہ بڑا خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ ہماری امی ابو کو تو سمجھ ہی نہیں ہے، وہ تو وقت کو جانتے نہیں۔ چونکہ آئی لائک ہم، چونکہ آئی لو ہم، چونکہ دس، چونکہ۔ تو یاد رکھیے، زندگی صرف جذبات کے نام پہ نہیں ہوتی، اس میں ایکسٹریم سے بچنا چاہیے۔ بعض دفعہ ماں باپ پہلے کھلی آزادی دیتے، جس ماحول میں میں اور آپ آج جی رہے ہیں وہاں یہ سب کچھ ہمارے آپ کے سامنے موجود ہے۔ لیکن دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ اگر باپ اپنی بیٹی کا نکاح زبردستی کر دے تو نکاح ہو جاتا ہے، لیکن لڑکی کو آزادی ہے کہ وہ چاہے تو اس نکاح کو توڑوا دے۔ بٹ اگر ایک لڑکی کورٹ میرج کرتی ہے، کسی کو نہیں پوچھتی، تو وہ نکاح نہیں ہوگا۔ اگر ساتھ رہیں گے تو زنا کریں گے، اور اگر بچے ہو گئے تو وہ ولد الزنا ہوں گے۔ اتنی بڑی اور یہ پابندی ہے، وجہ کیا ہے؟ کیا اسلام لڑکیوں کا دشمن ہے؟ نہیں۔ آپ دیکھیں، جب ایک لڑکا یا اس کے گھر والے ایک بچی کو بڑے پیار سے ماں باپ کے ہاتھوں سے لے کر آتے ہیں، تو ان کو پتا ہوتا ہے ہم کوئی قیمتی چیز لے کر آ رہے ہیں۔ کل کوئی گڑبڑ ہو گئی تو یہ ہم سے پوچھیں گے، اگر ہم نے ان کی بچی کو دکھ دیا، اس بیٹی کو تکلیف دی، کل کو ہم سے پوچھے گا۔ اور جو لڑکیاں خود بھاگ جاتی ہیں، گھر سے نکل آتی ہیں، کیا کرتی ہیں، وہ کل لڑکا بھی کہے گا یہ بھاگی ہوئی چیز ہے، گری بڑی چیز کی کیا قدر ہے، لقطہ کہتے ہیں اس کو۔ ایک کہاوت مشہور ہے کہ ایک لڑکی لڑکے کی محبت ہی، لڑکی کا باپ نہیں مان رہا تھا تو لڑکے نے کہا کہ ہم پھر بھی شادی کر لیتے ہیں۔ تو لڑکے نے کہا کہ دیکھو میں تم سے تب شادی کروں گا کہ تم جا کے شیر کا ایک سر میرے سامنے لے کر آؤ۔ کہنے لگی یہ کیسے مشکل ہے، میں اس کو کیسے لے کے آؤں گی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اس نے کافی کوشش کی اور وہ شیر کا سر کاٹ کوٹ کے لے آئی اور پھر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا اب اپنے باپ کا سر لے کر آؤ۔ کہنے کہ باپ کو کیسے ماروں؟ کہنے کا میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ خیر اس نے کچھ کرا کے کسی کے ساتھ سازش کی، اپنے باپ کو قتل کرایا، اس کا سر لا کے اس لڑکے کے سامنے رکھا۔ جو ہی اس نے رکھا، اس نے کہا آج کے بعد تو تم مجھے اپنی شکل بھی نہ دکھانا۔ جس باپ نے 15-20 سال تمہیں کھلایا پلایا پڑھایا لکھایا، آج تم اس کا سر کاٹ کے لے آئی ہو، میرے ساتھ کل رہو گی، تم تو مجھے پتہ نہیں کس بات پہ مار دو۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت قیمتی چیز بنایا۔ اگر میں آپ اس کو سیکیورٹی فیل کریں گے تو ہم خوش ہوں گے، اور اگر اس کو پریزن اور قیدی کی صورت میں دیکھیں گے تو تکلیف محسوس کریں گے۔ پھر فرمائے واتوہن اجورہن بالمعروف، اور معروف طریقے سے ان کو ان کے حق مہر دو، یعنی خوشی سے دو، روتے دھوتے نہیں دو، معروف طریقے سے ان کے مہر ادا کرو تاکہ وہ خسار نکاح میں محفوظ ہو کر رہیں، آزاد شہوت رانی کرتی نہ پھریں، اور نہ چوری چھپے آشنائیاں کرے۔ اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا۔ دیکھیں یہ جو چھپی دوستیاں ہوتی ہیں نا، آج اس کو بڑے خوبصورت نام دیے گئے۔ تیسرا بارہ آ گیا جس میں ہم کوئی نہ کوئی نام پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے بارے میں ہم نے سود کا نام انٹرسٹ پڑھا تھا، کل چوتھے بارے میں ہم نے شادی کے نام کو ورڈ لاک پہ نام پہ پڑھ لیا کہ مصیبت پڑ گئی، شادی ہو گئی جی، آزاد پنچھی تھے کتنے مزے میں تھے، آج دیکھو ہماری شادی کر کے میں لاک میں ڈال دیا۔ آج اس کو یاد کیجئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ خدان، خدن کہتے ہیں لڑکے لڑکی کا چھپ کے ملنا۔ کل چھپکے ملتے تھے، میں کہتی ہوں آج چھپکے بھی کوئی نہیں ملتے، اب تو سرے عام ملتے ہیں. پہلے لوگ ان تعلقات کو چھپاتے تھے، اب دکھاتے ہیں. ایک سنیپ شاٹ پوری دنیا میں آپ کو دکھاتا ہے کہ آپ کتنے خوش رنگ رلیاں منا رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے ایک وقت آئے گا کہ لوگ گناہ کریں گے اور اس کو ظاہر کریں گے. فرمایا وہ شخص بڑا بد نصیب ہے کہ رات کو اس نے کوئی گناہ کیا، اللہ نے رات میں اس کو چھپا دیا، لیکن اگلے دن صبح اٹھ کے اس کو لوگوں میں نشر کرے. میں آپ سب بچیوں کو نصیحت کروں گی، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، فیس بک کے بھی کان ہیں، سنیپ شاٹ کے بھی بازو ہیں، آنکھیں ہیں، خدا کے لیے ان کو اپنے لیے گواہ نہ بنائیں. ایک لڑکا ایک لڑکی سے جتنا مرضی سنجیدہ ہو، جتنا مرضی سیریس ہو، اگر ایک لڑکا لڑکی آپس میں ملتے ہیں، اللہ کا قانون ٹوٹتا ہے. حدیث میں آتا ہے ایک لڑکا لڑکی اکٹھے ہوں گے، مرد عورت اکٹھے ہوں گے، ان کا بیچ میں تیسرا شیطان ہوگا. شیطان کیا کہے گا ان کو؟ نمازیں پڑھو. وہ بیٹھ کے وہ کہتے نہیں ہم نے شادی تو کرنی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی سے پہلے جو مکہ کے حالات تھے تو وہاں 10 قسم کے زنا تھے، اس میں ایک یہ بھی تھا. کہتے تھے کہ اگر لڑکا لڑکی خود ملتے ہیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، ہاں اگر لڑکا زبردستی بائی فورس کرے تو وہ ریپ کیس بن جائے گا. تو لہٰذا ایسی چیزوں میں یہ ایک ایک چیز کل قیامت کے دن گواہی ہوگی. اگر پچھلی زندگی میں کبھی وہ، آج سے اس کو کٹ ڈاؤن کیجئے، ختم. یا میں ایک چھوٹی سی بات ضرور کہوں گی جو مجھے لگتا ہے کہ آپ سب کا حق بنتا ہے. جس طرح شادی سے پہلے ایک لڑکا آپ کے لیے غیر محرم ہے نا، آپ اس سے جتنی مرضی محبت کریں، منگنی کے بعد بھی وہ ایسے ہی رہے گا. سوائے نکاح کے، شادی کے، ایک لڑکا لڑکی آپس میں یعنی کسی طرح بھی اس طرح کی کوئی محبت کی بات نہیں کر سکتے. آپ کہتے ہیں پھر نکاح کر دیں، ہمارا رخصتی نہیں لیتے، اس کو بھی سمجھ لیجئے. اسلام اتنا اوپن ہے ان مذاہب میں، نکاح کے بعد شادی ہو گئی لیکن اگر لڑکا لڑکی ملتے ہیں تو پھر وہ ڈکلیئرڈ ہوگا. آپ پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، آگے بھی باتیں آئیں گی. اللہ نہ کرے نکاح کے بعد لڑکا مر گیا، اب آپ سے آ کے آپ کے ماں باپ پوچھیں گے یہ بتاؤ تمہارا کوئی تعلق تو نہیں قائم ہوا تھا، کیونکہ حکام بدل جائیں گے. تو اگر شادی کی ہے تو پوری کھل کے کریں، اور نکاح کیا تو وہ صرف نکاح ہوگا، اور اگر صرف منگنی ہے تو وہ صرف منگنی ہوگی. آج ماں باپ بھی اس معاملے میں بہت اوپن ہارٹیڈ ہو گئے، کہتے ہیں جو خود ملو، ذرا آپس میں انڈرسٹینڈنگ کرو، جاؤ بچی بچے کو ساتھ کھانے کھاؤ، ذرا دیکھو ہم ایک دوسرے کو بھی سمجھ رہے ہیں. یہ بتائے کہ آپ سب جو بوڑھے لوگ یہاں بڑی عمر کے ماشاء اللہ بیٹھے، آپ نے کتنی دیر بیٹھ کے انکل جی سے بیٹھ کے باتیں کی تھی، اور آپ کے جو دادا دادی تھے وہ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے تھے. اور آج دیکھیے چار چار سال لڑکا لڑکی پہلے ملتے رہتے ہیں اور چار مہینے بعد لڑائیاں شروع. وجہ کہ فینٹسی میڈیا، وہ تو دکھا اس وقت تو لڑکی نے اس کو دیکھا ایک لور بوائے فرینڈ، وہ اس کے لیے 20,000 روپے کی بھی چیز لے آئے وہ خوش ہوگی. کل ایک شوہر بن کے وہ 20,000 کی لائے گا، وہ کہے گی کیوں پیسے ضائع کیے. ہسبینڈ اور فیونسی میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور فیونسی اور بوائے فرینڈ دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو لہٰذا ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اس کی وجہ سے آج ہمارے شادی کے بعد کے تعلقات بگڑ رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے نئی چیز کا شوق ہوتا ہے، اپنی بچیوں کو کبھی اتنی آزادی نہ دے. ایک طرف شادی پہ اپنے 18 سال میں پابندی لگا دی، اور دوسری طرف آپ تعلقات رکھنے میں 10-12 سال سے یہ فکشن شروع کروا دیں تو یہ ظلم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر جب حصار نکاح میں محفوظ ہو جائیں اور اس کے بعد کسی بد چلنی کے مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو خاندانی عورتوں کے لیے مقرر ہے، یہ لانڈی کے لیے، اس لیے آپ کو اس پہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سہولت تم میں سے کون سی لانڈی سے نکاح کی، تم میں سے ان لوگوں کے لیے پیدا کی گئی جن کو شادی نہ کرنے سے بندے تقوا کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو. دیکھیں حت البسا شادی میں کف ہونا چاہیے، اس آیت میں اشارہ ہے. لڑکے لڑکی کا سوشل سٹیٹس برابر ہو، ممکن ہو تو زبان بھی ایک ہی ہو، ممکن ہے تو کلچر بھی ایک ہو، لیکن سب سے بڑی چیز ایمان اور تقوا. اگر ایک مومنہ ہے اور دوسرا فاسق ہے، اگر ایک ساجدہ ہے اور دوسرا کبھی نماز بھی نہیں پڑھتا، ایک عابدہ ہے اور دوسرا عابد ہی نہیں ہے، تو بات نہیں بنے گی. اس لیے شادی کرتے وقت بہت احتیاط سے فیصلے کریں، یہ جذباتی فیصلہ کبھی نہیں ہونا چاہیے. شادی کبھی بھی جذبات کے سہارے نہیں چلتی، یہ گڑیا گڈے کا کھیل نہیں ہے، اس میں بیئر ٹروتھ آئیں گے، ریالٹیز آئیں گی. تو بچیوں کو بھی خاص طور پہ اپنی زندگی میں اس معاملے میں بہت ریئلسٹک ہونا چاہیے. جو اس وقت زبردستی کر کرا کے اپنے ماں باپ کو فورس کر کے اگر کچھ کر کرا بھی لے، بعد میں پھر ساری زندگی ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیکن اگر تم صبر کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. کیا صبر ہے؟ جس بات پہ قابو پاؤ. آخری بات اس جملے کی کہ اگر ماں باپ نہیں مانتے تو بڑی سی چھری لے کر اپنے جذبات کو کاٹ دیجئے کہ میرے مالک تیرا فیصلہ نہیں ہے، میرے ماں باپ نہیں مانتے، میں اس لڑکی کو آج کے بعد تنگ نہیں کروں گا، یا میں اس لڑکے سے کبھی بات نہیں کروں گا. کروں گی، نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کی زندگی میں سکون آئے گا، ورنہ سونے جیسا بھی شوہر آپ کو مل گیا آپ کو کبھی اچھا نہیں لگے گا، اور ہیرے جیسی بیوی بھی آپ کو مل گئی آپ کبھی پسند نہیں کریں. آج ہماری سوسائٹی میں آپ کو سینکڑوں مثالیں دکھیں گی، شادی ہوئی لڑکا کہتا نہیں لڑکی اچھی ہے پر میں نے تم سے نہیں کرنی کیونکہ میں کسی اور سے پیار کرتا تھا، میری شادی زبردستی ہو گئی، مجھے مجبور کر دیا. کیا تحفے مل رہے ہیں آج امت کو آپ دیکھیے. یہ سب باتیں غیر حقیقی زندگی ہے، اور میں آپ کو سچ بتاؤں ان سب باتوں کی بہت بڑی وجہ ایم لیس زندگی ہے. آپ اپنے بچوں کو یا آپ خود بچی ہیں کوئی مقصد دیجئے زندگی کا. شادی تو سب کی ہو جاتی ہے، ہماری بھی ہو گئی، آپ کے ماں باپ کی بھی ہو گئی، آپ کی نانی کی بھی ہو گئی، یہ کون سی بڑی بات ہے. آپ شادی سے بڑا مقصد بنائیں. جب ہم اپنے بچوں کو فارغ رکھتے ہیں پھر اس کے بعد ہم ان کے ہاتھوں میں گیجٹ پکڑا دیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کھلونے پھر دل میں ارمان ڈالتے ہیں، کبھی کہیں سے پیغام، کہیں کچھ، کوئی بلوٹوتھ اور کہیں فلانا ٹوتھ، تو پھر خام خواہ انسان ان چیزوں میں کھوتا ہے. جو بچیاں بی بی مریم کی طرح اپنے آپ کو پاک دامن رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، آپ دیکھیں ان کے ساتھ وہ معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کو چن لیتا ہے. اور آج کے دور کی بچی واقعی مومنہ ہے، اور وہ بچی واقعی مریم ہے کہ جس کو فرشتوں کی طرف سے سلام آئے اور تنہائی میں ایک لڑکے کا تصور کر کے وہ کانپ جائے کہ تم میرے پاس نہ آنا. اور اللہ تعالیٰ ہمارے بچے اور بچیوں کی عزتوں کی حفاظت کرے. دیکھیے کسی کا بچہ مرتا ہے نا، سارا شہر اس کے پاس تعزیت کے لیے جاتا ہے، کسی کی عزت چلی جائے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوگا. کوئی بچہ نماز پڑھ کے نہ سوئے کوئی اس کو افسوس کے لیے نہ جائے. ایک عالم کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کا انتقال ہوا تو لوگ ان کے پاس تعزیت کے لیے آئے، تو کہنے لگے آج میری ایک بچی کا انتقال ہوا ہے، تم سارے آگے ہو، کل میری عصر کی نماز چلی گئی تھی، تم میں سے کوئی میرے پاس تعزیت کے لیے نہیں آیا. حالانکہ اس کے لیے تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جس کی ایک عصر چلے گی اس کی تو ساری کہہ لیجئے کہ گھر مال بچے سارے تباہ و برباد ہو گئے. تو اس وقت ریئلی وی نیڈ ٹو برنگ اے چینج. ہم سب کو ایک تبدیلی لانی ہے کہ جس تبدیلی میں آپ اور میں واقعی محسوس کر سکے کہ زندگی کا ایک مقصد ہے. دنیا میں فتنے، بے دینی، لوگ کفر پہ مر رہے ہیں، دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، اور آپ اور میں رومانس میں پڑے ہوئے. آپ کے میرے پاس اتنا وقت ہے کہ ایک لڑکا جس کو روز ہو سکتا ہے گھر میں 10 دفعہ ڈانٹ پڑتی ہو، آپ کو وہ ہیرو لگتا ہے؟ آپ کو وہ دنیا کا سب سے خوبصورت اور حسین لگتا ہے؟ نہیں. اعوذ باللہ پڑھیں، روزے رکھیں، ایسی تمام چیزوں سے بچ کے اپنے آپ کو پاک رکھیں کہ جو ایسے جذبے دل میں لائیں اور وہ ایک دفعہ کہہ دیں کہ مالک جو تو ہمارے لیے رکھے گا ہم اس پہ راضی ہیں. اور سنجیدگی جب آتی ہے تو پھر ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں رہتی. اسی لیے اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر ان طریقوں کو واضح کرے اور انہی طریقوں پر تم کو چلائے جن کی پیروی تم سے پہلے گزرے ہوئے صلحا کرتے تھے. وہ اپنی رحمت کے ساتھ تمہاری طرف متوجہ ہونے کا ارادہ کرتا ہے، اور وہ علیم بھی ہے اور دانا بھی ہے. یعنی یہ طریقے اللہ نے تمہیں بوجھ میں ڈالنے کے لیے نہیں رکھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو مجھے ان ساری چیزوں کے ذریعے ایک خوبصورت زندگی کی دعوت دیتے ہیں کہ دیکھو تم اپنے آپ کو ضائع نہ کرو، سستا نہ رکھو. اللہ کی گائیڈ لائن یہی القرآن حیاتی ہے. آپ اور میں اپنی زندگی کے سارے معاملات پہ اللہ کے حکموں کو لینے والے بن جائیں. ہاں اللہ تو تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے، ہاں مگر جو لوگ خود اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راست سے ہٹ کر دور نکل جاؤ. اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. یہاں لفظ ہائی لائٹ کر لیجئے گا یتبعون الشہوات. یہ جتنا بھی ٹاپک چل رہا ہے نا، اس سب کا تعلق شہوات سے ہے، اشتہا، لسٹ، انسان کے دل میں ایسی ایسی خواہشات پیدا کرنا کہ جس کو پاتے ہوئے انسان اللہ کے حکم کو بھول جائے. دیکھیے یہ انسان کو ہلکا اور کمزور کہا گیا نا، آپ اس کو تھوڑا سا سمجھیے. آدم علیہ السلام جنت میں تھے، اللہ نے ان کو علم بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے پروٹوکول دے دیا، جنت میں گئے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ اس درخت کا پھل کھاؤ، اس حرام کے پاس جاؤ؟ یہ نہیں کیا تھا. سورۃ الاعراف میں قصہ آئے گا. بلکہ آدم کے دل میں خواہش پیدا کر دی تھی. بس جو ہی خواہش آتی ہے نا تو شیطان آپ کا سٹیئرنگ لے لیتا ہے. بالکل آپ ایسے سمجھیں کہ ہائی جیک کر کسی جہاز کے پائلٹ کی گن کی پائلٹ کی کن پٹی پہ گن رکھ کے نا تو جہاز کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں. چلو اڑاؤ، ادھر لے جاؤ، ادھر لے جاؤ. شیطان میرے آپ کے ہاتھ میں اس طرح سے اپنا، یعنی ہمارا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، ہمیں کسی خواہش میں لے آتا ہے. اور جب کوئی ایسی خواہش آئے نا تو فوراً سوچے کہ کیا میں شیطان کے قابو میں تو نہیں آ رہی. اس لیے پھر ہر خواہش پوری کرنا، ہر وقت ہر چیز کے بارے میں اپنے آپ کو بہت زیادہ رکھنا کہ مجھے یہ بھی ملے وہ بھی ملے، اس سے بھی کنٹرول کرنا چاہیے. اسی لیے آگے دیکھیے گا اموالے باطل کا قصہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ. لین دین ہونا چاہیے مگر آپس کی رضامندی کے ساتھ. اب یہ باطل طریقے کیا ہے؟ جس میں دوسرا پسند نہ کرے. مثلا آپ کا مال ہے اور میں زبردستی جاؤں اور آپ کے کپ کھانا کھانے لگ جاؤں، میرے لیے یہ بھی باطل ہے. میں آپ کے گھر بے وقت پہنچ جاؤں اور کہوں چائے پلائیے، یہ بھی باطل ہے. اور میں کہوں اچھا فرسٹ آئیں گے پارٹی دیجئے، اب آپ کہتے ہیں ہائے پارٹی نہ دی، دوستیں کہیں گی کنجوس ہے یہ، یہ سب باطل ہے. کوئی رسم کے نام پہ آپ چالیسواں کرواتے ہیں جی، دیگیں پکوائیں ہمیں کھانا ہے، یہ یتیموں کا مال باطل کھا رہے ہیں. رشوت تو ہے ہی باطل، سود تو ہے ہی باطل، چوری ڈاکہ تو ہے ہی باطل. تو اپنی زندگی میں اور آپ اس چیز کو ذرا سا محسوس کر کے دیکھیں کہ کیا میں دوسروں کے مال ان کی مرضی کے بغیر تو نہیں کھاتی. آج ایک مرنے والا مر جاتا ہے، دس دس دن تک ان کے گھر میں لوگ جمع ہو کے بےچاروں کی جو جمع پونچھی وہ بھی کھا جاتے ہیں. تو ہمیشہ اس کے لیے بہت کیئرفل رہے. پھر فرمایا کلن تکون تجارت انت اراد منکم. اگلا حکم جو آپ بچیوں کے لیے بہت اہم ہے وہ ہے خودکشی، سوسائڈ. آج ایسے لگتا ہے کہ اسلام لوگوں کو ٹیچ کرتا ہے سوسائڈ کرو، سیلف وہ کیا کہتے ہیں، خودکش حملے کرو اور خود کو بھی مارو اور دوسروں کو مارو. تو قرآن کا حکم نوٹ کیجئے گا، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. خودکشی اسلام میں حرام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جان میری آپ کی اپنی نہیں ہے. اس کو بند کر دیجئے، ویسٹ ہو رہا ہے. اسلام میں خودکشی بالکل حرام ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو خودکشی کرے گا قیامت تک وہ اپنے آپ کو اسی آلے سے اور اسی طریقے سے قتل کرتا رہے گا، کیونکہ اس کی اللہ تعالیٰ نے سزا یہ رکھی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بعد میں چاہے تو اس سے رحم کرے، کیونکہ ان اللہ کا نبکم رحیما، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اوپر مہربان ہے. ہاں جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے، اس کو پھر ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے، اور اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں. کیا پتا چلا کہ جو اسلام اپنی جان لینے کا حکم نہیں دیتا وہ دوسروں کی لینے دے گا؟ تو آج اگر کوئی دین کا نام لے کر کہے، کوئی کسی ایک مدرسے سے دوسرے مدرسے کے اوپر جا کے گولیاں بھی چلوائے، یا کوئی خود پہ بم لگا کر جا کر کسی بھی جگہ کود جائے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اسلام از اے پیس فل ریلیجن. آپ اس آیت کا نمبر نوٹ کریں، کل کبھی اسکولوں کالجوں میں کوئی آپ سے کہے کہ اسلام میں سوسائڈ ہے، آپ اس آیت کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھیے اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام تو انسان کو بہت خوبصورت طریقے سے ان باتوں کی دعوت دیتا ہے، اور جب تک میں اور آپ ایک دوسرے کے لیے اچھا نہیں سوچیں گے بات نہیں بنے گی. یہ جو مال ناحق کی بات ہے، اس کے اوپر ایک حدیث ہے کہ جس نے کسی مسلمان کا ایک لقمہ بھی ناحق کھایا تو بے شک اللہ عز و جل اسے اتنا ہی جہنم کا کھانا کھلائیں گے. جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا، بغیر پوچھے کسی کے کپڑے پہن لیے آپ نے، ہم اس کو بہت چھوٹا سمجھتے ہیں. اپنے معاملے میں تو دل بڑا رکھیے کہ کوئی آپ کے ساتھ کر دے تو معاف کر دیا، لیکن خود کسی کا نہ کرے. کیوں؟ کہ اگر آپ نے ناحق کپڑا پہنا تو بے شک اللہ عز و جل اسی کے بقدر جہنم کا کپڑا اس کو پہنائیں گے. اور جو کوئی کسی مسلمان کے ساتھ دکھلاوے والی جگہ پر کھڑا ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن دکھلاوے کے مقام پر کھڑا کریں گے. یہ مسند احمد کی 18011 نمبر کی حدیث ہے. تو ان حدیثوں پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. مجھے آپ کو اس چیز کو دیکھنا ہوگا. اور یہ جو خودکشی کی بات ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے 319، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک آدمی کو پھوڑا نکلا، جیسے کینسر ہوتا ہے نا، یا جسم پہ کوئی وونڈ بن گیا، زخم بن گیا، اسے سخت تکلیف ہوئی، اس نے ترکش سے تیر نکالا اور اس پھوڑے کو چھیل دیا، یعنی چیر دیا اس کو، خون بند نہ ہونے کی وجہ سے وہ آدمی مر گیا. تو تمہارے رب نے فرمایا میں نے اس پر جنت حرام کر دی. جی یہ اتنی بڑی بات ہے. اچھا آج کے دور میں ڈپریشن اتنا ہو گیا، بعض لوگ خود کو ٹیز کرتے رہتے ہیں. بعض بچیوں کو میں دیکھا اپنے ہاتھوں کو بائٹ کرتی رہیں گی، ناخن چباتی رہیں گی، ناپسندیدہ بات ہے. بعض دفعہ غصے میں لوگ اپنے آپ کو بیکار کرتے ہیں، یہ انگزائٹی اور حلم اور اپنے آپ کو بہت زیادہ فرسٹریٹڈ رکھنا، یہی چیزیں اب قتل و غارت کری کی طرف آ رہی ہے. ترمذی کی روایت ہے 2043، آپ نے فرمایا جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا، یعنی کوئی ہتھیار لے لیا، چھری چاقو لے لیا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ لوہا اس کے حال میں ہاتھ میں ہوگا اور اسے اپنے پیٹ پر مار رہا ہوگا. جیسے چھری چاقو وغیرہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ اپنے پیٹ میں چھریاں ہی مارتا رہے گا اور جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہے گا. اور جو شخص زہر پی کر خودکشی کرے گا، اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں سے پیتا رہے گا. ترمذی کی روایت ہے 2043 نمبر. تو ان ساری چیزوں کو الحمدللہ عام کرنے کی ضرورت ہے. آج جوانوں کو جوش دلاتے ہوئے لوگ کہتے ہیں واٹ اے کول تھنگ, یہ بڑا کول ہو گیا, یہ بہت نائس تھنگ ہے. تو یہ کول نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بڑی جان سے مرے گئے, دیکھو ان میں کتنی ضرورت ہے, لیکن یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے. اور سچی بات ہے کہ آج دنیا کے غموں سے گھبرا کے مر گئے, تو مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے. اس لیے مجھے آپ کو بہت فکر کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ سب کچھ کر کے آگے دعوت دیتے ہیں. وہ میں یفل ذالک عدوانا و ظلمن, جو ظلم کے ساتھ ایسے کام کرے گا وہ ظلمن فسوف نصلیہ نارا, جو شخص ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے گا اس کو ہم ضرور آگ میں جھونکیں گے, اور یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں. ہاں, اس کے بعد اگلے حصے کا ٹاپک لکھیے کبیرہ گناہ, میجر سینز. ان تج تنی بکبائی رما تن ہو نہ ان ہو, اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جس سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے, تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. کون سی جنت. یہاں دیکھیے کبائر کی بات ہوئی. بعض لوگ کیا کہتے ہیں کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں, تو حدیث میں اس کے بارے میں کوئی ایک لفظ نہیں ہے, لیکن بہت سارے اشارے ہیں. شرک سب سے بڑا گناہ ہے, پھر جادو کرنا, ماں باپ کی نافرمانی, قتل ناحق, پھر اسی طرح سود کی آمدنی, بیت اللہ کی حرمت, ضرورت سے زائد پانی تھا آپ نے روک لیا, سفر میں تھے کسی کو نہ دیا, شراب پینا, یکبر الکبائر میں سے آتا ہے. اسی طرح جادو کا کرنا کرانا, پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے ایپ چوئی کرنا, کسی مسلمان پہ الزام لگا دینا, یہ بڑے بڑے گناہ. تو اگر آپ اور میں اس سے اپنے آپ کو بچا لیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے باقی چیزوں کو آسان کرے گا. کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ پھر باقی کام تم کر ہی لے. کیا خیال ہے کہ پھر یہ کام کیے نہیں تو باقیوں کو پھر چھوٹے تو کر ہی لے. تو یاد رکھیے صغیرہ گناہ بار بار کریں گے کبیرہ ہو جائے گا. اور سچی بات ہے کہ گناہ سارے ہی بڑے ہیں. کیوں؟ کہ وہ اللہ اکبر کی نافرمانی ہے. تو کوئی گناہ اس طرح سے نہ کیجئے کہ وہ گناہ کر کے آپ تو مزہ لے رہے ہو, آپ تو انجوائے کر رہے ہو, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی میری پکڑ ہو جائے. آیت نمبر 32 کا ٹاپک لکھیے گا اللہ کی بانڈ پہ راضی ہو جاؤ. کیوں ادھر ادھر دیکھتے ہو؟ کیسے؟ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضكم على بعض, اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے کسی کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دیا ہے اس کی تمنا نہ کرو. جو کچھ مردوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ ہے, اور جو کچھ عورتوں نے کمایا ہے اس کے مطابق ان کا حصہ. ہاں, اللہ سے اس کے فضل کی دعا مانگتے رہو, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. حقیقت یہ کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی بانٹ ہے. اس میں ضروری نہیں کہ ہر ایک کو ہر چیز ملی ہو, کیونکہ یہ ادھوری ہے. آج بہت سارے لوگ اس طرح کی متھ دیتے ہیں. ایک نان مسلم سے بات ہو رہی تھی, تو جب اللہ کے موضوع پہ بات ہوئی تو کہنے گا اف دیر از اے گاڈ, اگر کوئی خدا ہے تو پھر دنیا میں اتنا انصاف ظلم کیوں ہے, پھر کوئی سڑکوں پہ بھوکا مر رہا ہے اور کوئی اتنا امیر کیوں ہے. تو آیت کا جواب نوٹ کر لیجئے کہ یہ دنیا ادھوری ہے. آدھی چیز دیکھ کر آپ پوری تصویر تو نہیں دیکھ سکتے. آدھا حصہ آخرت میں ملے گا. آج کسی کو بہت ملا, کسی کو کم ملا, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اس سے حسد نہ کرو. دیکھیے آج میں اور آپ دنیا میں اگر یہ کہیں نا کہ ہم اپنا تقابل دوسروں سے کرتے رہے, کبھی خوش نہیں رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑا خوبصورت کرائیٹیرین اور ایک معیار دیا, اور وہ کیا ہے؟ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو, اور جب ان کا اچھا عمل دیکھو تو رش کرو. لا حسد الا فسنتین, دو چیزوں کے سوا کسی چیز میں حسد نہیں ہے. ایک وہ شخص جس کو علم دیا اور وہ اپنا علم بانٹ رہا ہے, تو تم رش کرو کہ اللہ اس کو دیے مجھے بھی دے. اور دوسرا جس کو اللہ نے حکمت دی ہے اور وہ حکمت کے موتی بکھیرتا ہے, لوگوں میں فیصلے کرتا ہے, اچھے معاملے کرتا ہے, ان دو پہ تو آپ اور میں رش کر سکتے ہیں. وی کین کمپیٹ وتھ دیٹ. ہم اس کی دعا بھی کر سکتے ہیں, رشک بھی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ کپڑے, گھر, مال, اولاد, جاب, داخلہ مل گیا ادھر ادھر, لیٹ اٹ گو. لا تتمنوا, کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ دیکھیے کامیاب ترین شخص بھی ایک ہچکی لگتی ہے مر جاتا ہے. کچھ سال پہلے ایک کھلاڑی تھا جو فٹ بال کھیلتا ہوا جیتا ہے, اور جیت کے اٹھا ہے تو ایک دم لڑکھڑا کے گرا. آپ نے وہ کئی دفعہ نشید میں بھی اس کی پکچرز دیکھی ہوں گی, کدھر گئی وہ کامیابی. تو لہٰذا اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اللہ کے نبی ایک دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألوک من فضلک, اے اللہ میں تجھ سے تیرا بڑا فضل مانگتا ہوں. تو لہٰذا اس پہ رہیے. اب اس ٹاک ٹیکسٹ میں, کیونکہ اس سے آگے بھی عورتوں مردوں کی باتیں آ رہی ہیں, پیچھے بھی تھی, تو عورت اور مرد کا ڈسکریمنیشن اس کو بھی سمجھ لیجئے. بعض لوگ کہتے ہیں عورت اللہ کمزور ہے مرد مضبوط ہے، دونوں کا اللہ تعالیٰ کا دین ہے. آپ دیکھیے اگر مرد کو جسمانی صلاحیت زیادہ دی تو عورت کو جذبات زیادہ دیے، اگر مرد اسٹرانگ ہے تو عورت ڈیلیکیٹ ہے. کروز کس کے ہیں اور باڈی اور فگر کون ناپتا ہے اور کمر کون دیکھتا ہے؟ مردوں کو بھی کبھی اپنے موٹی موٹی آنکھوں پہ مسکارا لگاتے دیکھا؟ مرد تو نہیں یہ چیزوں میں کیوریس. عورتیں کتنا کپڑوں پہ خرچ کرتی ہیں، کتنا ان کو اچھا لگتا ہے اپنے آپ کو سجانا سنوارنا، جبکہ مرد جو اپنے آپ کو سیدھا سادہ رکھتے ہیں. وزن مرد زیادہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ملٹی ٹاسکنگ عورت زیادہ ہوتی ہے. تو کبھی اس بات پہ نہ رہیں کہ مجھے اللہ نے عورت کیوں بنایا اور میں مرد ہوتی تو کیا بنتا. بائی دی وے، آپ میں سے کس کو شوق ہے لڑکا بننے کا؟ ہے کوئی ایک بھی؟ یہ بڑا معروف ایک وقت تھا، شوشہ گزرا تھا، کہ اخباروں میں آتا تھا کہ لڑکا بننے کے شوق میں لڑکی کچھ بھی نہ رہی، لوگ آ کے جا کے اپنی جینڈر چینج کروانے لگ جاتے ہیں. تو بس جس حصے سے اللہ نے جو کام لینا ہے نا، اس کام کو کرتے جائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے گا. اور عورتوں کو جو عزت ملی ہے، ہر نبی عورت کی کوکھ سے آیا، ہر نبی نے عورت کا دودھ پیا. آپ نے فرمایا کہ حضرت آسیہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور اس کا شوہر دیکھیے فرعون جہنمیوں کا سردار ہوگا. تو عورت اور مرد کے فرق سے نہیں بات، اصل بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس کام میں رکھا ہے. پھر ایک اور تقابل سسٹرز بہت کرتی ہوں گی یقیناً، وہ کیا ہے؟ دوسروں کے بچوں کو دیکھ کر کہنا ہمارے بچے اچھے نہیں ہیں، اس کے خوبصورت ہے میرے نہیں ہیں، اس کو بیٹا ملا مجھے بیٹیاں کیوں مل گئیں، اس کے پاس یہ ہے وہ ہے. تقابل بہت کرتے ہیں. جو بندہ تقابل کرے گا، ایون لوگ نیکی کے نام پہ بھی تقابل کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں دینداروں کے ساتھ تقابل کرتے رہتے ہیں، وہ دیندار ایسا ہی ایسا. بھائی آپ نے صرف ایک کو سنا اس لیے آپ ایسا اس کو فیل کر رہے ہیں، آپ نے دس کو نہیں سنا. دنیا میں بہت ورائٹی. جب ایک وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ایک کھونٹے سے بند کر صرف اسی میں اپنے دین کو ڈھونڈتے ہیں نا، تو ہم پھر سب کو اس سے تقابل کرتے ہیں. انتہائی ناپسندیدہ بات ہے اور اپنے لیے محرومی کی بات ہے. ایسے لوگوں کی سوچ اتنی گھٹی ہوئی اور نیرو ہوتی ہے، کبھی کوئی نئی چیز، کوئی نیا آئیڈیا، کوئی نیا کام نہیں لے آئیں گے. کرنا کیا ہے؟ ساری باتوں کا خلاصہ، جو کچھ آپ کو مجھے ملا، جسمانی طاقت، ذہنی قوت، اولاد، اس کو صدقہ جاریہ بنائیے، اس کو نیکی کے کاموں میں لگائیے. اولاد ہے تو اچھی تربیت کیجئے، مال ہے تو اس کو اللہ کے راستوں میں لگا دیجئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. رہ گئی دنیا کے کپڑے لتے، کہہ لیجئے اللہ مجھے جنت میں دے دینا، اللہ جی یہ زیور اس کا اچھا ہے تو مجھے جنت میں دے دیجئے. فاستبقوا الخیرات، میں اور آپ اس دنیا میں مقابلوں کے لیے نہیں آئے، ہم جنت میں جانا ہے. مقابلہ کیجئے، تہجد میں مقابلہ کریں، قرآن پڑھنے میں مقابلہ کریں. کوئی دین کا کام دو گھنٹے کرتا ہے دن میں، آپ چار گھنٹے کیجئے. کوئی ہفتے میں دو دن کرتا ہے، آپ چار دن کیجئے. کوئی صرف دن میں ایک دفعہ کرتا ہے، آپ دن میں دو بار کیجئے. اس میں میدان کھلا ہے اور ہیلدی کمپٹیشن اسلام میں بہت ہی پسندیدہ ہے. اس کے بعد پھر آگے تھوڑا سا پھر اشارہ ہے وراثت اور وصیت کی طرف. ولی کل جلنا موالی مما ترک الوالدان والاقربون، اور ہم نے ہر اس ترکے کے حقدار وارث، اور ہم نے ہر ترکے کے حقدار مقرر کر دیے ہیں جو والدین اور رشتہ دار چھوڑے. اب رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں، تو ان کا حصہ ان کو دو. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر حقدار کو اس کا حق دے دیتا ہے. الرجال قوامون علی النساء، یہ آیت ہے جو آپ کو مجھے اچھے شوہر اور اچھی بیوی کی خوبیاں سناتی ہے. اور آپ بھی فیل کر رہے ہوں گے، میں صبح بھی تیاری کرتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ کوئی ایسا ادارہ یا کوئی ایسا کورس ضرور ہونا چاہیے، شادی ہونے سے پہلے لڑکے لڑکی کو وہ کورس کروا دیا جائے. آج آپ دیکھیں جس ملک میں بھی آپ بیٹھے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں یا کہیں بھی بیٹھے ہیں، میں پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں دن بدن ڈائیورس کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے. شادی کے بعد وہ خوشیاں غموں میں بدلتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اور چار چار سال تک منگنیاں اور ساتھ رہنے کے باوجود شادی کے بعد چار چار مہینے کے بعد لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بیزار ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ یہ آیت نہیں پڑی ہوئی. تو اس آیت کو اس شعور سے پڑھے. اب آپ کے ہم تو نہ پڑھے، ہماری تو شادیاں پرانی ہو گئیں. نہیں، آپ بھی پڑھیے، کیونکہ ہر عمر میں انسان کو اس چیز کا حق بنتا ہے، اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنی کمیوں کو دور کرے. اور دوسری بات ہے کہ آگے آپ نے بھی تو بچوں کی تربیت کرنی ہے. تو شوہر اور بیوی کے فرق کو خاص طور پہ واضح کرتی ہے، حالانکہ لفظ عورت اور مرد کا ہے، کیونکہ عورت اور مرد شوہر بیوی کی صورت میں ایک سوسائٹی کی بہت بنیادی اکائی ہوتی ہے. تو میں اس آیت کو پورا کر کے پھر اس پہ جنرل ہلکی سی بات کروں گی. کہ شوہر کیسا ہونا چاہیے اور بیوی کیسی ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے نوٹ کر لیں کہ ہمارے پاس ایک سیریز ہے پوری اس موضوع پہ، اسلام اے ٹو زی کے نام پہ جو سیریز تھی اسی کی کنٹینیویشن ہے، اور اس میں نکاح اے ٹو زی، اس کا ایک پورا پارٹ جو ہے اچھے شوہر اور اچھی بیوی کی خوبیاں. اسی طرح سے ایک یوٹیوب پہ اگر آپ کلک کر کے دیکھیں تو 60 ٹپس ٹو پلیز یور ہسبینڈ یا سکسیسفل وائف اگر ملا تو آپ کو ضرور بھیج دیں گے یہ ساتھی بھی، تو آپ ایسی چیزیں ضرور سنیں. آپ یہ کہتے ہیں مرد بھی تو سنیں، میں کہتی ہوں آپ تو شروع کریں، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی، آپ اپنا پارٹ پلے کریں، دوسرا سائڈ خود بخود ٹھیک ہوگا. تو کیا حدیں ہیں؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شعار ہوتی ہیں، اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو، پھر اگر وہ تمہاری متی ہو جائیں تو خواہ ان پر دسترازی کے لیے بہانے تو خواہ مخواہ ان پر دسترازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالا تر ہے. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم، حکم کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ پرسن یعنی آؤٹ سائڈر یا سالس جو بھی اس کا فیصلہ کرے، مرد کے رشتے داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتے داروں میں سے مقرر کرو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا اور باخبر ہے. یہاں پہ یہ مضمون پورا ہوا، آگے بات کچھ اور ہے تو میں تھوڑا سا ادھر رک کے ضرور بات کرنا چاہوں گی. دیکھیے یہاں مرد کو قوام کہا گیا. قوام عربی زبان میں منتظم کو کہتے ہیں، انگلش میں مینیجر کو کہتے ہیں. ہسبینڈ از اے مینیجر، اس کا یہ نہیں مطلب کہ وہ حاکم ہے، مطلب یہ ہے کہ از ٹیک کیئرر، اس کی ضروریات کو پورا کرے گا، جو انڈیویجولی آرگنائز کرے گا، اس کی حفاظت کرے گا، اس کی نگرانی کرے گا، اور دوسری بات یہ کہ کما کر لائے گا، اس پہ پیسہ خرچ کرے گا. گھر میں چور آ جائے تو مرد اس کو ڈیفینڈ کرے گا. مرد جسمانی طاقت میں مال خرچ کرنے میں زیادہ ہوتے ہیں، یہ فطرت کا نظام ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرد تو یہ کرے گا تو عورت کیا کرے گی؟ باقی سارے کام عورت کرے گی، یعنی جو مرد نہیں کرے گا نا وہ سب عورت کرے گی. سیدھی سی بات ہے، اللہ نے عورت کے اندر بہت فلیکسیبل رکھی ہے، چار کام اکٹھے کر کے بھی خوش رہتی ہے، مرد ایک سے دوسرا کام نہیں کر سکتا. اب دونوں کو برابر کر دیا جائے کیسے ہوگا؟ فطرت کا نظام نہیں ہے. یاد رکھیے کہ یہ جو قل ہو اللہ احد ہے نا، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ احد ہے، یہ فطرت کا اصول ہے کہ ہزاروں لوگ کہیں مل کے کام کر رہے ہیں یا 10-12 لوگوں کی ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن ہے، ایک بندے کا اپر ہینڈ ہوگا، جس کو آپ امیر کہہ لیں، جس کو آپ لیڈر کہہ لیں، جس کو سردار کہہ لیں، یہاں قوام کہہ دیا. اب عام حالات میں تو عورت اور مرد اپنے حصے کے کام کر رہے ہیں، مرد باہر کے کام کرے گا، کمائے گا، عورت کو بالکل کمانے کی ضرورت نہیں ہے. جو عورتیں کما رہی ہیں وہ اپنے مردوں پہ احسان کر رہی ہیں، انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے ایک تحفے کو پیچھے کر دیا. یعنی میں حرام حلام کی بات نہیں کر رہی، جملوں کو سمجھیں کہ عورت کو اللہ نے حق دیا کہ وہ نہ کمائے. کسی عورت کو قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا تم کما کے کیوں نہیں لاتی تھی، دیکھو بےچارے تمہارے شوہر کو اتنا کام کرنا پڑتا تھا، یہ نہیں پوچھے گا. لیکن اگر عورت اپنے بچوں کو نہیں دیکھے گی، گھر صاف نہیں کر رہی، شوہر کی خواہشات نہیں پوری کرتی تو پوچھی جائے گی. اب عام حالات میں دونوں کر رہے ہیں، سوال پیدا ہوتا ہے کسی دن دونوں کی بارائے فرق ہو جاتی ہے. مرد کہتا ہے کہ کہیں چلتے ہیں اور بیوی کہتی ہے نہیں جانا، مرد کہتا ہے یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا، اس صورت میں آپ پڑھ چکے ہیں دوسرے پارے میں کہ مردوں کو تم پر ایک درجہ حاصل ہے، اپر ہینڈ مرد کا رکھ دیا. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ مرد جذباتی نہیں ہوتے، تھوڑے سے لانگ پلاننگ کرتے ہیں. پھر دوسری بات یہ کہ مرد جو ہیں وہ ڈٹرمن بھی ہوتے ہیں، عورتیں ایموشنل ہیں، ڈیلیکیٹ جو بہت ہے بچاری، ذرا سی بات پہ ان کے آنسو آ جاتے ہیں، رونے لگتی ہیں. پھر عورتیں کبھی بچوں کی پیدائش میں، کبھی دودھ پلانے میں، کبھی پیریڈز میں، اس طرح مہینے میں کچھ تکلیفوں سے گزرتی ہیں، ہو سکتا ہے اس کا مینٹل آرڈر ٹھیک نہ ہو. تو مرد مور سٹیبل ہوتے ہیں، تو کہا جب دونوں میں کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس میں مرد کو اگر اپر ہینڈ مان لیے جائے تو کیا بری بات ہے؟ ایک عورت جو اپنے مرد کو اپنے سے اوپر درجہ دے گی نا، وہ اللہ ہی وہ اس کے دل کی، اس کے دماغ کی، اس کے پیار کی، جذبات کی مالکہ بن جائے گی. آج کی سوسائٹی لڑکیوں کو یہ نہیں سکھا رہی، معذرت کے ساتھ سب سے. وہ کہتے تم برابر، تم بھی کرو میں بھی کروں. وہ کہتی میں نے برتن دھوئے اب تم کپڑے دو، میں نے دھو دیے اب تم استری کرو، ایک دن میں اپنے بچے کا پیمپر صحیح کروں گی، دوسرے دن تم کرو. اٹس ناٹ فیئر. اس سے عورتیں ذہنی طور پہ اپنے آپ کو بڑا کر دیتی ہیں. کامیاب گھرانہ وہ ہے کہ 51 اور 49 کا ریشو ہی کر لیجئے. 50-50 نہیں ہوں گے ہسبینڈ وائف, 49-50. بس ایک جہاں ذرا سی بات ہے بڑائی مان لیں, اور یقین کریں یہ گن کی بات ہے, راز کی بات ہے. جو عورت لڑکی مرد کو عزت دے دیتی ہے نا, وہ اس کی عزت لے لیتی ہے, اس کا پیار لے لیتی ہے. مرد کو عزت کی بھوک ہوتی ہے. جو لڑکیاں اپنے مردوں کی بے برائیاں آ کے ماں باپ سے کرتی ہیں, جو آ کے دوستوں سے شیئر کرتی ہیں یا اس کے منہ پہ بولتی ہیں, وہ پھر اس سے ہو سکتا ہے وہ شریف انسان سامنے کچھ نہ بولے لیکن دل میں پیار نہیں رہے گا. تو یہ ایگو کا ایشو نہیں ہے, بس اس کو ماننے کی ضرورت ہے. دیکھیں صالحات قانتات, یہ عورت کو کہا گیا کم جم کے رہو, ہمیشہ کے لیے اچھی رہو. یہ نہیں کہ جب کوئی ضرورت ہے تو تب بہت لاڈ کر دی, اور جب ضرورت نہیں یا موڈ نہیں ٹھیک ہوا تو چائے بھی نہ پوچھی. تو اس طرح سے گھر کا نظام انشاءاللہ بڑا خوبصورت ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین بیوی وہ ہے جس کی طرف تم دیکھو تو وہ تمہیں خوش کر دے. تم اسے کسی بات کا حکم دو تو اس کو ماننے لگ جائے, اور تم جب موجود نہ ہو تو اپنی ذات اور تمہارے مال کی حفاظت کرے. تو بیویاں ہمیشہ اپنے شوہروں کے لیے خوشی کا سامان بن سکتی ہیں, اور اس میں کسی کو کوئی بھی بات نہیں ہے. پھر اسی طرح ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عورت کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا جو خاون کی شکر گزاری نہیں کرتی, حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں ہو سکتی. شکر گزار بن جائیں آپ, بس 100 باتوں کی ایک بات ہے, بی تھینک فل. اگر شوہر نہ ہوتے, شادی نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ برسوں تک ایک لڑکی کماری ہوتی ہے, پھر ایک مرد ملتا ہے, پھر شادی ہوتی ہے. زندگی میں گلے شکوے چلتے رہیں گے, لیکن کم از کم یو شوڈ بی تھینک فل. تو مرد بھی خود ہی ہو جائیں گے. آپ اور میں اس چیز کے اوپر اگر اپنے دل کو جما لیں تو آپ کی 20 سالہ پرانی شادی آج سے پھر نئے رخ میں چل پڑتی ہے, کیونکہ آپ تھینک فل ہو جائیں گے. ہم ساری دنیا کو تھینک یو کہیں گے, شوہر کو نہیں کہہ سکتے. ہم کہتے ہیں ان کا فرض تھا, ان کا ذمہ تھا, کرنا نہیں تھا وہ نہیں تھا. تو لہٰذا جو عزت دیتے ہیں وہ عزت پاتے ہیں, اور جو عزت نہیں کرتے وہ پھر عزت پاتے بھی نہیں ہیں. اور اس طرح سے آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے اس چیز کو کھول کے بیان کر دیا. بخاری کی روایت ہے کہ میں نے جہنم میں کثرت سے عورتوں کو جلتے دیکھا, اور وہ ناشکری کس چیز کی تھی؟ نمبر ایک شوہروں کی ناشکری, اور دوسری زبان کا غلط استعمال. تو اللہ تعالیٰ ہمارے عیب چھپا لے, اور میں اور آپ اپنے عیبوں کو چھپانے والے بن جائیں, برے طریقے سے اپنی زبان کو نہ استعمال کریں. اور آپ دیکھیے گا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہماری زندگی میں بہت ساری خیر آ جائے گی. اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایک اچھی بیوی بنا کر ثابت کروا دے کہ ہم نے قرآن پڑھے ہیں, ہم قرآن سیکھ رہے ہیں. اب اس کے بعد جب شوہر بیوی کا تعلق نہ بنے تو کیا کرو؟ آپس میں یہ معاملہ سمیٹ لو تو اچھا ہے. لیکن طلاق سے بچنے کا ایک آخری رخ کیا ہے کہ حکم بنا لو. ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تعلق بہت خوبصورت ہے. گھر میں سکون نہیں ہوگا, باہر سکون نہیں ملے گا. سوسائٹی کا ایک یونٹ میں ہے گھر. تو آج مسلم گھروں میں سکون ہونا چاہیے, اطمینان ہونا چاہیے. اب اس کے بعد ایک لانگ لسٹ ہے ترتیب کے تحت کے دین کا, دین کیسے, قرآن کیسے ہماری زندگی بنتا ہے, کہ زندگی کے ہر پہلو کو وہ ڈسکس کرتا ہے. آئیے دیکھیے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور تم سب اللہ کی بندگی کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو, قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, اور پڑوسی رشتہ دار سے, اجنبی ہمسائے سے, پہلو کے ساتھی اور مسافر سے, اور ان لونڈی غلاموں سے جو کہ تمہارے قبضے میں ہیں احسان کا معاملہ کرو. یقین جانو کہ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے, اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کنجوسی کی ہدایت کرتے ہیں. اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا اس کو چھپاتے ہیں. ایسے کافر نعمت لوگوں کے لیے ہم نے رسوا کو عذاب مہیا کر رکھا, اور وہ لوگ بھی اللہ کو ناپسند ہیں جو اپنے مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا, اور در حقیقت نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخر پر. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت ہی بری رفاقت میسر آئی. یہاں تک آپ دیکھیے کہ احکامات کا ایک مجموعہ ہے. اگر آپ سے کوئی کہے کہ مجھے اسلام بتاؤ, مجھے بتاؤ کہ اسلام کیا ہے, یا یہ بتاؤ کہ اسلام کی تفصیلات کیا ہیں, اس قسم کی آیات اس کے لیے بہت خوبصورت ہیں. حقوق اللہ سے لے کر حقوق العباد، یعنی رائٹس آف اللہ سے لے کے ہیومن رائٹس تک، بڑے پیار سے اللہ تعالیٰ ہر بات کو کھول کے بیان کرتا ہے. مجھے آپ کو بھی اسی طرح عمل کرنا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، کیونکہ ہم نے قرآن کو اپنی زندگی بنانا ہے نا، تو چند چیزوں میں ہم بہت نیک ہوں اور چند کو ہم بالکل اوور لک کر دیں، یہ بات ہمارے حق میں درست نہیں ہے. پھر دوسری بات اس میں کنجوسی کی آئی. آپ نوٹ کیجئے گا، جب دل نہیں کھلتے نا تو ہاتھ بھی نہیں کھلتا. دلوں میں گریں پڑی ہو نا تو ہاتھوں میں بھی گریں پڑتی ہیں اور زبان بھی غلط بول دیتی ہے. تو اللہ ایسے لوگوں کو کافر نعمت کہتا ہے، نہ شکرے لوگ جو نعمت کی نہ قدری کرتے ہیں. پھر آئے 38 میں آپ نے، میں نے دیکھا کہ دکھاوے کے لیے مال کو خرچ کرنا، کیا آج اس کا کوئی موقع ہماری زندگیوں میں آتا ہے؟ ہال کی آرائش پہ کتنا پیسہ لگے گا، دلہن کی زیبائش پہ کتنا پیسہ لگے گا، پھول کتنے ہزاروں کے آئیں گے، میوزیکل گروپ کو کتنا پیسہ دیا جائے گا، اور دس اینڈ دیٹ. سچ بتائیے، کیا آج ہم مسلمان اپنا مال آگ کے اندر نہیں گراتے ایسے موقعوں پہ؟ اور کوئی پوچھے تو کہتے ہیں کمانا کب ہے اور کس لیے؟ شادی ہے، بیاہ ہے، آج مہندی ہے، آج برات ہے، آج رسم ہے، آج پہلا پھیرا، آج دوسرا، اور ایک ایک تحفوں کا جو مقابلہ ہوتا ہے اور جو پہناووں کا ہے. کیا ایک مسلمان امت جس کے چاروں طرف دشمنوں کے فتنے، جہاں حقیقت میں لوگوں کو اسلام سکھانے کی ضرورت ہے، ہم یہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں؟ ہم متحمل ہیں اس بات کے کہ دکھاوے کے نام پر پیسے لگا دیں؟ لوگ کہتے ہیں ویڈنگ آف دی ایئر، یہ دی آپ کہہ لیجئے کہ فنکشن، ایسا فنکشن جیسا کسی نے کیا نہیں. کیا ہوگا، واہ واہ کریں گے لوگ تب تک جب تک آپ سے اچھی شادی نہیں کھائیں گے. اور لوگ یہاں سے کھا کے جائیں گے نا، گاڑی میں بیٹھتے کہیں گے کیا ضرورت تھی 10 کھانوں کی، ہضم ہی نہیں ہوتا، ایک بھی نہیں کھایا. اور یہ تھا، لوگ کبھی خوش نہیں ہوں گے. اور ایک بات یاد رکھیے، دور جاہلیت میں بھی لوگ اسی لیے تباہ ہوئے کہ وہ ایسی ہی باتوں پر مال خرچ کرتے تھے، دکھاوا بہت ان میں. آج آپ دیکھیے، غریب بچہ ہو سکتا ہے کسی کا فیس نہ ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں جاتا. آج آپ دیکھیے اسکولوں کی حالت دیکھیے، سڑکوں کی حالت دیکھیے. اگر میں اور آپ ان خرچوں کو کٹ ڈاؤن کریں، کیا کریں؟ شادی آپ کے بیٹے کی، آپ کو جو عام ایک شادی کا ایسٹیمیشن لگا کر کسی نے دیا 5 لاکھ کرون لگے گا آپ کے بچے کی شادی پہ، آپ کہیے میں نے 50,000 میں شادی کرنی ہے اور 4,50,000 کرون جو ہے وہ میں نے کسی سوشل ورک میں، کسی چیریٹی ورک میں، کسی صدقہ جاریہ میں لگانا ہے. پھر دیکھیے کہ آپ کے بچوں کو کیا فائدہ ہوگا. اور جب خوشیوں کے موقع پہ ہم اللہ کے مقابلوں میں آ جاتے ہیں نا، تو گھر نہیں بستے. میرا تو دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اور بیسیوں وجہ بھی ہیں ڈیوورس کی، گھروں کے فتنوں کی، اس میں ایک وجہ ہماری شادیوں کے موقع پہ اللہ کے قانونوں کو توڑنا. نیت کریں، دعا کریں، آپ کی شادیاں ہو گئی ہیں تو اپنے بچوں کی، اور جن کی ابھی نہیں ہوئی یہ شادی وہ ہوگی جس میں کوئی نافرمانی نہیں ہوگی. میں ایک خوشی کا دن جو اتنی ارمانوں سے، اتنی تمناؤں سے میں نے اللہ سے مانگا کہ میں اللہ کی نافرمانی میں گزار دوں، میں شادی کے دن نماز نہ پڑھوں، میں شادی کے دن اپنا حسن دوسروں کو دکھاؤں، دوسرے لوگ آ کے میری تصویریں کھینچ کے میری خوبصورتی کو چھین لیں، برکت کہاں سے آئے گی؟ اور یاد رکھیے، یہ شادی کی آخری خوشی نہیں ہوتی. ہم نے ابھی ان بچوں کے گھر بھی بسانے ہیں، آگے ان کی اولاد بھی لینی ہے، پھر آگے جا کے اگر اللہ ہینڈی کیپ اولاد دے دے، اللہ کیا چاہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. میں کوئی آپ کو فتویٰ نہیں دے رہی، لیکن پھر اللہ کسی نہ کسی طور پہ بدلے ضرور لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں نمود و نمائش سے بچائے. اور یہ شرک کی قسم ہے، حدیث میں آتا ہے کہ شرک خفی یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کو دیکھ کر عمل کرے. دکھاوا کسی قسم کا بھی اچھا نہیں ہوگا. دوسروں کی طرف آپ دیکھیں کہ اچھا انہوں نے دیکھ لیا تو میں لمبی نماز کر لوں، اور دوسرے نہیں دیکھ رہے تو 2 منٹ کی نماز پڑھوں، یہ بھی ٹھیک نہیں. دل اللہ کی طرف ہے، آپ کو تو پرواہ نہیں ہونی چاہیے نیکی کرتے ہوئے کہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو دنیا میں شہرت کے لیے کوئی کام کرے گا، اللہ قیامت کے دن سب کو سنا دے گا، سما روایت، دیکھو یہ دیکھ رہا تھا وہ ہے. اس کے دل کی جو گندگیاں نا، وہ ساری کھول کے دکھائے گا، اور قیامت کے دن سب اس کو دیکھ رہے ہوں گے، اچھا جی اندر سے آپ ایسے تھے، اوپر سے آپ ایسے بن رہے تھے. بخاری کی روایت 6499 نمبر میں یہ ریفرنس آپ کو ملتا ہے کہ جو دنیا میں دکھانا چاہے گا یا سنانا چاہے گا، قیامت کے دن اللہ سب کے سامنے اس کے دل کے پول کھول دیں گے. اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنا شوق دے، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، القلب متوجہ الى اللہ. آپ دل میں رکھ کر دیکھیے، پھر آپ کو کتنا سکون ملے گا، اصل وہ حریت آپ کو تب ملے گی. اب اس کے بعد پھر ہم ایک ٹاپک کی آیتیں اکٹھی پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کچھ رخ پھیرتے ہوئے دکھتے ہیں. کس کی طرف؟ نفاق والے لوگوں کی طرف. فرمائے، وما علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الآخر وانفقوا مما رزقهم اللہ وکان اللہ به علیما. سچ یہ ہے کہ شیطان جس کا رفیق ہوا اسے بہت بری رفاقت میسر آ گئی، آخر ان لوگوں پر کیا آفت آ جاتی؟ اگر یہ لوگ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اگر یہ ایسا کرتے تو اللہ سے ان کی نیکی کا حال چھپا نہ رہتا، اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اگر کوئی ایک نیکی کرے تو اللہ اسے دو چند کرتا ہے، پھر اپنی طرف سے بڑا اجر عطا فرماتا ہے، پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے۔ یعنی یہاں تک جو بات ہے نا، اس میں خلاصہ کیا، کیوں لوگوں کو دکھاتے ہیں؟ اللہ کو دکھائیں، اللہ خود ہی لوگوں کو دکھا دے گا۔ اب قیامت کے میدان میں آپ کو مجھے لے جایا جا رہا ہے، اور سورۃ نساء کی یہ آیتیں اور اس سے آگے بھی کچھ آئیں گی جو اللہ کے نبی کو دکھی کر دیتی تھی، کیونکہ ہر انسان جب اللہ کے سامنے جائے گا تو اس کو اپنے اعمال کی گواہی دینی پڑے گی۔ کیا پھر سوچو کہ اس وقت یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر آپ کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کر دیں گے۔ اس وقت وہ سب لوگ جنہوں نے رسول کی بات نہ مانی اور اس کی نافرمانی کرتے رہے، کس کی بات مانتے ہیں ہم شادیوں میں، کس کی نافرمانیاں کرتے ہیں ہم شادیوں میں، ہماری خوشیوں میں کس کے قانون ٹوٹتے ہیں، کس کی سنتوں کی دھجیاں بکھیرتے ہیں، اس آیت کا نمبر نوٹ کر لیں۔ قیامت کے دن وہ لوگ جو خوشیوں میں سنتوں کو بھول کر نافرمانیوں میں پڑتے تھے وہ کیا کہیں گے؟ بلکہ اس میں ہمارے اردو کا ایک بڑا محاورہ بھی ہے، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے گا، لو تو سوا بہم الارض، کاش زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائیں۔ کب بولتے ہیں ہم پاکستانی لوگ؟ جب بے عزتی کی حد ہو، شرمندگی کی انتہا ہو، کہتے ہیں اس وقت کو دیکھنے سے بہتر تھا کہ میں زمین میں گر جاتی، اور ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ ذرا امیجن کریں، آپ سب ایک دوسرے سے بے نیاز ہو، آنکھیں بند کریں چند سیکنڈ کے لیے، قیامت کا دن ہے اور ہماری مستیاں اور ہمارے دکھاوے اور ہماری بے دینیاں، ہماری بے حیائیاں کھول کھول کے دکھائی جا رہی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہ یہ وقت گزر جائے، اللہ گھڑی کیوں رک گئی، اللہ کیا بنے گا، اللہ اس وقت یہ لوگ کیوں ہمیں شرمندہ کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک انسان واقعی کہے گا کہ یہ ساری مستیاں گئیں۔ آپ دیکھیے کہ کوئی بندہ ایک بہت جھوٹی شان و شوکت دکھا رہا ہو، اتنے میں پولیس مین آ جائے اور ہتھ کڑیاں ڈال دے اور کہہ دے یہ سب ناجائز ہے، انہوں نے تو ہم سے اجازت بھی نہیں لی، یہ کام کر لیا، یہ تو چوری کر کے آئے اور یہ پیسے ادھر لوٹانے لگ گئے، کیا عزت رہے گی مہمانوں کے سامنے۔ زندگی میں جب کبھی گناہ کرنے کو دل کرے تو یہ باتیں یاد رکھیں کہ قیامت کے دن کہیں میں اللہ تعالیٰ کو شکل دکھانے سے بھی دور نہ ہو جاؤں، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج دنیا میں اپنی اصلاح کی توفیق دے۔ اس کے بعد بہت ہی خوبصورت آیت ہے نماز کے بارے میں، اس میں ایک بہت بڑا حکم ہے، آئیے پڑھتے ہیں آیت 42-43۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز اس وقت پڑھنی چاہیے جب تم جانو کہ کیا کہہ رہے ہو۔ یہ کیا بات ہوگی؟ اچھا جی، ویسے نشہ کر سکتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے، تو نوٹ کیجئے گا، شراب کی حرمت میں ایک آیت ہم پیچھے الحمدللہ پڑھ چکے سورۃ بقرہ میں، اب یہ دوسری آیت آ گئی۔ شراب عربوں کی گٹی میں پانی کی طرح پڑی ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اشارے دینے شروع کر دیے تھے مکہ میں ہی، آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، تو کچھ لوگوں نے چھوڑ دی۔ خیر ہوتے ہوتے یہ وقت آ گیا کہ لوگ پیتے کوئی نہ پیتے، ایک ایسا موقع تھا کہ کسی محفل میں مسلمان تھے، صحابہ ہی تھے ظاہر ہے، لیکن دیکھیے کہ اللہ کے حکم پہ انہوں نے کیا کیا چھوڑا۔ اب کیا ہوا کہ شراب پی اور ساتھ ہی نماز کا وقت ہو گیا، تو جو یہ نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو شراب کے نشے میں انہوں نے کچھ لفظ بدل دیے، یہ کہنے کی بجائے کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی تم کرتے ہو، یہ کہہ دیا ہم بھی ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی تم کرتے ہو۔ اب یہ تو بڑا ایشو بن گیا، تو یہ آیت اتر گئی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ تم سوچو کہ تم کیا کر رہے ہو۔ یہاں سے دو تین باتیں بہت ہی شعور دلانے والی ہیں میرے آپ کو۔ پہلی بات ہے کہ وہ شراب کے نشے میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، ہم تو شادیوں میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، چار مہمان گھر میں آ جائے نماز چھوڑ دیتے ہیں، چار گروسری کی چیزیں آ جائے اس کو سمیٹنے میں نماز چھوڑ دیتے ہیں، اسکول کالج میں ذرا سا ٹائم زیادہ لگ جائے تو نماز چھوڑ دیں، تو ارے نماز چلی گئی۔ پہلی بات۔ دوسری بات دیکھیے گا کہ اس میں بہت اہم ہے کہ جو پڑھ رہے اس کو سمجھو، کیا علت ہے؟ ابھی شراب کو چھوڑ دیجئے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے، الحمدللہ ہم میں سے کوئی شراب پی کے نہیں نماز پڑھتا، لیکن نوٹ کیجئے گا کہ شراب میں بھی وہ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اگلی بات دیکھیے کہ نماز پڑھنے کے دوران سمجھو حتی تعلم، علت کیا ہے، ریزن کیا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا تم نے کیا پڑھا. تو آپ اور میں ذرا پھر آنکھیں بند کر کے خود سے ایک سوال تو کریں. اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ تک جو کچھ نماز میں پڑھا، تین رکعت، چار رکعت میں یا دو میں، سارے پہ توجہ تھی، فوکسڈ تھی. حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری نماز کا صرف اتنا حصہ قبول ہے جس میں تمہارا دل حاضر ہو. تو اس آیت کو نوٹ کر لیجئے، نماز کے ترجمے کو سمجھنا ہے. نماز پہ غور و فکر کیجئے، نماز میری آپ کی زندگی کی روح ہے. ہمارے اللہ سے تعلق کی بنیاد اور اس کا پول اس نماز کی صورت میں کھلتا ہے. تو اپنی نمازوں کے پیچھے لگ جائیں ہم اور آپ، اور یہاں بیٹھ کر اس علم کی محفل میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری نمازوں کو درست کر دے. ہر دن کچھ کریں، ابھی بھی کچھ دن ہیں آپ کے پاس میرے، رمضان سے پہلے ایک بار اپنی نماز ٹھیک کر لیں، تلفظ ٹھیک کر لیں، اس کے اندر کچھ نئی صورتیں ایڈ کر لیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے. اور اس کے انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ آسان کریں گے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز اللہ کی یاد کے لیے پڑھنی چاہیے، جان بوجھ کے نماز نہیں چھوڑنی، چھوڑ دی تو فائدہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے اب آگے کچھ جنابت کے مسائل ہے، یعنی دین، دین فطرت بھی ہے، پاکیزگی کا دین ہے. انسان پہ کچھ ایسی حالتیں آتی ہیں جس میں وہ نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتا، اسی کا اشارہ ہے. فرمایا ولا جنوبا الا عابر السبیل حتى الا عابر السبیل حتى تغتسلوا. اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ راستے سے گزرتے ہو، اور اگر کبھی ایسا تم نے کیا، اور اگر کبھی تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں سے لمس کیا ہو پھر پانی نہ ملے، تو پاک مٹی سے کام لو اور اسے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسخ کر لو، بے شک اللہ نرمی سے کام لینے والا اور بخشش فرمانے والا ہے. آپ دیکھیے اس میں پاکیزگی اور طہارت کی باتیں، تو ساتھ ہی اس میں تیمم کی بات ہے. عام حالات میں حکم کیا ہے کہ ایک ناخن کے برابر جگہ خالی رہ گئی تو آپ کو وضو نہیں ہوگا. اس لیے نیل پالش لگی ہوئی ہے، آپ نے وضو کیا، نماز نہیں ہوگی. آپ نے غسل کیا، آپ پاک نہیں ہوں گی. پہلے اتار کے پھر لگا لیں، غسل کرنے کے بعد لگائیں. کسی کو بہت شوق ہے نیل پالش کا اور اس میں کوئی حرام انگریڈینٹس نہیں ہے، نو پرابلم، آپ لگا سکتے ہیں. شرط کیا ہے؟ وضو کرنے کے بعد لگائیں گے، اور وضو ٹوٹنے سے پہلے جتنی نمازیں پڑھیں اٹس اوکے. لیکن اگر اگلی نماز سے پہلے وضو ٹوٹا تو پہلے نیل پالش کو ریموو کریں گے پھر اس کو لگائیں گے. یہ تو عام حالات کی بات ہے نا. اسی طرح نیل پالش کی طرح ہاتھ میں گم لگ چکا ہے، کبھی الفی لگ گئی، کبھی کوئی اسٹیکی چیز لگ گئی، کوشش کیجئے کہ اس کو اتار دیجئے گا. پھر اس کے بعد یہاں تیمم کی بات ہے، ادھر ایک ناخن برابر جگہ سوکھی رہی تو وضو نہیں ہوا، اور ادھر ایک قطرہ پانی نہیں چھوا اور وضو ہو گیا. کیا وضو چھوڑیے غسل ہو گیا؟ یہ ہے دین، الدین و یسر. حالات اور مواقع کے مطابق احکامات بدل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ سب کچھ بتاتے ہیں. اب اگلی آیتوں میں پھر اشارہ اہل کتاب کی کچھ عادات کی طرف ہے، آئیے سنتے ہیں. الم تر الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالۃ. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن کو کتاب کے علم کا کچھ حصہ دیا گیا. یہودی علماء کی طرف اشارہ ہے، نوٹ کیجئے. پورا دین نہیں ملا ان کو، یا تو پورا ملا تھا لیکن انہوں نے پک اینڈ چوز کے ساتھ اپنی مرضی کا دین لیا. وہ خود ضلالت کے خریدار بنے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راہ گم کر دو. اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وکفا باللہ ولیا. اور تمہاری حمایت و مددگار کے لیے اللہ ہی کافی ہے. جو لوگ یہودی بن گئے، اس جملے کو نوٹ کریں، اللہ نے لفظ یہودی ان کو نہیں دیا تھا، اللہ نے ان کو کیا بولا؟ آپ سب بولے مسلم. لیکن انہوں نے فرقہ وارانہ سیکٹیرین نیم کیا رکھ لیا؟ یہودی. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو الفاظ کو ان کی جگہ سے پھیر دیتے ہیں اور دین حق کے خلاف زبان تنگ اور دین حق کے خلاف نش زنی کرنے کے لیے اپنی زبانوں کو توڑ موڑ کر کہتے ہیں سمعنا و اسینا اسم غیر مسمعن و راعنا. حالانکہ اگر وہ یہ کہتے کہ سمعنا و اطعنا اور اسما اور انظرنا، تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا اور سیدھا زیادہ راست بازی کا طریقہ تھا. مگر ان پر تو ان کی باطل پرستی کی بدولت اللہ کی پٹکار پڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. کیا پتا چلا کہ جب اللہ کے دین کو پڑھاتے اور بتاتے وقت وہ باتیں جن کو سن کر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، اور بقول لوگوں کے ان باتوں کو سن کر پھر لوگ سننے نہیں آتے، اس کو موڑنا نہیں چاہیے. بس اس وقت میں آپ کے سامنے قرآن پیش کر رہی ہوں، میری پوری کوشش ہے کہ میں صرف عملی نقطوں کو آپ کے ساتھ ہائی لائٹ کروں وقت کی اہمیت سے. اب سامنے ایک حکم آ جاتا ہے جو آپ کے میرے عمل کا ہے اور میں کہوں نہیں یہ آنا نہ چھوڑ دیں, ہو سکتا ہے آج انہوں نے پہلی دفعہ قرآن سنا ہے, ابھی ان کی عمر بڑی چھوٹی ہے, چلو میں اس موضوع کو سکپ کر دوں, تو یہ میری خیانت ہوگی. فرض ہے تم اس کو کہہ دیں اٹس اوکے کر لیں تو خیانت ہوگی. بہت شدت ہے ایک حکم کی میں اس کو ڈیلیکیٹ کر کے ڈائلیوٹ کر دوں, میری زیادتی ہوگی. اسی طرح اپوزٹ بھی ہے. جن بات ابھی میں نے آپ کو کہا آپ نیل پالش لگا لیں, یہ میرا انصاف ہے, اور میں آتی جوش میں کہتی نیل پالش لگانے والی انگلیاں قیامت کے دن جہنم میں جائیں گی, یہ بھی زیادتی ہے. جب دین کے نام پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عورتوں نے اگر اپنے چہرے پہ رنگ لگا لیا تو ہونٹ آگ میں جائیں گے, یہ زیادتی ہے آپ کی. آج دین کی تبلیغ میں یہ کمی بیشیاں کر دی گئیں. روم ٹیمپریچر پہ دین دیجئے لوگوں کو, میرا آپ کا مسئلہ نہیں ہے. نہ میں نے کسی کی جنت لینی نہ کسی کو جہنم میں بھیجنا, تو اپنے اوپر کیوں بات لیتے ہیں. اور یقین کریں اللہ کے دین میں ہر جذبے کی تسکین پوری کرنے کا حق ہے. آپ جب لوگوں کو دین کا ٹیمپریچر یا ریشو پرپورشن بدل کے دیتے ہیں نا, تو پھر اس سے وہ ہوتا ہے جو آج ہوا ہوا ہے. مثلاً آپ دیکھیں کوئی کیک بناتا ہے, وہ کہتے ہیں اس کو 250 پہ 45 منٹ تک بیک کیجئے, مثال دے دیتی ہوں, ٹھیک ہے. آپ کہتے نہیں ایسا کریں کہ آپ 240 پہ رہنے دیجئے, آپ 120 ٹیمپریچر رکھیں اور 1.5 گھنٹہ اس کو اوون میں رکھ دیں, کیک بنے گا, پھولے گا, سافٹ ہوگا, وہ کیک نہیں وہ کیک رس بن جائیں گے کیونکہ آپ نے ٹیمپریچر چینج کر دیا. یہ وجہ ہے کہ آج لوگوں کو اللہ کی مرضی سمجھ ہی نہیں آتی. پھر لوگوں کی باتیں, علماء کی باتیں, ان کے فتوے. تو مجھے آپ کو اس کا حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے اور اللہ کے قرآن کے بیچ میں آئیں. اور اگر کبھی کوئی بات میں نے اپنی ایگزیجریشن سے کہہ دی تو اللہ وہ سب کے ذہنوں سے ہی نکال دے. میں تو یہ دعا کروں گی جب یہاں بیٹھتی ہوں, میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ اللہ میرا کوئی جذباتی جذبہ, کوئی گراج, کوئی میری پسند نہ پسند نہ آ جائے جو تیرے کلام میں تو نے رخصتیں دی ہیں میں لوگوں کو بتاؤں, اور جو پکڑ ہے جو سختی ہے میں اس میں جھوٹی تسلیاں نہ دے کے آ جاؤں کہ چلو یہ لوگ کیا کہیں گے, اور آج تو ساری سوسائٹی یہ کچھ کر کر آ رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق بات پہ جمع دے. پھر فرمایا وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی مان لو اس کتاب کو جو ہم نے اب نازل کی ہے. آپ ذرا یہاں محبت کو تو محسوس کریں, مان لو نا, کیوں نہیں مانتے؟ بار بار پوری بصورت بکرا میں دعوت تھی, اب اس میں بھی دیجیے, مانتے کیوں نہیں ہو؟ ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ آگ میں نہیں ڈالنا چاہتے, اللہ ان کو مغدوب نہیں کہنا چاہتے, لیکن ان کو خود شوق تھا. اور وہ اس کتاب کی تصدیق اور تائید کرتی ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی, اس پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ ہم چہرے بگاڑ کر پیچھے کر دیں یا پھر ان کو لعنت زدہ کر دیں جس رابطے والوں کے ساتھ ہم نے کیا تھا. یاد رکھو کہ اللہ کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اور اللہ بس شرک کو ہی معاف نہیں کرتا, اس کے ماں سوا دوسرے جس قدر گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ جس کسی نے شرک اور اللہ کے ساتھ جس نے کسی اور کو شریک ٹھہرایا تو اس نے تو بہت بڑا جھوٹ اور بڑے سخت کی بات کی. تو اب اس کا یہ مطلب ہے کہ بس شرک نہ کریں باقی گناہ کریں, یہ مطلب ہے اس آیت کا؟ نہیں, جو اللہ کو مان گیا نا, جس نے باقی اللہ کی شان کو پا لیا, وہ دوسرے گناہ کو دیکھ بھی نہیں سکتا. یہ بالکل ایسے ہے جب آپ کے دل میں کسی کا روب آتا ہے نا, تو آپ اس کے روب میں آ کر اس کی نافرمانی کا سوچ بھی نہیں سکتے. ہمارا ہر گناہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کو نہیں صحیح سمجھا. اسی لیے اب آگے کچھ اور بنی اسرائیل کی خیانتوں کی بات ہے. ان میں جادو ٹونے کا بہت رواج تھا, پامسٹری, ہاتھ دکھانا, ستاروں کا اثر, قسمت کا حال معلوم کیجئے, آپ کے سٹار میرے سے ملتے ہیں اور لیبرا جو ہے اس کا فلاں کے ساتھ جوڑ ہے اور ویرگو اس سے ملتا جلتا ہے. آج آپ کو تو لوگوں نے شادیوں کے لیے یہ جوڑ دیکھنے شروع کر دیے, لڑکا چاہیے لیکن اس سٹار کا, لڑکی چاہیے اس سٹار کی, پہلے ہی رشتے نہیں ہوتے, اب آپ سٹارز ڈھونڈنے شروع کر دیں. کوئی کہتا ہے پہلے ان کا بلڈ ٹیسٹ کر لو, بلڈ ٹیسٹ ملتا نہیں تو آپ کیجئے جو کرنا ہے, جو نتائج ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. تو ایسی تمام چیزوں کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الذین یزکون انفسہم, تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جو بہت اپنی پاکیز کی نفس کا دم بھرتے ہیں, حالانکہ پاکیز کی تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے, اور انہیں جو پاکیز کی نہیں ملتی تو در حقیقت ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جاتا. دیکھو تو صحیح, یہ اللہ پر جھوٹے افترا گھڑنے سے بھی نہیں چوکتے, اور ان کے صریحاً گناہگار ہونے کے لیے یہی ایک گناہ کافی ہے. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ انداز دیکھیے, نام نہیں اللہ تعالیٰ بتاتے. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کر دوسرے مسلک کے علماء کے نام لے لے کر ان کو شرمندہ کرو. بس ڈکی چھپی بات کر دی. کیا جنہیں کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا اور ان کا حال یہ ہے کہ جبت اور تاغوت کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں سے تو یہی زیادہ صحیح راستے پر ہے. ایسے ہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی, اور جن پر اللہ لعنت کر دے تو پھر اس کا تم کوئی مددگار نہ پاؤ گے. کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ دوسروں کو ایک پھوٹی کوڑی تک نہ دیتے. یہ انسانوں کا مزاج. آپ دیکھیے کہ اگر بارش انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی اب تک بارش پہ ٹیکس لگ چکا ہوتا, ہوا انسانوں کے ہاتھ میں ہوتی تو ہوا کے سر چارجز آ رہے ہوتے, اور آپ کی ہوا بند کر دی گئی کیونکہ بل نہیں دیا. سوچیے ذرا کتنی ہوا لیتے ہم, کتنی بارش, کتنا پانی, کیا کچھ ہے. اللہ نہیں روکتا. کافر کا دم گھٹ جاتا ایک دم گناہ کرتا, اچو لگ جاتا, کھانا پیٹ میں جانے کی بجائے لنگز میں چلا جاتا. نہیں, اللہ تعالیٰ کا بڑا کھلا صرف ہے, صبور ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو شکر کرو میں نے یہ خزانے اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں. پھر کیا وہ یہ دوسروں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو اپنے فضل سے نواز دیا؟ اگر یہ بات ہے تو ان کو معلوم ہو کہ ہم نے تو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کتاب اور حکمت عطا کی اور ملک عظیم بخش دیا, مگر ان میں سے کوئی اس پر ایمان لایا اور کوئی اس سے منہ موڑ گیا, اور منہ موڑنے والوں کے لیے تو بس جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہی کافی ہے. جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا, ذرا اس پہ چند سیکنڈ غور کریں, سب کو بھول جائیں, نہ ادھر نہ ادھر اپنا نام لکھے کہ میں اللہ کی آیات کو تو نہیں کاٹ ماننے سے انکار کرتی, اور اگر کسی نے کیا تو انہیں بال یقین ہم آگ میں جھونکیں گے, اور جب ان کے بدن کی کھال جل جائے گی, اور جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو ان کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. آج ہم کتنے کیئرفل ہوتے ہیں, سکن کی کتنی قسم کی کاسمیٹکس باہر ملتی ہیں, یہ سن سکرین ہے, یہ موئسچرائزر ہے, یہ کنسیلر ہے, اور پتہ نہیں کیا کچھ, یہ فیشیل ہے, یہ وہ ہیں. قیامت کے دن کھالیں گلیں گی, اور حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ کھالوں کے جلنے کا عمل اور بعد میں اس کو بدلنے کا عمل دن میں 70,000 بار ہوگا. آج ڈاکٹرز نے یہ چیز ثابت کر دی کہ جب کوئی جلتا ہے نا تو سارا درد جو ہے نا وہ سکن کے جلنے کے دوران ہوتا ہے. ایک دفعہ سکن جل جائے نا تو ہڈیوں کے جلنے کی درد کوئی نہیں ہوتی. اب سکن جل گئی, درد ختم, اللہ کہتا ہے دوبارہ اس کھال کو جلاؤ. اب یہ گوری چمڑی, یہ کھال, یہی تو آج ہم سے سنبھلتی نہیں ہے. تو ہمیشہ اپنی سکن کے بارے میں کیئرفل رہے. یہ پہلا موقع ہے, آپ اینڈ تک پڑھتے جائیں, اتنا کچھ سکنز کے بارے میں قرآن میں آئے گا کہ قیامت کے دن یہ کھالیں بولیں گی. سورۃ حمیم سجدہ میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ یہ جسم کی کھال بولے گی, یہ انسان کے خلاف گواہیاں دے گی, اور انسان وہاں اس سے پریشان ہوگا کہ تم آج کیوں بول رہی ہو. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آج ہی اللہ کے حکموں پہ رہیں. آج اس کو چھپانا پڑے کتنا مشکل لگتا ہے, چھوٹا سا ایک چہرے کا ٹکڑا ہے, کھالی تو ہے, گوشت ہی تو ہے, کیا ہم بہت حسین ہے کہ ہم چھپائے نہیں, چھپ نہیں پا رہے. یہ جسم میں یہ گوشت کا پہاڑ ہے جس کو ہم ٹائٹ کپڑوں میں اور نمایاں کر دیتے ہیں. کیا میں اور آپ اس جسم کو آگ میں جلتا دیکھ سکتے؟ کبھی نہیں دیکھ سکتے. اور اللہم اجرنا من النار, اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو آگ سے بچا دے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی حکمت خوب جانتا ہے. اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو مان لیا اور نیک عمل کیے ان کو ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے, تجری من تحتیہا الانہار. اللہ کو بتا میری نازک سی بندیاں ڈر گئی ہیں, تو ساتھ ہی جنت کی خوشخبریاں کہ ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, اور ان کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی, اور ہم ان کو گھنی چھاؤں میں رکھیں گے. کتنا پیارا دین ہے. جیسے ماں پہلے بچے کو ڈانٹتی ہے, پھر دیکھتی ہے بچہ سہم گیا نا تو فوراً سینے سے لگاتی ہے, میرا بچہ. وہ نئی نئی آنسو نہیں, میں تمہاری آنکھوں میں دیکھتی. یقین کریں اللہ کو آپ سے میرے سے بہت پیار ہے, اتنا پیار ہے اس کو آپ سے مجھ سے کہ جتنا ہمیں خود سے بھی پیار نہیں ہے. ہمارے ماں باپ کو کیا پیار ہوگا, ماں باپ تو کئی غلط فیصلے کر دیتے ہیں محبت کے مار میں, لیکن اللہ کو مجھ سے آپ سے بہت پیار ہے. اب ایک بڑا یونیورسل حکم ہے جو واقعی دین اسلام کے مزاج کو ثابت کرتا ہے. کیا؟ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها واذا حکمتم بین الناس. مسلمانوں, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت اہل امانت کے سپرد کر دو, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو. اللہ تم کو نہایت عمدہ نصیحت کرتا ہے, اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے. دوسروں کی چیزوں کو واپس کر دینا چاہیے، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ آپ بھی یاد کر لیجئے، رمضان کے آنے سے پہلے دوسروں کے برتن واپس کر دیں، دوسروں سے کوئی چیز لی تھی، دی تھی، ہم کہتے ذرا دینا بس ایک دن کے لیے، پھر کہتے وہ بھول گئی تھی۔ تو یاد رکھیے، یہ بہت بے قاعدگی کی بات ہے۔ بعض لوگوں کے پاس ہوتی تھوڑی سی چیزیں، وہ آپ اپنے گھر میں لے کے بیٹھ گئے، آپ استعمال کرنے لگ گئے، اگلا شرم کے مارے مانگ بھی نہیں رہا۔ پھر اسی طرح کوئی اور چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہاں انصاف کی بات ہے نا، تو صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 4825 نمبر کی، آپ نے فرمایا کہ انصاف کرنے والے رحمان عز و جل کے دائیں جانب اور اللہ کے نزدیک نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اپنی رعایا اور گھر والوں میں عدل و انصاف کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں عدل اور انصاف والا بنا دے۔ اب آگے سورت نساء کا جو حصہ نا، اس کا بنیادی ٹاپک اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری سورت آپ کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہی ہے، معاشرتی احکامات ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کی دعوت ہے۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو الرسول کی۔ اطاعت کس کو کہتے ہیں؟ خوشی سے بات ماننا، تو ان کے لفظ میں یہ بات چھپی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے، ایک کام ہے کوئی کرتا ہے، روتے دھوتے، ماں نے پانی مانگا، اچھا لاتی ہوں، آ گئی، پھر جا کے گلاس وہاں پٹخا، ماں کو خوشی ہوگی؟ وہ کہے گی بیٹا لگ نہیں رہا کہ آپ خوشی سے دے رہی ہیں۔ ایک یہ کہ آپ پوچھے بھی نہ اور کوئی مانگے بھی نہ، اور اپنی خوشی سے بڑی خوبصورت گلاس میں پانی ڈالیں، نیچے پلیٹ رکھیں، نیپکن رکھیں، بڑی عزت سے پیش کریں۔ سچ بتائیے، یہ پانی ماں کو زیادہ خوشی دے گا یا وہ اچھلتا ہوا شربت کا گلاس جو اپنے ماں کو دیا؟ بس یہ سوچیں، ماننا تو ہے۔ آپ اور میں ذرا اس وقت ذرا تھوڑی سی ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اپنے آپ کو ریلیکس کریں۔ پوری شریعت قرآن پہ، زندگی پہ چھائی ہوئی، القرآن حیاتی۔ ہائے سود بھی نہیں، ہائے پردہ، ہائے نماز، ہائے روزہ، ہائے میں مر گئی، حج بھی کرنا ہے، ابھی عمرہ نہیں کیا، دماغ پھٹ رہا ہے، ذہن جل رہا ہے، یہ آج شادی کی پابندی ہے، اب اس لڑکے سے بات نہیں کرنی، یہ کیا مذاق ہے یہ۔ اب آپ کیا کر رہے؟ سٹریس ہو رہے نا، آپ کے سارے اعصاب اور مسلز ایسے سٹریچ ہو رہے، ایسے ہو رہے، مصیبت ہے۔ ہیٹ اسلام، کیا مشکل ہے، کیا امی کو تو عادت ہے بولنے کی، ابو تو اتنے ریجڈ ہو گئے، اور یہ درس والے بس ان کے پاس جانا شروع کیا، یہ سخت ہو گئے۔ اب یہ آپ کی ایک فیلنگ تھی۔ ٹیک اپ ڈیپ بریتھ، ریلیکس، کام ڈاؤن، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کو اپنی خوشی بنا لیں، اپنا ٹیسٹ بدل لیں، چوائس چینج کر لیں۔ دیکھیں نا، وہ کہتے انگلش میں کہتے کہ اف یو کینٹ بیٹ دیم جوائن دیم، اگر آپ کسی چیز سے مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر جوائن کر لیجئے۔ لوگ گناہ کے لیے یہ کہتے ہیں، میں آپ کو نیکیوں کے لیے کہتی ہوں، یہاں بیٹھ کے دعا کریں میں اور آپ، اللہ جو تجھے پسند مجھے بھی پسند ہو۔ یہ زندگی کا بھی اصول ہے۔ شادی کے تعلق سے باتیں چل رہی ہیں نا پیچھے، آگے بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ شادی ہوئی، لڑکی کے گھر میں گئے، لڑکے کے گھر میں لڑکی گئی، چلے لڑکا لڑکی کے گھر میں چلا گیا، ایک ہی بات ہے، باتیں نہیں مل رہی۔ ہائے ہائے ایسا ہے، میں تو یہ سمجھی تھی اس کی اماں ایسی لگتی تھی، ویسی نکلی، بہن دیکھو کیسی ہے، گھر کیسا، اتنا کام کرنا پڑا، اب رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں۔ لیٹ اٹ سٹاپ، اطیع اللہ و اطیع الرسول، آپ اپنے آپ کو ڈھال لیں، سب نہیں آپ کے لیے بدلیں گے، آپ بدل دیجئے۔ شوہر کہتے تم بدلو، بیوی کہتی تم بدلو، تم میں کوئی بھی نہیں بدلتا، وہ دونوں بدل جاتے ہیں، اس کو بعد میں کوئی اور ملے گا، اس کو کوئی اور ملے گی۔ تو زندگی کا اصول یہی ہے، اللہ کے معاملوں میں اطیع اللہ و اطیع الرسول، خوشی بنا۔ اور یہ اکیلے میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کیا پسند ہے۔ ایک ٹاپک ہے، اگر کہیں ہو تو آپ کو بھیجا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے، ویسے کل کے پارے کے ساتھ جانا ہی ہے، وہ آپ کو آج ہی اگر مل گیا یا کل گیا تو کل سن لیجئے گا، اللہ کن کن سے محبت کرتا ہے۔ تو آپ ڈھونڈیے وہ چیزیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے، تو آج سے شروع کریں، آہستہ آہستہ 1%, 2%, 3%، میں نے وہ اپنی زندگی میں لانا ہے جو میرے رب کو پسند ہے، اور جو میرے رب کو نہیں پسند وہ میں نے چھوڑ دینا ہے۔ کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، صرف دل کو تیار کرنے کی دیر ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور ان لوگوں کی جو تم میں سے صاحب امر ہوں۔ اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا، اولی الامر۔ یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک مذہبی رہنما اور ایک دنیاوی رہنما۔ دنیاوی میں اس میں حکمرانوں سے لے کر کسی بھی آرگنائزیشن کے بڑے تک آتے ہیں۔ ایون اب جہاز میں بیٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سیٹ پہ نہ بیٹھیں، آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، آپ کھڑے ہو جائیں، آپ کو ماننا پڑے گا کیونکہ اس وقت وہ آپ کے اولی الامر ہے۔ کسی بھی ادارے کسی بھی کے رول کو ماننا اس میں آئے گا، حکومت کو ماننا اس میں آئے گا. لیکن دوسرے اولو الامر کون سے ہوتے ہیں؟ ریلیجس لیڈرز، جن کو آپ مولوی حضرات کہیں گے، علماء کرام کہیں گے، تو ان کی بات بھی ماننی ہے، لیکن ان کی بات مشروط ہے. کس بات کے؟ فائن تنازع تم فی شعین، پھر اگر تمہارے درمیان کسی معاملے میں نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کانٹراڈکشن ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اب کیا کرو؟ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پھیر دو. پھر واپس آتے ہیں اسی بات پہ، دنیاوی معاملات میں ہر وہ بات مانیے بڑوں کی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے نہ ٹکراتی ہو، اور دین کے نام پہ علماء کرام اور مذہب سکھانے والوں کی ہر اس بات کو لے لیجئے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کے انڈر ہو. یہ ہے قرآن کی دعوت. قرآن اور حدیث سے ریفرنس لے لیجئے اور آگے باقی باتوں کو مانتے جائیے. یہ کب ہوگا؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا، اگر تم واقعی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو، یہی ایک صحیح طریقہ کار ہے اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہے. فرکشن چھوڑ دو، آخرت میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے نا، آج دنیا میں خود کو وہاں کھڑا کر لو. کھینچا دانی ختم، جھگڑے ختم، ریزسٹنس ختم کرو. چار دن کی زندگی ہے، اس کو انجوائے کر کے جاؤ، خوشی سے اس کی بات مانو تاکہ کل وہ تمہارا خوشی سے استقبال کر سکے. اپنی زندگی کے سٹائل کو تھوڑا سا بس چینج کر لو. اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں. ہائی لائٹ کریں کہ یہ آج میرے آپ کی بات تو نہیں. کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن معاملے، ڈیلنگ، زندگی گزارنے کے طریقے طاغوت کی طرف، اور طاغوت کے ہر وہ طاقت اور قوت جو آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کرے. حالانکہ ان کو طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، شیطان انہیں بھٹکا کر آہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل کی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو جو تمہاری طرف آنے سے کتراتے ہیں. دیکھیے، ایسے لوگوں کو منافق کہا جا رہا ہے ان آیات میں، جو ڈے ٹو ڈے لائف میں اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں پہ نہیں آتے. ذرا سوچ کے دیکھیے کتنی بڑی بات ہے. نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں، حج عمرہ کرنے مکہ جاتے ہیں، مدینہ میں جانے کا شوق بہت ہے. ان کے زوم میں 40 نمازیں نہ پڑھی تو حج قبول نہیں، لیکن زندگی کے قبلے، شادیوں کے قبلے، خوشیوں میں کس کو مانتے ہیں؟ پھر کہتے اٹس مائی لائف، اٹس مائی سٹائل. نہیں، پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی خوشی کی بنے گی تو انشاءاللہ سچی خوشیاں ملیں گی. تو کیا آج کتراتے تو نہیں ہم؟ کہتے نہیں چھوڑو، زیادہ سوال پوچھے نا تو عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. نہیں، زیادہ سوال تو بالکل نہیں پوچھنے چاہیے، سچ ہے، لیکن کم از کم بیسک قرآن کو تو سمجھنا چاہیے. آپ کسی جگہ بھی قرآن خانی کے نام پہ دعوت دیں، جو ہمارے ہاں ایک بہت مشہور سی ٹرم ہے نا، میں نے دیکھے 50-60 عورتیں ایسی جمع ہو جاتی ہیں بےچاری، نون ہے نا. اب سب گئے، ایک ایک سفارا پڑھا، پھر کہا ابھی تھوڑے رہ گئے بہن تم پڑھ دو، کسی تھک گئی کہتی اچھا چلو ایسا کرو ایک صفحہ تم پڑھو تو دوسرا میں پڑھتی ہوں. اچھا جی اب یہ کر لیتے ہیں. اب اتنے میں کھانا لگا، فروٹ آنا شروع ہو گیا، اب پریشان ہے کیا ہو گیا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں اچھا چلو یہ میں گھر جا کے پڑھ لوں گی. اچھا جی آپ نے اچھا اچھا چلو جلدی کر لیتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے، یہ پڑھنا اور یہ جو اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں، اس وقت 95% صرف ترجمہ پڑھ رہے ہیں. آپ پورا ٹائم ریکارڈنگ کا بعد میں جا کے دیکھیں اور ترجمہ نکال دیں تو بیچ میں میری اپنی جو آپ کو تھوڑی سی وضاحت دے رہی ہوں، یہ 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں ہوگی ابھی تک جب نے بات کی اس میں سے. یہ مشکل لگتا ہے، حالانکہ آپ کو گائیڈ لائن مل رہی ہے کہ نہیں؟ اور میرا ایمان ہے کہ میں ایک لفظ بھی خود نہ بولوں نا، صرف اللہ کے قرآن کے ترجمے کا حق ادا کر دوں تو آپ کے لیے وہ بھی کافی ہے. مزہ آئے نہ آئے، بور ہوں ہوں کچھ بھی ہو، ہم مزہ لینے تو آئے بھی نہیں، بور ہوں نہ ہوں ہم ہدایت لینے آئے. تو اس طرح پڑھنے سے کترانا کہ نہیں، پڑھنا مشکل ہے. ہاں اس کی جگہ نعتیں پڑھ لیتے ہیں، اس کی جگہ ہم کچھ اور کرتے ہیں، وہ بھی کیجئے، لیکن اللہ کی بات کو سنیے تو صحیح. اور میں سوچتی ہوں کہ رمضان اس کا اتنا خوبصورت موقع ہوتا ہے کہ جو ہمیں باقی چیزوں سے آزاد کرا دیتا ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب ہم اللہ اور اس کے رسول سے گائیڈ لائن لینے سے کتراتے ہیں نا تو پھر کوئی نہ کوئی مشکل آتی ہے، اس کا ذکر ہے. فکیف اذا اصابتہم مصیبت بما قدمت ایدیہم ثم جاؤوک یحلفون، پھر اس وقت کیا ہوتا ہے جب ان کے پاس اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی مصیبت ان پر آن پڑتی ہے، اس وقت وہ تمہارے پاس قسمیں کھاتے ہوئے آتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں اس جملے کو ذرا آپ سب ہائی لائٹ کیجیے گا عربی میں سے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، خدا کی قسم ہم تو صرف بھلائی چاہتے تھے اور ہماری تو نیت یہ تھی کہ فریقین میں کسی طرح موافقت ہو جائے. آج کے مسلمان یہی جملہ بولتے ہیں. انگلش میں بولوں گی ساتھیوں کو سمجھ آ جائے گا، نوشک میں آپ خود ترجمہ کر لیجیے گا. کہتے ٹو اسیمیلیٹ آور سیلف ود دا سوسائٹی، ہمارے بچے آئسولیٹڈ فیل کرتے ہیں، پھر دیکھو نا سب ایسے ہیں تو اب میں نکاب میں چلی جاؤں، اور سب ایسی شادیاں کرتے ہیں دھوم دھڑکے کی میں اپنے بچے کی شادی مسجد مدرسے میں کر دوں. موافقت، وہ کیا چاہتے ہیں؟ ہم نون میں نقطہ نہیں بننا چاہتے. یہ بالکل یہ جملہ ہے، نون میں نقطہ نہیں بننا چاہتے جی، ہم ڈیڑھ انچ کی مسجد نہیں بنا رہے. بھائی سب غلط کر رہے ہیں تو پھر آپ کیوں کر رہے؟ کیا کرے نا، پھر سب میں مل کے بھی تو رہنا ہے. یہ بات اللہ کے نبی کے دور کے لوگ کہتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں، یہ اپنی خوشی سے کر رہے ہیں، کون ان کو مجبور کرے. ان سے تعارض مت کرو، ان کو سمجھاؤ اور ایسی نصیحت کرو جو ان کے دلوں میں اتر جائیں. یہ ہے قولن بلیغا، دل کے اندر بات اتر جائے. دیکھیں نرم بارش ہوتی نا یہ دل میں مٹی میں جاتی ہے، پانی اندر جاتا ہے نا تو فصلیں اگتی ہیں. نصیحت بڑی نرم آواز سے کرنی چاہیے. آپ کو اپنے بچوں کو جب ڈانٹنا ہو نا تو جس ٹون میں آپ عام طور پہ بولتی ہیں نا اس سے بھی ذرا والیوم لو کر لیں. وہ پریشان ہوگا، امی آہستہ کیوں بول رہی ہیں؟ پھر اس کا دماغ چلے گا، پھر وہ سوچے گا. ہم کیا کرتے ہیں، عام ٹون سے کوئی 3-4 درجے والیوم اونچا کرتے ہیں. وہ کانوں سے اوپر اتنی تیز، اب میں بول رہی ہوں اور والیوم پیچھے سے تیز کیا جائے تو کان میں آواز پھٹے گی نا. تو کالم بلی، آہستہ نرم دلائل والی درد والی بات پیدا کرے. آواز میں درد ہی پیدا تب ہوتے، اس پہ ایک درس بھی ہے بہت اچھا، مجھے نہیں پتا کب دیا تھا، کہ باتوں میں اثر کیسے، باتوں میں تاثیر کیسے. تو اس میں ایک وجہ اخلاص، درد مندی پیدا کریں، محبت کریں، اپنی کئی بھی بات پہ عمل کریں، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیسے دلوں میں لوگوں کے بات ڈالے گا. فرمائیں انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس لیے بھیجا کہ اذن خداوندی کے بنا اس کی اطاعت کی جائے. ہائی لائٹ کریے گا، مجھے پتا آپ تھک چکے ہیں، لیکن آپ ذرا اس جملے پہ غور تو کیجیے. کوئی رسول کیوں آتا ہے؟ بمار سلنا میر رسول، اور ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر الا لیتا باذن اللہ. کیوں آتے ہیں؟ تاکہ آپ ان کو پھولوں کے گلدستے پیش کریں، آپ ان کے آنے پہ کھڑے ہو جائیں، آپ ان کا میلاد منائیں، آپ ان کو خراج تحسین پیش کریں. نہیں، وہ الگ باتیں، وہ تو آپ کی محبت کا اظہار ہے نا. اصل مقصد نبی کے آنے کا کیا ہے؟ لیتا باذن اللہ، تاکہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کی بات کو دل سے مانا جائے. اور دیکھیں سورت نساء کے دوران ہی نیت کر لیجئے میں اور آپ، اطیع اللہ اور اطیع رسول. اس کے بعد یہ موضوع آپ کو بتایا کہاں جا کے آنا ہے، سورت نور میں. سورت نساء اور سورت نون دونوں نون ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول. آپ میں محسوس کر رہی ہوں ہر دوسرے تیسرے جملے میں لفظ اطاعت کہیں نہ کہیں آ رہا ہے. تو خوشی سے مانیے القرآن حیاتی، یہ میری زندگی کی کتاب بنے گی کب؟ جب میں خوشی سے مانوں گی، یا پھر رو رو کے زندگی گزرے گی. تو نبی کی آمد کا مقصد ان کو پھول پیش کرنا نہیں بلکہ ان کی اطاعت کی جائے. اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھتے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ تعالی سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے خوبصورت آیت ہے یہ سورت نساء کی، پورے قرآن میں اس مزاج کی آیت کوئی نہیں ہے کہ جس میں آپ دیکھیے ذرا اللہ کے نبی کا رب کہا گیا اللہ کو، فلا وربک. علماء کرام اس آیت کی اتنی خوبصورتی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کی قسم کھا رہا ہے، یعنی اللہ خود رسول کی قسم کھا رہا ہے، یہ مطلب ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فی ما شجر بینہم. نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم یہ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی اختلافات میں یہ تم کو فیصلہ کرنے والا نہ مان جائیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں بلکہ دل کی خوشی سے تسلیم کر لیں. بات سمجھ گئے؟ آج لگتا ہے یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ آپ کو منوانا چاہتے ہیں کہ جو حکم دین کا مانو دل کی خوشی سے مانو. روتے دوتے نہیں مانو، پاؤں پٹکتے ہوئے عمل نہیں کرو، سر نہ پھوڑو، پیار سے جی اللہ کے نبی، جو آپ کہیں گے، جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول نے کہا. اور اللہ کو اتنے مشکل حکم تو نہیں دیتا. سچ بتائیے، کبھی ماں اپنے بچے کو مشکل بات کہتی ہے؟ 5 سال کے بچے کو آپ نے کبھی کہا کہ 10 کلو کا گھی کا ڈبہ اٹھا کے چلو؟ آپ یہ کہیں گے یہ 1 کلو کا اپنا بیگ اٹھا لو ساتھ، رائٹ؟ یہی آگے اللہ سکھا رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اتنے مشکل حکم تو نہیں دیے کہ تم رو رہے ہو. اگر انہیں ہم حکم دیتے کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو، اگر ہم نے ان کو حکم دیا ہوتا کہ اپنے آپ کو ہلاک کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، یعنی نہیں دیا. اتنے مشکل حکم تو اللہ نے دیے بھی نہیں، اور اگر دیتے تو ان میں سے کم ہی آدمی اس پر عمل کرتے. تو پھر آسان سی شریعت کو مان جاؤ، خوبصورت سے قرآن کو مان جاؤ. حالانکہ جو نصیحت ان کو کی جا رہی ہے، اس پر اگر یہ عمل کرتے تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتری اور ثابت قدمی کا موجب ہوتا. یہ بھی ایک بات ہے، ثابت قدمی دین میں آتی ہی تب ہے جب آپ پہلی سنی ہوئی باتوں پہ عمل کرنے لگتے ہیں. آپ کہتے ذرا سارا قرآن سن لوں پھر عمل بعد میں کروں گی، تو وہ عمل تو میں نے نہیں کبھی آتا دیکھا. یقین کریں، آپ میں سے چند لوگوں کو وہی نصیحت کروں جو ہمیشہ ہی قرآن کے لیے آنے والوں کو کرتی ہوں. اگر آپ میں سے کوئی پہلی دفعہ قرآن سن رہا ہے اس وقت، جو بات سنیں فوراً عمل کی نیت کریں، لکھ لیں اپنے نوٹس میں، آج ہی سے، ناؤ اور نیور، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. ورنہ پتہ کیا ہوگا، آج دل ڈرے میں ہے یا آج دل میں رغبت ہے اچھے کام کی، اگلی دفعہ سنیں گے تو دل تھوڑا سا سخت ہوگا، پھر اگلی دفعہ اور سخت، اور تیسری دفعہ تب چلتے پھرتے سنیں گے. آپ نے کوئی پورا قرآن سننے بیٹھ کے کبھی؟ پھر کانوں سے ٹکراتی ہیں باتیں، دل سخت ہوتے ہیں، واللہ دل سخت ہوتے ہیں، مانے نہ مانے آپ، قرآن کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں یہ تو 20 بار سنا ہوا ہے، تو دل کی سختی سے بچے. قرآن چل رہا اور آپ باتیں کر رہے ہو، قرآن چل رہا اور آپ کسی اور ہی غم میں گھومے، یہ دل کو سخت کرے گا. تو بارش پڑتی ہے نا مٹی پہ تو خوشبو آتی ہے، اس طرح ننھے ننھے دلوں پہ قرآن کی بارش اگر پڑ رہی ہے اور کوئی شوق ابھر رہا نا کہ اللہ میں بھی تو کچھ کر کے جاؤں، میں بھی تو تیری پسندیدہ بندی بنوں، تو ابھی عمل کر لیں، ورنہ بعد میں پھر عمل کرنا مشکل ہوگا. اور بیسٹ پلیس ٹو میک اینی ڈیسیژن، ابھی نو، اسی جگہ. یہاں پگھلے ہوتے ہیں موم بتی کی طرح نرم ہوئے میں، جس پوسچر میں آپ یہاں بیٹھے ہیں نا، اندر اگر ایگو ہے اور بڑی پانے دیکھتے ہیں کیا قرآن کہتا ہے، چلو سن کے آتے ہیں، تو اندر سے جم جائیں گے. اور آنکھیں روئے نہ روئے، دل روئے، تو آپ دیکھیے گا انشاءاللہ یہ سوز اور گداس آپ کے اندر آئے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثابت قدم کرتا میں ان کو، اور اگر یہ ایسا کرتے تو ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عطا کرتے اور سیدھا راستہ دکھا دیتے. جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، بس یہی لوگ ہیں، سوری، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین. کیسے اچھے ہیں یہ رفیق جو کسی کو میسر آئیں، یہ حقیقی فضل ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے، اور حقیقت جاننے کے لیے بس اللہ کا علم کافی ہے. یہ ریفرنس نوٹ کر لیں، سورت فاتحہ میں آپ اور میں دعا کیا کرتے ہیں، الذین انعمت علیہم، انعام والے لوگ کون ہیں؟ اس آیت میں بتا دیا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان میں سے کسی ایک کے ساتھ ہی لگا دے، انعام والے بن کے اس دنیا سے جائیں گے تو مزہ آئے گا. ورنہ یاد رکھیے کہ عام لوگ تو سارے ہی ہوتے ہیں زندگی میں. آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، کچھ درمیانے، اور کچھ تو بالکل ہی کناروں پہ رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے آسانی کرے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، 15 منٹ کا بریک ذہن میں رکھیے. انشاءاللہ واپس آئیں گے، آگے کی آیات اکٹھی ایک سٹریچ میں پڑھنے والی ہیں. کوئی بات، کوئی سوال، کوئی شیئرنگ لکھ کے دیں، بول کے دیں، موسٹ ویلکم. جی کوئی بات، سوئے تو نہیں؟ الحمد للہ. جی آپ کچھ کہیے، آپ نے کیا سیکھا؟ آپ جی طیبہ، آپ انشاءاللہ، مجھے پتہ میں کہوں گی تو آپ نے بولنا نہیں ہے، تو بریک لے لیجیے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ واپس ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر، الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پانچواں پارہ، بہت ساری حکمتیں. عورتوں کو حکمتوں کی سمجھ آئی؟ یعنی ہم عورتوں کو کچھ باتیں میں سمجھ نہیں آتی تھی، کچھ باتیں میں مشکل لگتی تھی، سوالوں کرنا مشکل تھا، اس خوبصورتی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے بتا دیا. میں سمجھتی ہوں کہ قرآن پڑھتی ہے نا تو جو حکمتیں قرآن سے ملتی ہیں, ورڈ آف اللہ سے جو آپ کی تزکیہ ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ہو سکتا. امی بتا رہے, ابو بتا رہے, ٹیچر بتا رہے, دوست بتا رہے, کچھ بھی بتا رہے, بٹ وین اللہ سیز تو ڈائریکٹ دل پہ اثر کرتی ہیں. کرتی ہیں کیا سمجھ آئے؟ آپ نے سب نے دیکھا نا کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سٹارٹ میں ہی پہلے محرم رشتوں کی کتنی خوبصورتی سے وضاحت کی, پھر دوستی ناطے رشتے جو ہیں جو غلط قسم کے ان کا بھی وضاحت کی, شادی کی وضاحت کر دی کہ کیا حکمتیں ہیں, پھر میاں بیوی کے ریلیشن کی وضاحت کتنی خوبصورت ہے. کیونکہ ہمیں ہمیشہ وہی کنفیوز کرتا ہے نا, ہمیشہ ہمیں میاں بیوی کا ریلیشن کنفیوز کرتا ہے, اور جب اس میں اس طرح کی باتیں اور اس طرح کی آیات کوٹ کی جاتی ہیں تو لگتا ہے ہمارے ساتھ تو بڑی ناانصافی ہوگی. اب لگتا ہے نا انصافی؟ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو بات اتنی خوبصورت ہے کہ مطلب سمجھ آنی شروع ہو گئی کہ واقعی یہ کہ حکمت پر مبنی فیصلے ہیں, حکمت پر جو ہمیں نہیں آتی. تو چلیے انشاءاللہ پھر ہم یہ بھی اس کو کنٹینیو کریں گے. آپ بھی بریک لے لیں تاکہ فریشن اپ ہو جائیں اور وضو کر لیں, موو کریں اپنی جگہ سے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر ہم اسی میں بیٹھے رہے تو پھر نیکسٹ سننے کے لیے, ابزارب کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو نیکسٹ ابزارب کرنے کے لیے کتنا خوبصورت پارا ہے, بہت ساری خوبصورت ہمارے نام کی صورت ہے. تو اس لیے انشاءاللہ اپنی جگہ سے موو کریں, اٹھیں اور وضو کر لیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ سنیں گے. ٹھیک ہے, آپ بھی بریک پہ جائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
القلب ففاض بحب كتاب الله, أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا, يمحو عتم الليل المظلم, يروي ظما روح, يجعلنا من أهل الله, يطيب به المجروح, هو نبراس حياة يرشدنا بهدى, ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله, أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا, فكاف من أنشأ للتحفيظ صروح, هي دور للنور وفيها عطر الطهر يفوح, هيا يا من تاه فالقرآن نجا, ففاض بحب كتاب الله, أشرق قلبي بالقرآن فشكرا يا ربا, اليوم نكرم من حفظوا حفل ثم نروح, لكن الكل لدرجات في الجنات طموح, غايتنا الرحمن نتطلع لرضا, القلب ففاض بحب كتاب الله, أشرق دربي بالقرآن فشكرا يا ربا, قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي, قرآني نبض حياتي, قرآني طهر ذاتي, قرآني عصمة أمري, قرآني طوق نجاتي, آيات الله حمتني غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي, آيات الله حمتني غمرتني بالبركات, تحفظني من همزات الشيطان ومن زلات, قرآني نبض حياتي, قرآني قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي معجزة خالدة أمة أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي معجزة خالدة أمة أعظمها من كلماتي من الرحمن علينا بكتاب من رحماتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي قرآني نبض حياتي قرآني طهر ذاتي قرآني عصمة أمري قرآني طوق نجاتي
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المبتدئ المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن تعالي البر التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصي الجامع الغني المغني المانع الضار النافع
تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم
الحمدللہ کتنا خوبصورت اللہ کا کلام اللہ تعالی ہمیں اس کا بہترین حق ادا کرنے کی توفیق دے اپنی ہیبٹ بنائیں اور ہابی بھی بنائیں کہ جب بھی موقع ملے اس وقت قرآن سنیں آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ آپ کے قرآن سے آپ کا تعلق جڑے گا نا اتنا زیادہ آپ اس کو انجوائے کریں گے اور آپ کو فیل ہوگا خود بخود کہ میرے دل میں بات جا رہی ہے کیونکہ جب تک مجھے آپ کو قرآن کی سمجھ نہیں آتی نا تب تک بات نہیں بنتی تو آئیے شروع کرتے ہیں آگے اللہ حصہ بس کوشش کریں کہ جس ماحول میں بریک سے پہلے تھے اسی میں آ جائیں اب یہاں ایمان والوں کو کچھ انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں جن کا تعلق دین میں آنے والے مشکل حالات سے ہے کبھی وہ جنگوں کی صورت میں آتا ہے کبھی مسلمانوں کو غیر مسلموں کے ساتھ جو معاملہ پیش آتا ہے اس کی طرف ہے آیت نمبر 71 یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتن او انفروا جمیعا اے لوگو جو ایمان لائے ہو مقابلے کے لیے ہر وقت تیار ہو ہائی لائٹ کریں اس کو ہر وقت تیار ہوں کیا مشکل ہے جی اس لیے کہ قرآن پوری زندگی کے لیے اللہ کی نعمتیں ہر وقت کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ہر وقت ہیں تو یہ جو دین کو ہم نے پارٹ ٹائم دین بنا لیا نا اس نے بھی ہمارا مائنڈ سیٹ خراب کر دیا پھر جیسا موقع ہو الگ الگ دستوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے ہو کر ہاں تم میں سے کوئی آدمی ایسا بھی ہے جو لڑائی سے جی چراتا ہے کیا پتا چلا کہ مختلف حالات میں دین کے تقاضے ہم سے مختلف ہوتے ہیں کبھی انفرادی کوششوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کبھی اجتماعی کی کبھی ہماری تنہائی کی عبادات ہمیں اللہ کا قرب دیتی ہیں تو کبھی ہمیں اجتماعی طریقے پر اللہ کے دین کے لیے کام کرنا فائدہ دیتا ہے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میں ان دونوں پہ عمل کی توفیق دے اگر تم پر کوئی مصیبت آئے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑا فضل کیا ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہ گیا اور اگر اللہ کی طرف سے تم پر فضل ہو تو کہتا ہے اس طرح کہتا ہے گویا تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق ہی نہ تھا یعنی منافق جو ہوتا ہے نا وہ وقت دیکھ کر نسبتیں بدل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو اور وہ دیکھتا ہے کہ اس وقت دین پہ عمل کرنے میں میرا فائدہ ہے کہ نہیں ایف آئی ول ڈو دس پھر کیا ہوگا بٹ آئی ڈونٹ وانٹ لائک یعنی افس اینڈ بٹس میں پڑے رہتے ہیں تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے مکمل محبت مانگتا ہے ڈیووشن میرے پورے کے پورے پورے کے پورے میرے بن جاؤ پورے دل سے میرے بن جاؤ پھر دیکھو میں تمہیں کیا دیتا ہوں ورنہ حالات کیا ہوتے ہیں ایسے لوگوں کا پھر عموماً معاملہ کیا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں، کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑا کام بن جاتا. یعنی جو لوگ اسلام میں صرف خوشیوں کے وقت پہ اور اچھے حالات میں کام آن، جو اسلام کی اچھے دنوں میں اپنے آپ کو دین میں لائیں اور مشکل آتے اسلام سے دور ہو جائیں، تو وہ لوگ جو ہیں اسلام کے کام کے نہیں ہوتے. ایسے ماں لوگوں کو معلوم ہو کہ اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے، ان لوگوں کو جو آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو فروخت کر دیں، پھر جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غالب رہے گا. یہ تین چیزیں ہوں گی نا، یا لوگ شہید ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، پہلے لڑائی ہوتی ہے، یا پھر آپ شہید ہیں یا آپ غالب ہیں. اسے ضرور ہم اجر عظیم عطا کریں گے. آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا دیے گئے، جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے. الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جن لوگوں نے ایمان کا راستہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ہے وہ طاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں. بس شیطان کے ساتھیوں سے لڑو، اور یقین جانو کہ شیطان کی چالیں حقیقت میں نہایت کمزور ہیں. دیکھیے اس آیت میں ایک بہت بڑا سبق ہے. کوششیں تو سبھی کرتے ہیں، محنتیں تو سارے ہی کرتے ہیں، کچھ کی کوششیں فی سبیل اللہ اور کچھ کی کوششیں فی دنیا یا فی سبیل الطاغوت ہیں. محنت تو سبھی کرتے ہیں. آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ ایک فلم جو بنتی ہے اس میں کتنے خطروں سے گزرتے ہیں لوگ. بعض دفعہ پہاڑوں سے چھلانگ لگانے میں ٹانگ کی ہڈی تک ٹوٹ جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ہم اس کو نیچرلی فلمانا چاہتے ہیں. آپ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ ان کو اس میں کیا ملتا ہے. اور جب ایک انسان اللہ کے راستے میں ہلکی سی بھی تکلیف لیتا ہے، ہلکی سی بھی مشکل لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا کتنا خوبصورت بدلہ دیتے ہیں. تو آپ وہ سب لوگ خوش قسمت ہیں جن کو اللہ کے راستے میں کوئی آزمائش آئی، کوئی تکلیف آئی، اور وہ اس پہ صبر کر کے جمے رہے، کھڑے رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس پہ جما دے. تم نے ان لوگوں کو بھی دیکھا جن سے کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو اور زکات دو. اب جو انہیں لڑائی کا حکم دیا گیا تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ لوگوں سے ایسا ڈر رہے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے یا کچھ اس سے بھی بڑھ کر. کہتے ہیں خدایا یہ ہم پر لڑائی کا حکم تو نے کیوں لکھ دیا، کیوں نہ ہمیں بھی کچھ اور مہلت دی. مکہ میں تھے کچھ لوگ تو کہتے تھے اللہ کے نبی اجازت تو دیجیے ذرا ان کافروں کے ساتھ ہم مقابلہ کریں، یا ابو جہل کو مزہ چکھا دیں، فلاں کو کر دیں. لیکن تربیت کی گئی. یہاں ایک دین کا بڑا خوبصورت اصول ہے کہ ایسے ہی جا کے کاموں میں کود نہیں پڑنا چاہیے. پہلے اسلام بندے کی تربیت کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی ٹریننگ کرتا ہے، اس کا پہلے سب سے تزکیہ کرتا ہے، پھر تربیہ ہوتی ہے، پھر کئی اجازت ملتی ہے. مکہ کے 13 سال اتنی آزمائشیں تھیں، اتنی چوٹیں لگ رہی تھیں، دشمن آپ کے اوپر کیا کچھ کر رہے تھے، لیکن سب کو ایک ہی حکم تھا، کفو ایدیکم، ہاتھ بند رکھو، اسٹاپ، ہینڈس ڈاؤن، اوپر نہیں دیکھنا. کیوں؟ ابھی تمہاری تربیت ہو رہی ہے. جب دین کے نام پہ آزمائشیں اور مشکلات آتی ہیں نا تو ہماری تربیت ہوتی ہے، اس میں تزکیہ ہو گیا. پھر مدینہ میں جانے کے بعد حکم دیا، ٹریننگ دی گئی. آج بھی دین کا کام کرنے کا یہی بہتر طریقہ ہے. یاد رکھیے بغیر تزکیہ کیے اگر صحابہ کے ہاتھوں میں تلواریں دے دی جاتی تو وہ فی سبیل اللہ نہ لڑتے، وہ فی سبیل نفس لڑتے، آپس میں ایک دوسرے کو مار دیتے. کیا آج ایسا نہیں ہوتا؟ کچھ لوگ مل کے دین کا کام شروع کرتے ہیں، چند مہینے ساتھ رہتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے گردنیں کاٹنے لگتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتے ہیں. وجہ کہ اس کی بات نہیں اچھی لگی، اب میں ساتھ نہیں چل سکتی، ہم ساتھ نہیں جاتے، اب ہم دو گروہ بنا لیتے ہیں، نہیں ہم کٹ رہے ہیں، ہم الگ مسجد بنا لیں گے، آدھے نمازیوں کو ادھر لے جائیں گے. یاد رکھیے یہ دین نہیں ہے. آپ کو اپنی خواہش، اپنی رائے کو ترک کرنا اجتماعی فائدے کے لیے تاکہ لوگ بھی جڑے رہیں، دین کا بھی فائدہ ہو، یہ اصل میں اجر کی بات ہے. اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ یہی بات کہہ کے کہتے ہیں کہ باتیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے تو مہلتیں مانگتے ہیں، پھر ان کو ریلیکسیشن چاہیے ہوتی ہیں. ان سے کہو دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے اور آخرت ایک اللہ سے ڈرنے والے انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور تم پر ظلم ایک شمع برابر بھی نہ کیا جائے گا. رہی موت تو وہ تم جہاں بھی ہو بہرحال تم کو آ کر رہے گی، ہاں تم کیسی ہی مضبوط عمارتوں میں ہو. کبھی موت کو آتے وقت ٹائم لگا؟ آپ اور میں سوچیے اگر ابھی بھی اس وقت ہماری موت چل پڑی ہو تو یہ در و دیوار اس کو روکیں گے، یہ سیڑھیاں اس کو روکیں گی، یہ لفٹ ہماری موت کو اوپر چڑھنے سے روکے گی؟ نہیں روکے گی. اس لیے ہر وقت تیار رہیں، اور ہر وقت جو شخص تیار ہوتا ہے نا اس کی باتوں سے، اس کے عمل، اس کے کال سے یہ دکھتا ہے کہ واقعی یہ بات میرے لیے کتنی ضروری ہے، ورنہ تو ہوتا کیا دوسرا کردار؟ اگر انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ آپ کی طرف سے۔ دیکھیے ذرا زبان کھلتی ہے نا، تو نبی کے اوپر بھی لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کہتے تھے جو تکلیف ہم مسلمانوں کو آتی ہے نا اللہ کے نبی، یہ آپ کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور کام تو سارا ہم کرتے ہیں۔ یہ جرات کی بات ہے، غلط چیزوں کی نسبت لیڈر کی طرف کر دینا اور خود کو پیچھے ڈال دینا، اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرنا۔ مثلا دیکھیں ایک شخص کو آپ کسی چیز کا منتظم بناتے ہیں، وہ سب کو کہتا ہے آپ کا یہ کام ہے، آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے۔ اب سب لوگ اگر اس کام کو کرتے رہیں گے، اپنے وقت سے پہلے وہاں پہنچیں گے، اپنی ڈیوٹی کر کے اینڈ پہ جائیں گے، سارا سسٹم ٹھیک ہوگا۔ اور اگر ان میں 10 میں سے 5 لوگ ہٹ گئے، 5 وہاں رہے، سسٹم بگڑے گا، تو اینڈ پہ کیا کہیں گے، فلاں چونکہ مینیجر تھا، فلاں چونکہ انچارج تھا، اس کی وجہ سے پروگرام اچھا نہیں ہوا، وہ کیا کرے گا۔ تو زندگی میں ہر بندہ اپنے آپ کو ایک قیمتی ہیرا سمجھے، اپنے آپ کو کہا کرے میں ہوں وہ اینٹ کہ جس کے لگنے سے اسلام کی عمارت خوبصورت ہوگی۔ میں نے ہر رول ماننا ہے، میں نے ہر بات کو ماننا ہے، ہر حکم میرے لیے قرآن میں اترا ہے، میں نہیں مانوں گی تو اس کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ پھر دیکھیے کتنی خوبصورت امت تیار ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ذمہ داریاں لینے اور ان کو نبھانے والا بنا دے۔ کہو سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی؟ اے انسان، تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، سچ ہے کہ نہیں؟ جو کچھ آپ کے میرے پاس ہے کس نے دیا؟ ہماری کوئی خوبی تھی؟ ہمارا کوئی اچھا عمل تھا؟ تو ہر نعمت کو اللہ کی نظروں سے دیکھیں، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب و عمل کی بدولت ہے۔ کبھی تکلیف ہو، اللہ نہ کرے بچہ بیمار ہو جائے، اللہ نہ کرے شوہر کا مزاج بگڑ جائے، آپ کی کوئی مشین خراب ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، فوراً خود کو پوچھے میں نے کیا غلط کیا، میری کوئی غلطی ہے جو ادھر آ گئی ہے؟ آپ دیکھیے گا ایسے کلک کر کے نشانے پہ آپ کے بعد جائے گی کہ آپ حیران ہوں گے۔ آگے ہم پڑھیں گے حضرت داؤد کا ایک قصہ سورۃ سواد میں، کہ بات کسی اور کی چل رہی تھی، اس میں ان کو اپنی فالٹ نظر آ گئی۔ تو تقویٰ جو ہے نا، یہ اندر کے چوکیدار کو زندہ کر دیتا ہے، ذرا ذرا بات پہ وہ آپ کا محاسب بن جاتا ہے، اور آپ اپنے آپ کو پھر اس نظر سے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ واقعی قصور تو میرا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی غلطیوں کو پرکھنے والا بنا دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ موڑ گیا تو بہرحال ہم نے آپ کو ان لوگوں پر پاسبان بنا کر تو نہیں بھیجا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور وہ منہ پر کہتے ہیں ہم مطیع فرمان ہیں، مگر جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو جمع ہو کر تمہاری باتوں کے خلاف مشورے کرتا ہے۔ دیکھیں یہ بھی نفاق ہے۔ جب آپ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاتے ہیں نا، جب آپ ایک میٹنگ میں گئے، آپ کو پوری آزادی دی گئی کہ رائے دیں، آپ کو اچھی بات بری بات، آپ کو ایک سجیشن باکس دیا گیا کہ آپ اس میں اچھی باتیں لکھیں، اس میں نیگیٹو باتیں لکھیں، فیڈ بیک دیں، اس کے بعد پھر اس بات کو کسی تیسرے سے کرنا، آؤٹ آف کانٹیکٹ بات کرنا، یہ انسان کو ہلاک کرنے کے قابل ہے۔ یہ منافقوں کی باتیں، نبی کی محفلوں میں آتے بڑی اچھی اچھی باتیں کر کے جاتے، یہ وہ، اور راتوں کو اپنی چوپالوں میں اور اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر ڈسکشنز کرتے ہیں، پتہ وہ گئے تھے، یہ تھا، پتہ تھا وہ کیا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ کے نبی کو کیسے پتا چلے گا کیا تھا جبکہ وہ آپس میں یہ باتیں کر رہے ہیں؟ تو یہ گوسپ، یہ گپ شپ اور یہ بیکار باتیں، یقین کیجئے کہ قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو ضائع کر دے گا۔ بہترین طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی غلط چیز کہیں، کوئی اچھی دیکھی، کوئی بھی، اس کو بتائیں۔ اور اکثر میں کہتی ہوں کہ غلط چیز ہے، خراب چیز ہے تو ہم کو بتائیں، اچھی چیز ہے تو دوسروں کو بتائیں۔ کیوں؟ کہ آپ کی اچھی بات سن کے دوسرا بھی آ جائے گا۔ بعض دفعہ ایسی اتنا غیر ضروری استعمال کرتے ہیں نا اپنی زبان کا، کہ جس میں ہمیں فیل بھی نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن دوسرا بندہ ہماری بات سے ڈر کے اللہ کے دین سے دور ہو جاتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنی زبان کو سوچ کر چلائیں۔ چھری کو بھی سوچ کے چلاتے ہیں نا، کینچی کو بھی ایسے نہیں چلاتے، تو اپنی زبان کو بہت سوچ کے استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کی ساری سرگوشیاں لکھ رہا ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، وہی بھروسے کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کی سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیان نہیں پائی جاتی۔ دیکھیے آپ نے ابھی تک کتنا قرآن پڑھ لیا، ماشاءاللہ 5واں پارہ ہے، آپ کو کوئی ایک بات سے دوسری میں کانٹراڈکشن دکھا؟ کہیں یہ کہو کہ اللہ ایک، اور اگلی آیت میں کہو نہیں نہیں دو ہیں، کہا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آگے جا کے کہا نہیں ساتھ کسی اور کی بھی کر لو۔ یہ خوبی ہے قرآن کی، اور 1400 سال سے یہ کتاب میرے آپ کے سامنے موجود ہے اس بات کی گواہ بن کر کہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس کے برعکس آپ کو پتا کہ بائبل اور تورات ہر سال ان کے نئے ایڈیشن نکلتے ہیں، ان کے ربیز اور ان کے پاپس جو بھی امینڈمنٹس کرتے ہیں ان کی کتابوں میں ساتھ وہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ ایک جگہ کہیں سفر کے دوران نان مسلم سسٹر سے بات ہوئی تو مجھے پوچھنے لگی تم کون ہو کیا، تو میں نے کہا میں قرآن پڑھاتی ہوں نا، اس طرح بات شروع ہو گئی ہماری، تو مجھے کہنے لگی کہ تم کس ورژن کا پڑھاتی ہو، میرا خیال ہے یہ 2015 کی بات ہے، تو کہنے لگی کہ تم 2015 کا ورژن پڑھاتی ہو قرآن کا یا پرانا، تو پھر میں نے اس کو بتایا کہ اس کا تو ایک ہی ورژن ہے۔ اتنی وہ حیران، اور ماشاء اللہ پھر اس نے اتنا انٹرسٹ لیا اور جو کچھ بھی میں اس کو بتا سکی، تو لوگوں کے لیے یہ بات انبیلیونگ ہے، یقین نہیں آتا اس بات پہ کہ اس قرآن میں ایک زبر زیر کا بھی چینج نہیں ہوا، الحمدللہ۔ اب یہاں سے اگلی بات جو ہے نا، یہ افواہ سازی، ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی ادھر۔ عورتوں میں یہ بات زیادہ ہی ہوتی ہے، غیر ذمہ داری سے بات آگے کرنے لگ جاتی ہیں، اس سے بہت کھیوز پڑتا ہے۔ کسی سوسائٹی کا امن چین کب خراب ہوتا ہے؟ جب وہاں لوگ بغیر سوچے سمجھے سنی سنی بات آگے کرتے ہیں۔ تو اس آیت پہ اپنے عمل کو بھی نوٹ کریں گے ہم سارے کہ بات کو پھیلانا نہیں چاہیے، سمیٹنا چاہیے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ وَالْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یہ لوگ جہاں کوئی اطمینان بخش یا خوفناک خبر سن پاتے ہیں اس کو لے کر پھیلا دیتے ہیں، حالانکہ اگر یہ اسے اللہ اور اپنی جماعت کے ذمہ دار اصحاب تک پہنچائیں تو ایسے لوگوں کے علم میں آ جائیں جو ان کے درمیان اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ اسے صحیح نتیجہ اخذ کر سکے۔ تم لوگوں پر اللہ کی مہربانی اور رحمت نہ ہوتی تو تمہاری کمزوریاں ایسی تھی کہ چند لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ پس اے نبی، تم اللہ کی راہ میں لڑو، تم اپنی ذات کے سوا کسی اور کے ذمہ دار نہیں ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی دیتے ہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی کا دل کٹتا تھا، دکھ ہوتا تھا۔ ظاہر ہے دیکھیے، جو مخلص ہوتا ہے نا، جو صرف اللہ کے لیے لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس کو ایک بندے کی کمی اور ایک بندے کو سیریس کو نان سیریس لینا اس دعوت کو چبھتا ہے۔ تو دل کھٹا ہوتا تھا، دل برا ہوتا تھا، کیا ہو گیا عبداللہ بن ابی کو، کیا ہو گیا اس کے ساتھیوں کو۔ تو اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں آپ فکر نہیں کریں، آپ اتنا رنج نہ کریں، آپ اپنا کام کریں، آپ کا جو کام تھا الحمدللہ آپ کر رہے ہیں، آپ ان کو چھوڑ دیجئے، باقی رہ گئے دل کے کھوٹے لوگ، ان کو چھوڑیں، ان کا غم بھی دل سے نکال دیں، کیونکہ دل میں غم ہوگا تو اللہ کا کام نہیں ہوگا۔ بلکہ اس کے بدلے میں کیا کیجئے آپ؟ وحر دل مومنین، سچے مخلص ساتھی تھوڑے ہیں، جیسے بھی آپ ان کو ایمان کی اور دین کی رغبت دلائیں۔ کیا پتہ چلا کہ وہ لوگ جو دین سے اکھڑے اکھڑے رہے، جو دین سے پیچھے پیچھے رہے، پیار نہ مانے، سختی نہ مانے، ہمدردی نہ مانے، پھر ان کو چھوڑ دو ان کے حال پہ، لیٹ دیم گو، تھوڑا سا ان کو سٹاپ دو۔ جب ان کو کوئی نہیں بلائے گا نا، تو پھر ان کو لگے گا کہ واقعی ہم میں کوئی خیر تھی تو کوئی بلاتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اپنے اہل ایمان کو لڑنے کے لیے اکساؤ۔ یاد رکھیے، کسی جگہ اس دین کے نام پر 100 لوگوں یا 10 ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا، دیکھنا یہ کہ وہ کس کوالٹی کے لوگ ہیں۔ کوالٹی بھی اتنی بڑی نہیں ہوتی، کس دل کے لوگ ہیں، ان کا تزکیہ کتنا ہوا ہے۔ کتنے تھے اللہ کے نبی کے ساتھ مکہ میں، اور کتنے تھے ہجرت مدینہ کے وقت پہ، کتنے تھے بدر کے وقت، لیکن چینج لے کر آئے، اور کتنے بڑے بڑے قافلے ہیں آج مسلمانوں کے، بلینز میں آج ہم آ گئے، لیکن آج ہم کوئی چینج ہی نہیں لا رہے۔ آج سارے مسلمانوں کا ایمان جمع کر کے ایک ترازو کے ٹکڑے، ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دیجئے، تو دوسرے پلڑے میں آپ دیکھیے گا کہ 2-4 صحابہ کا ایمان اس سے بڑھ جائے گا۔ تو کوالٹی مانگیے، اسلام ہیڈ کاؤنٹ کو نہیں مانتا، بلکہ وہ کہتا ہے کہ مومن تولے نہیں جاتے، مومن تولا جاتا ہے، مومن گنا نہیں جاتا۔ ایک موقع پہ کسی نے عبداللہ بن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگوں کا مذاق اڑایا، تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ عبداللہ کی ایک ٹانگ قیامت کے دن احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوگی۔ تو اپنے اندر ایمان لے کر آئیں، اور پھر سچے ایمان سے ایک بندہ کھڑا ہو جائے، تنہا چلے تھے قافلہ ملتا گیا، لوگ ملتے گئے قافلہ بن گیا، اور بھیڑ جمع کر لیں، تزکیہ نہیں، تربیہ نہیں، اخلاق نہیں، بولنا نہیں آتا، تمیز نہیں ہے، تو پھر یاد رکھیے وہ نیری کھپ رو لئی ہے، اس میں وہ خیر نہیں ہے۔ تو اللہ اپنے نبی کو یہ اپنے نبی کی پختگی کے لیے کہتے ہیں کہ آپ نہ فکر کریں، آپ اپنے کام میں لگے رہے، وعید نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے۔ تسلی کتنی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ آج واقعی آپ دبے ہوئے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ آپ کو غلبہ دے گا، اللہ کا زور سب سے زیادہ زبردست اور اس کی سزا سب سے زیادہ سخت ہے. جو بھلائی کی سفارش کرے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا, اور جو برائی کی سفارش کرے گا اس میں سے حصہ پائے گا, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نظر رکھنے والا ہے. یہ برائی اور بھلائی کی سفارش معیار آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے, جس نے کسی کو کسی نیکی کی طرف دعوت دی, پھر اس شخص نے اس کے کہنے پہ وہ نیکی کر لی, تو بلانے والے دعوت دینے والے کو اس کی نیکی میں پورے کا پورا اجر ملے گا اور اس کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہوگی. اور اس کے برعکس کسی نے گناہ کی رغبت دی اور اس نے اس کے کہنے پہ وہ کر لی, تو اس کو اس کے گناہ میں شامل کیا جائے گا. آج میرے آپ کے لیے کیا نیکی ہے دوسروں کو دینے کے لیے, لینے کے لیے کیا کر سکتے میں اور آپ؟ دار قرآن کی دعوت. آپ دیکھیے, اب تو اتنا آسان ہو گیا اس کو سننا, شاید اسی لیے ہم زیادہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو آ سکتے ہیں تو بلا سکتے ہیں تو بلائیے, ساتھ لا سکتے ہیں تو لائیے, فلائر جا کے گھروں میں دے سکتے ہیں تو دے دیں. ایک فلائر بھی اگر ادھر بچا رہتا ہے یہ ہمارے خلاف حجت بن سکتا ہے کہ ہم نے اس کو ایسے بندے تک نہیں پہنچایا جو کہ یہاں رہتا تھا اس کو نہیں پتا. ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں نا کہ ہم ادھر لندے وگ میں اتنے سال سے ہیں, سب کو پتا ہے. کوئی نہیں پتا سب کو. آپ کی خوش فہمیوں کا شکار ہے کہ سب کو پتا ہے. اتنے آپ بڑے اچھے کام نہیں بھی کر رہے. اس لیے اپنی نیت کریں. ہر بندہ, جیسے آپ ماشاءاللہ دیکھیں ہم کتنی سسٹرز یہاں بیٹھی ہیں ابھی, اگر ہم سب اپنے اپنے سیل فونز کو دیکھیں تو میرے والے 100+ نمبر تو ہر ایک کے پاس ہیں. اگر ہمارے وقت میں اللہ برکت دے ایک ڈیڑھ منٹ کی کال, السلام علیکم, کیا حال ہے, میں قرآن سن کے آئی ہوں, چلو گی کل, کیا ہوتا ہے کیا آتا ہے, چلو میں تمہیں لے جاؤں گی, اچھا دوسرے کو فون کرتی ہوں پھر بات کریں گے. اگر ایک دو گھنٹہ آج سے کل تک لگائیں تو کل چھٹا پارا جس میں خزانہ ہے, ایک سورت مائدہ شروع ہو رہی ہے, آپ کو اندازہ نہیں وہ کتنی انرچ سورت ہے, بھری بھی, یعنی یہ اللہ کے نبی کا زندگی کے آخری دور کی سورت ہے. آپ کے چلو میری بہن تم نے پانچ چھوڑ دیے, کوئی بات نہیں کل سے تمہیں لے کے چلتی ہوں انشاءاللہ. اب آپ اس کو بلا کے بھول جائیں, آپ کا کاؤنٹر ڈبل پہ چلا گیا, آپ کا میٹر اب ڈبل چلے گا. آج بھی آپ میں سے جو اپنی گاڑی میں اپنے ساتھ ایک کو لایا نا تو اس کا یہاں دو کا اجر لکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. تین آئے ہیں تو تین کا, کس کی گاڑی بھر کے آئی ہے؟ ایک گاڑی میں پانچ کون آئے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں. اگر کسی کی گاڑی میں جگہ تھی تو اس نے اپنا جگہ چھوڑی ہے, تو کوشش کرے ایک سیٹ خالی نہ رہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کو آسان کر دے. اور یقین کریں یہ وقت ہے, اس وقت آج زندگی ہے, کل نہیں رہے گی, کوئی نہیں ہمیں بعد میں بلائے گا. اور آج میں اور آپ لوگوں سے محبت کا حق کسی طرح ادا کر سکتے ہیں, جس رنگ سے کوئی مانتا ہے اس سے چلو. بازار جانا ہے چلو آؤ, پہلے ادھر چلو پھر لے جاؤں گی, گروسری خریدنی ہے لا دوں گی پہلے ادھر چلو, چلو میرے ساتھ. آپ کو پتہ چھوٹے بچوں کو لے کے آنا پڑتا ہے, سکولوں میں آتے ہیں بچے, ایک دفعہ آتے ہیں پھر ان کا جانے کوئی دل نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں. فرمائے, وائزہ خوشی تم بھی تحیت انفا بیاخسن منہا اور دوہا ان اللہ کا نا کلی شعین حسیبا. اب یہ سلام کا طریقہ ہے, خاص طور پہ جو بچے بچیاں یہاں رہتے ہوئے السلام علیکم کہنے کو ذرا برا سمجھتے ہیں یا شرمندگی محسوس کرتے ہیں, ہائے ہیلو بائے اور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں, تو اس آیت میں آپ کو بہت خوبصورت احکامات ملیں گے. اور جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے کے ساتھ جواب دو, یا کم از کم اسی طرح. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں, وہ تم سب کو اس قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں, اور اللہ کی بات سے بڑھ کر سچی بات اور کس کی ہو سکتی ہے. اسلام کیا ہے؟ مسلم کلچر. السلام علیکم, یو آر پیس فل. کیا مطلب؟ میں تمہاری غیبت نہیں کروں گی, میں تمہیں برا نہیں کہوں گی. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ سے کہ آپ نے فرمایا کہ بے شک سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک سلام نام ہے. اللہ کا نام کیا؟ السلام. فرمایا جسے اس نے زمین میں نازل کیا, بس اس کو آپس میں پھیلاؤ, عام کرو, رواج دو. جب کوئی آدمی لوگوں کو سلام کرتا ہے اور وہ اسے جواب دیتے ہیں تو سلام کرنے والوں کو ان پر فضیلت حاصل ہوتی ہے, یعنی اللہ کی نظروں میں وہ زیادہ بہتر ہو جاتا ہے. اور اگر وہ جواب نہ دیں تو ایسے بندے جواب دیتے ہیں جو ان سے بہتر اور پاکیزہ ہیں. کون؟ فرشتے. یہ سلسلہ تو صحیح ہے کہ حدیث ہے 1607. تو سلام کا جواب دینا بھی اچھا ہے اور سلام کر کے اس کا جواب, یعنی پہلے سلام کرنا بھی فرض ہے, اور کوئی جواب سلام کر دے تو اس کا جواب دینا تو زیادہ لازم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ایسی باتیں بندے کا موڈ بھی بتاتی ہیں نا. بعض دفعہ کوئی چھوٹی عمر کا اسلام کرے یا ماسی آ کے کرے تو صرف منہ سے ہلا دیتے ہیں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ بھی اچھی بات نہیں ہے, پوری رغبت سے کریں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی میں ضمانت لیتا ہوں کہ اگر وہ زندہ رہے تو اللہ ان کے لیے کافی رہے گا, یعنی ان کے سارے معاملات کو اللہ سمیٹے گا, اور اگر فوت ہو گئے تو جنت میں داخل ہوگا. وہ تین کون ہیں؟ ان میں سے ایک وہ شخص جو گھر میں سلام کر کے داخل ہو. کتنا آسان ہے, آج جائیں گھر میں السلام علیکم کریں, بس اللہ اس کا ضامن بن جاتا ہے. یادب المفرد کی روایت ہے 836, بس اب خالی گھر ہوتا ہے تو بھی کریں, آگے سے جواب آ جائے تو ڈرے نہیں. بعض دفعہ فرشتے جواب دے سکتے ہیں, شیاطین دے سکتے ہیں, اور بعض دفعہ گھر میں کوئی سویا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں, وہ اٹھ جائے گا تو آپ ڈرنے سے تو بچ جائیں گے نا, بعض دفعہ ایسے ایشوز بن جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جو سلام میں بخل کرے, پہل نہ کرے, تو بہرحال السلام علیکم کہا کرے. اور آپ سب سسٹرز بچیاں جو سکولوں کالجوں میں, تو اپنی مسلم فرینڈز کو ملے تو السلام علیکم کہا کریں. ہاں نان مسلم کو ہیلو کہیں, ہائے کہ وہ ان کی مرضی ہے, لیکن کم از کم آپ کو اپنے آپس میں اس چیز کو عام کرنا چاہیے, اور اس کا معنی بھی مفہوم سمجھ آنا چاہیے. اب اس کے بعد دوبارہ منافقوں کا قصہ, یہ ساتھ ساتھ چلے گا کیونکہ ابھی غزوہ احد کا اثر باقی تھا, اور ایک واقعہ تو ہو جاتا ہے اس کے بعد کئی مہینے تک اس پہ ڈسکشنز ہوتے رہتے ہیں. تو منافقوں کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مسلمان ہے, کوئی بات نہیں, انہوں نے کمی بیشی کر دی. کچھ میں ایمان کی حرارت زیادہ تھی, وہ کہنے لگے نہیں نہیں پکڑو ان کو, قتل کر دو, یہ تو آستین کے سام ہے. تو اس قسم کی ڈسکشنز کو اللہ تعالیٰ نے ایک نیوٹرل فارم دے دی اور فرمایا فمالکم فی المنافقین فیتین واللہ ارکسہم بما کسبو. پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں, حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں اس کی بدولت اللہ ان کو الٹا پھیر چکا ہے. دیکھیں الٹا پھیرنا یہاں کیا ہے, جس طرح ہم کہتے ہیں فلاں کی تو مت ماری گئی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ منافقوں کی کھوپڑی کے گھومنے یا ان کے الٹ ہونے کی بات کیا بتاتے ہیں کہ ان کو دین کی باتیں سمجھ نہیں آتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا ہے کسی انسان کے اوپر کہ اس کو اللہ کا دین جو اتنا صاف ستھرا خوبصورت ہے وہ نہ سمجھ آئے اور اس کے اپوزٹ عمل کرنے لگ جائے. اتریدون ان تهدوا من ضل اللہ, کیا تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ جس کو اللہ نے ہدایت نہیں بخشی تم اس کو ہدایت دو؟ کیا پتہ چلا کہ جو اسلام کو نیگیٹو اینگل سے دیکھے گا نا اس کو ہدایت نہیں ملے گی, حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم بھی کافر ہو جاؤ, تاکہ تم اور وہ سب یکساں ہو جائیں, کہاں دنیا میں بھی اور آگ میں بھی. لہذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ. یہ آیت کیا بتاتی ہے کہ جن کے دلوں کا نفاق ظاہر ہو جائے یا پتہ لگ جائے نا کہ یہ دین کے معاملے میں سیریس نہیں ہے تو ان سے اوائڈ کرنا چاہیے, ورنہ کیا ہوگا, آہستہ آہستہ آپ کے اندر بھی وہ باتیں آئیں گی. تو اچھی دوستیاں کرنی چاہیے. کب تک دوستی نہ کرو؟ جب تک کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ جائیں, اور اگر وہ ہجرت سے باز رہے ہیں تو جہاں پاؤ ان کو پکڑو اور قتل کرو. ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ. ہجرت کرنا, کچھ چھوڑنا کرائیٹیرین ہے ایمان کا. آپ خود سے پوچھیں, میں بھی پوچھتی ہوں, میں نے اللہ کے لیے کیا چھوڑا؟ آپ کہیں گے ضرورت ہی نہیں پڑی, مکہ میں ہوتے تو مدینہ چلے جاتے ہجرت کر کے, پاکستان بنتے وقت ہجرت کرتے تو چلے ہم ہندوستان سے پاکستان آتے. تو یاد رکھیے کہ یہ بڑی بڑی ہجرتوں کے موقع ہمیشہ نہیں آتے, کسی کسی کی زندگی میں آتے ہیں. چھوٹی چھوٹی ہجرتیں کریں. کوئی چیز سوچیں اس وقت آپ بھی اور میں بھی, جو آپ کو بڑی پسند ہے, آج پتہ چل گیا نہیں اچھی, اللہ کو پسند نہیں, بیٹھے بیٹھے چپکے چپکے کہ اللہ میں اس سے ہجرت کرتی ہوں. ہجرت کے چھوڑنا, کوئی غیبت سے ہجرت کر لے, کوئی گندے جو بھی دل چاہے, اب میں کیا بولوں, ابھی تک جو سنے اس میں سے کچھ سوچ لیں, کوئی عادت, کوئی بات, کوئی روٹین, کوئی غلط چیز کہ اللہ تعالیٰ آج سے تیرے لیے چھوڑتی ہوں. اور آپ اگر اس پورے سفر میں یہ چھوٹی چھوٹی نیتیں کرتے گئے نا, آپ دیکھیے گا اینڈ تک آپ بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے انشاءاللہ. فرشتوں میں اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کریں گے. فرشتوں وہ تھی جو صرف پارا نہیں سننے آئی تھی, وہ چپکے چپکے مجھ سے باتیں کر کے میرے قریب ہونے آئی تھی, اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. البتہ وہ منافق اس حکم سے مستثنی یعنی ایگزیمٹ ہے جو کسی ایسی قوم سے ہوں جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہو. اس طرح وہ منافق بھی اس سے مستثنی ہیں جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہو جاتے ہیں, نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے. اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے. لہذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل نہیں رکھی. ایک اور قسم کے منافق تم ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی, مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں تو اس میں کود پڑتے ہیں. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکے رکھیں تو جہاں وہ ملے ان کو پکڑو اور مارو, اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. ویسے تو یہ بڑی مشکل آیتیں ہیں. آپ کسی مسلم ملک کی جو خارجہ پالیسی ہوتی ہے نا, یعنی فارن افیئرز, ایک مسلم ملک دوسرے نان مسلموں سے کیسے ڈیل کرے, اس میں بہت سے ہنٹس ہیں, لیکن میرے آپ کے لیول میں اس میں بہت چھوٹے چھوٹے ہنٹس تھے. سب نان مسلم برے نہیں ہوتے, سب نان مسلم اسلام دشمن نہیں ہے, سب نان مسلم مسلمانوں کے دشمن نہیں ہیں. کچھ بالکل نیوٹرل رہتے ہیں, کچھ ساتھ رہتے ہیں, کام کرتے ہیں, کوئی لیگ ہے, تو جیسا وہ کرے ویسا تم کرو. اسلام کا دیکھیے مزاج, کچھ لوگ کہیں گے ساری آیتوں کو چھوڑ کے آخری دیکھو ان کو پکڑو اور مارو. کن کو پکڑو مارو؟ جو میدان جنگ میں آ چکے ہیں ان کو پکڑو گے. کوئی دشمن فوج آئے اور اس کو یہ تو نہیں کہتے ان کو پھول پیش کرو. تو یہاں سے آپ کو اسلام کا عدل بھی دکھتا ہے. آپ میں اپنے ارد گرد نیبرس میں دیکھ لیں, کالجز میں, اسکولوں میں دیکھیں, جاب جو کرتے ہیں ان کو, اپنے کولیگس کو دیکھنا ہے. آپ کو ہر طرح کے نان مسلم دکھیں گے. کریں کہ آپ اور میں چلیے اس سے عمل لیتے ہیں. فائنڈ کیجئے کہ کس کا دل سب سے نرم ہے, نیوٹرل, اسمائلی, فرینڈلی. بس سمجھ لے کہ یہ شاکر بندہ ہے. جو بندہ خوش رہے نا بس اس پہ کام کریں, جو جلے بنے ان کو چھوڑ دے, ابھی ان کو خوش ہونے دے پہلے, کیونکہ وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. پھر آپ اس کو ایک دن ایک چاکلیٹ دے دیں ایسے ہی, ہیلو ہائی ہاؤ یو ڈوئنگ, اٹس فار یو, چلو جی بات ختم. بس اس سے زیادہ نہ بولیں. دو چار دن کے بعد بیٹھے فارغ, آؤ کمن, چائے پیتے ہیں. پھر چائے پینے کے دوران باتیں, واٹس یور ہابیز, یہ وہ, اس سے پیاری پیاری باتیں. اگلے کی سنیں, دو چار ملاقاتوں میں اس کی سنیں. جب اس کا آپ کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو, پیار ہو, محبت, اور جو آپ اس کو دے سکیں, جو نچھاور کر سکیں اس پہ کریں, پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس, وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ گاڈ, لک ایٹ دس بیوٹیفل اسکائی, لک ایٹ دس, کائنات سے بات شروع کریں. مت اسلام پہ, مت قرآن پہ, مت کانٹراڈکٹری باتوں پہ بات کریں. گاڈ, لک ایٹ ہیون, چلو دس 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 دس, بس رستہ کھول دیں. یقین کریں اگر اس کا دل اللہ نے چاہا تو ہدایت پہ لگنا ہوگا تو لگ جائے گا. تو ڈھونڈیں, یہ آپ کے نیکیاں بکھری ہوئی ہیں آپ کے ارد گرد, یہ میری آپ کی نیکی ہیں. میں تو اپنے آپ کو کہتی ہوں نہ میں نے زبان سیکھنی ہے نہ میرے پہ حجت ہوگی. صاف کہہ دوں گی, اللہ مجھے نارویجن ہی نہیں آتی تھی, میں کیسے نارویجنوں کو دیتی. ہاں میں آپ کو سکھا رہی ہوں تاکہ آپ نارویجن لوگوں سے باتیں کریں. سمجھ آئیے, اپنے دل میں درد پیدا کریں. دل میں جتنی تڑپ اور محبت ہے میں ان کے لیے دعا تو کر سکتی ہوں. اٹھتے بیٹھتے چلتے اور کچھ نہ آپ میں کریں, دعا کیا کریں ان لوگوں کو دیکھ کر. جہاں چار لوگ دیکھیں اللہ ان کو آگ سے بچا لے, اللہ ان کے ساتھ نرمی کر, اللہ ان کو نہ جلانا. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے دل میں گداز آئے گا نا, آہستہ آہستہ خود بخود اللہ آپ کے لیے راستے کھولتا جائے گا. اب آگے قتل کی بات. پیچھے بھی آپ نے پڑھا قتل منع ہے, اپنا خودکشی تھی. اب دوسرے کو قتل کرنے کی اسلام میں کیا حیثیت ہے, آپ یہاں سے دیکھ لیجئے کہ اسلام کتنا پیسفل ریلیجن ہے. وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا, کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے, اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن کو غلامی سے آزاد کرے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے, یعنی بلڈ منی, الا یہ کہ وہ خون بہا معاف کر دیں. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے. وہ ان کا نام ان قوم بینکم و بینہم میثاق, اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا, اور ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا. پھر جو غلام نہ پائے وہ مسلسل دو مہینے کے روزے رکھے, یہ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کا طریقہ ہے اور اللہ علیم اور دانا ہے. کیا سمجھے, غلطی سے قتل ہو جائے تو اتنا کفارہ, تو جان بوجھ کے اسلام کسی کو قتل کرنے کی دعوت دیتا. آج دیکھیے گاجر مولیوں کی طرح انسان کٹ رہے ہیں, وجہ کیا ہے, ہم مسلمانوں نے خود نہیں یہ قرآن پڑھا. آج اگر ہمارے ملکوں میں یہ قانون نافذ ہو چکے ہوتے نا کہ جس کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ اتنی بڑی سزا ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کبھی کوئی کسی کی طرف انگلی بھی اٹھا سکے. کوئی ہتھیار اٹھانا تو دور کی بات ہے, اب اگلی بات جان بوجھ کے کوئی مارے تو کیا ہے. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ. رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا, اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. کوئی کفارہ نہیں ہے کسی کو خود قتل کرنے کا جب تک کہ بندہ توبہ نہ کر لے یا پھر اس کو مارنا دیا جائے. اتنا بڑا گھنونا جرم میں قتل کرنا. اب آگے ایک غلط فہمی کا ازالہ, اس کا بلکہ ٹاپک لکھ لیجئے کہ جذباتی فیصلے نہ کرو. کچھ لوگ اتنے ایموشنل ہوتے ہیں کہ ہر وقت دھت دھت خود سے زیوم کر کے فیصلے کر دیتے ہیں. اصل میں ایک جنگ تھی, مسلمان وہاں گئے تو جب وہاں دشمنوں سے سامنا ہوا تو ایک شخص وہاں سے بکریاں چراتا ہوا گزرا, اس نے ان کو دیکھ کر سلام کی. جب سلام کی تو صحابہ کو غلطی یہ لگی کہ یہ ہے کافر لیکن اس نے اپنی جان بچانے کے لیے سلام کر دی. جنگ کے دوران اس کو بھی مار دیا گیا. اب بات سمجھ آئی, بعد میں پتا چلا کہ وہ تو مسلمان تھا, تو یہ سارا ایشو اٹھا. اللہ کے نبی انتہائی غصے میں آگے, تم نے اتنی جلدی کیسے کر دی؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست دشمن میں تمیز کرو, اور جو تمہاری طرف اسلام کرنے میں پہل کرے اور جو تمہاری طرف سلام کرنے میں پہل کرے اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو. یعنی فتوے نہ دیا کرو ہر وقت, لوگوں کی نیتوں پہ شک نہ کیا کرو. اگر تم دنیا کا فائدہ چاہتے ہو تو اللہ کے پاس بہت سے مال غنیمت ہے. یعنی یہ چانسز تھے نا کہ صحابہ جو ساتھی وہاں تھے ان کو یہ لگا کہ یہ اس کو ماریں گے تو اس کی بکریاں میں مل جائیں گی, تو اللہ تعالیٰ نے اس شبہ کا ازالہ کر دیا کہ کیا تم نے اس کی بکریاں لینے کے لیے اس کو ذبح کر دیا یا اس کو مار دیا ہے. آخر اسی حالت میں تم خود بھی تو اس سے پہلے مبتلا رہ چکے ہو, پھر اللہ نے تم پر احسان کیا. کتنا پیارا اصول ہے, کسی نیک کو اپنی نیکی کا مان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اب آپ دیکھیے, جب آپ کو اللہ چار لفظ دے دیتے نا, آپ فتوے دے رہے, وہ بھی کافر وہ بھی جہنمی, وہ تو ہے ہی پکا منافق, وہ تو در کے اسفل میں جائے گا, وہ ادھر. صبر, سٹاپ ہیئر پلیز. تم کیا تھے کل تک؟ دیکھیے یہ اتنا بیوٹیفل رول ہے اسلام کا کہ لوگوں کے ایچ پہ اپنے آپ کو لے آؤ. بس آپ یہاں قرآن پڑھ کے گئے, اللہ نے آپ کا دل کھول دیا, اس طرح قرآن نے آپ کی زندگی سے 10 برائیاں چھڑوا دی. اب آپ باہر گئے, آپ کی دوستوں میں وہ 10 کی 10 ہیں, تو آپ کیا کہیں؟ جہنمیوں, کافروں, میری بات سنو, آگ میں جانے والی ہو. اللہ کرے ایک مہینہ پہلے تم خود کیا تھی. ہمیشہ اگلے کو کارنر دیجئے. خوبصورت لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ ہمیشہ دوسروں کو سائڈ دیتے ہیں. اٹس اوکے, نہیں ان کی مجبوری ہے, نہیں ابھی ان کو پتا نہیں ہے, اب ان تک میسج نہیں گیا, اور اپنے آپ کو کھینچ کے رکھے. ہمارا حال کیا, خود کو ہمیشہ مجبوریوں کے جال میں پھانس لیتے ہیں. اٹس اوکے ہم ایسے, اور دوسروں کی نیتوں پہ شک کرتے ہیں. اندر سے دیکھ رہے ہوتا نہیں, مجھے پتا اندر سے اس کی نیت بڑی خراب تھی. تو فرمایا نہیں لوگوں کے ظاہر پہ قیاس کرو, تو لہٰذا تحقیق سے کام کرو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. آگے اللہ کے راستے میں جان مال وقت لگانے والوں کی تعریفیں کی جا رہی ہیں. لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ. مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں. 3 سیکنڈ تک اس کو غور سے سنیں اور اپنا جائزہ لیں. ہم سب, کیا میں کسی معذوری سے نیکی سے رکتی ہوں؟ عذر ہوتا ہے میرے پاس؟ کیا میں گھر سے جو اس وقت بھی سن رہی ہوں, کیا واقعی یہی عذر چلتا میرا؟ اگر شہر میں کہیں کانسرٹ ہو رہا ہوتا, میرا فیورٹ سنگر آیا ہوتا, کوئی فنکار, کوئی گلوکار, کوئی بڑے دیندار آئے ہوتے جن کا نام بڑا مشہور ہے, تو پھر اس وقت میں گھر سے بیٹھ کے ان کی اسپیچ سنتی؟ یاد رکھیے, شخصیات کے نام پر آنے اور جانے والے کبھی دین کے لیے نہیں آتے, وہ لوگوں کے لیے آتے ہیں. شہر میں ایک بڑا کوئی نام آ جائے نا, امام کعبہ آ جائیں, آپ دیکھیں سڑکیں بلاک ہو جائیں گی. حالانکہ وہ امام کعبہ جو بولیں گے عربی میں ہوگا, میں ایک لفظ نہیں سمجھ آئے گا. میں ایک ایسے پروگرام میں تھی, پاکستان کی بات ہے, سعودی عرب سے ایک علماء کا گروہ آیا ہوا تھا, تو ان میں سے 2 کے ساتھ خواتین بھی تھیں, ایک کی بیگم تھی ایک کی کوئی اور تھی. اتنا بڑا پروگرام ان کے لیے ارینج کیا, شہر میں شور کھپ مچ کے, جی سعودی عرب سے مہمان آ رہے ہیں, کہاں کہاں سے بسوں کو جمع کیا. بڑی بات ہے کہ ٹھیک ہے جی, سعودی عرب سے آئے. یقین کریں میں خود اس ٹیم کے ساتھ تھی جو لوگ کام کر رہے تھے کلوز سرکٹ میں تھی, تو میں نے کیا دیکھا, وہ بیچاری جو آئیں سیدھی سادھی گھریلو خاتونیں تھی. دیکھیں نا عربوں کی شادیاں ایک سے زیادہ بھی ہوئی ہوتی ہیں, نہ الف نہ للہ. وہ کہتی ہمیں تو دین کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے لوگوں نے اردو کی سپیچ ان کی ان کو لکھ کے کچھ دے چار چھ لفظ کہ اب اتنا بڑا مجمع کٹھا آپ کے لیے کیا ہے جا کے کچھ تو بولے. کانپتے ہاتھوں سے اس بیگم نے اتنا سا, ہمارا خیال تھا آدھا گھنٹہ تو بولیں گی, پانچ منٹ بول کے وہ کانپتی بھی نیچے اتر کے آ گئی اور اتنا بڑا مجمع بڑا ہال لیا. تو میں وہاں بیٹھی رو رہی تھی دل کو کہ جب اپنی زبان والے بلاتے ہیں تم نہیں آتے, ناموں پہ آتے ہو تو یاد رکھو نام تو پھر اللہ کا ہی بڑا ہے. تو جو لوگوں کے ناموں پہ آتے ہیں نا ان کو نہیں ملتا, تو ہمیشہ خود سے پوچھیں میرا عذر کیا ہے. اس وقت کچھ اور ہوتا تو میں رہتی, بہانہ موقع بہانہ سے مراد کو برا بہانہ نہیں ہوتا, لیکن بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ چھوٹے چھوٹے عذر ہمیں اللہ کی گھر کی نیکیوں سے روک لیتے ہیں. فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑا رکھا ہے, اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے. جو گھر سے سنے گا اجر اس کو بھی ملے گا, جو گھر سے سنائے گا اجر اس کو بھی ملے گا, جو گھر بیٹھ کے دین کی خدمت کر رہا ہے اس کو بھی اجر ملے گا. ہم اگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے زیادہ ہے, اللہ ظلم نہیں کرے گا. یاد رکھیے جس وزن کا باٹ لے کر جائیں گے نا اتنی نیکی ملے گی. گھر سے سننے میں بھی اجر ہے, اس میں بھی پوری آواز آتی ہے سمجھ آئے گی, لیکن جو آئے جو رستے میں پیٹرول لگا جو وقت لگا جو محنت لگی خرچ ہوا گھر کو مینج کیا, کہ اس کا اجر اللہ آپ کو نہیں دے گا؟ اللہ اس کا بہت بڑا بڑا اجر آپ کو دے گا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے, اور اللہ بہت معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اچھا جی, جو لوگ ساری زندگی مجبوریوں کے نام لیتے رہے اور اپنی زندگی کے اندر مجبوریاں ہی ان کی رہیں, ذرا دیکھیے اب ایک بڑی مشکل آ رہی ہے ان پہ, اس وقت مجبور نہیں ہے. ایسے لوگوں کی کہانی واللہ ہی, یہ آیت پڑھنے سے پہلے میرا دل بیٹھنے لگتا ہے ہمیشہ, کہ جو نیکی کا کوئی کام کر سکے اور نہ کرے اور سوچ لے کہ میں کر نہیں سکتا, ان کی موت کا وقت کیا ہوگا. ان الذین توفاہم الملائکہ, بے شک وہ لوگ جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے کس طرح نیکی کے کام سے رک کر, ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ تم کس حال میں مبتلا تھے. سناؤ بھائی تمہارے حالات کیسے تھے, اب کوئی ہمارا حال تو پوچھ لے پھر ہمارے آنسو کہاں رکتے ہیں. انہوں نے جواب دیا ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. بڑی بات ہی نہیں بنتی, شوہر مزاج سخت تھا اور ساس گھر میں بڑے مزاج والی تھیں, بچوں کا تو پوچھو نہ, روٹی گرم تو چاہیے, اس طرح کے بہانے. اب فرشتوں کی ڈانٹ سنیے, یہ موت کے وقت کی کہانی ہے. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ, وہ کہیں گے فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے, تمہیں کوئی آلٹرنیٹ نہ ملا, کیا واقعی وہ آخری دروازہ تھا جو کھل نہیں رہا تھا؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. میں تو ایک لفظ بھی نہیں اس پہ بولوں گی, ہمیں اپنے دلوں کی آوازیں سننی ہیں. کسی نیکی کا موقع آ جائے تو میرا ایٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے, نیکی کے لیے آنے کے بعد بھی کیا 100% میری توجہ اور میرا غم اور ہم اس نیکی کو کرنا ہوتا ہے؟ صرف نفری پوری کرنا, صرف خانہ پوری کرنا, صرف ایک نام پتہ لگ گئے کہ میں بھی ہوں؟ تو یاد رکھیے جتنا بڑا برتن اتنی وسعت ملے گی. ایک کلو کا باٹ لے, ایک کلو کا برتن لے کے جانے لے کو پانچ کلو کبھی نہیں ملتا, پاؤ والے کو پاؤ ہی ملے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے دامن کھلے کر دے, ہمیں بھوک لگا دے, تڑپ لگا دے, اپنے لیے یہ مانگیں اللہ سے کہ اللہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے, پتہ نہیں اب کتنے مہینے سال دن ہیں میرے پاس, ایک ایک دن کو قیمتی کر دے. اس کے اوپر میری آپ کی جنت کا سوال ہے, اور یاد رکھے جنت میں جا کے بھی یہ موقع نہیں ملیں گے. جنت میں جا کے جو مل گیا سٹیپ ختم, اس سے آگے پیچھے نہیں ہے. آج یہاں میں آپ اپنے جنت کے درجے آگے پیچھے کر سکتے ہیں, آگے سے آگے کوششیں کروا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے اس کو آسان کر دے. بعض لوگ خود کو مجبور سمجھتے ہیں حالانکہ مجبور نہیں ہوتے, ایمان کے کمزور ہوتے ہیں, ان کے اندر ابھی ضرورت نہیں ہوتی اپنے اس حق کو لینے کی جو اللہ نے ان کو دیا ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیز ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا, اللہ تعالیٰ ایک شخص کی کہانی سناتے ہیں کہ جس نے مشکل حالات سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے کوشش کی، کیا ہوا؟ ہاں ایک بلکہ ایک پورے گروہ کا ذکر ہے، ہاں جو مرد عورتیں اور بچے واقعی بے بس ہیں، ہے تھے مجبوریوں والے. اصل میں یہ ساری کہانی ان لوگوں کی ہے جو مکہ کو چھوڑ ہی نہیں پا رہے تھے بےچارے، دل تھا، خواہش تھی، مجبور تھے، کریں کیا، اور نکلنے کا کوئی راستہ اور ذریعہ ہی نہیں پاتے. بعید نہیں کہ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. بات یہ ہے کہ جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا. میں کہتی ہوں اس آیت کو اگر کوئی اتنا بڑا کر کے لکھ دے، اتنا بڑا کر کے لکھ دے کہ آپ کی حد نگاہ تک یہ آیت نظر آئے تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. ہم نے کبھی اللہ کو آزمایا ہی نہیں ہے. ہم صرف اپنی ذاتی زندگی کے لیے ہجرتیں کرتے ہیں، کمانے کے لیے ملک چھوڑ دیا، کسی ملک کا ویزا لینے کے لیے وہاں چلے گئے، سٹیٹس بلند کرنے کے لیے چلے گئے. کبھی آپ اللہ کے لیے ہجرت کر کے تو دیکھیں، وہ جو چوٹ پڑتی ہے نا اس کے بعد آپ کا دل کھلتا ہے. ہم نے اپنے دل میں جو چھوٹی بڑی چیزیں، کرسیاں، میز، برتن، ڈونگے، پلیٹیں رکھی ہوتی ہیں، ایک دفعہ ان کو خالی کریں، فوراً اس خالی جگہ میں اللہ کی محبت آ جائے گی. پھر جو آپ کو ایمان ملے گا، پھر جو تقویٰ ملے گا، اور جو پھر خیر ملے گی اس کو آپ سمیٹ نہیں سکتے. مراغمن کثیرہ، کبھی آپ سبیل الجنہ میں اس کی تفسیر تو سن کے دیکھیں. آج بھی مجھے وہ باتیں یاد ہیں جو میں نے کتابوں سے پڑھ کے نہیں اپنے دل سے کی تھی. ہاں یہ ہے کہ ہجرت کے ساتھ قربانی تو ہے، اداسی تو ہے. محمد اسد ایک جیو تھے جو مسلم ہوئے تھے 19th century کے بالکل شروع میں. انہوں نے ان آیتوں پہ پوری ڈیٹیل لکھی، آپ ان کی انگلش کی تفسیر پڑھ کے تو دیکھیں. کہتے ہیں کہ ہجرت اور تنہائی ساتھ ساتھ، وہ مسلم ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں ان مسلموں کو کیا پتا ہے کہ اللہ کے لیے کچھ چھوڑنا کیا ہوتا ہے. پھر وہ اپنی کہانیاں سناتے ہیں، لونلی نائٹس، کبھی آپ ان کے آنسو گرتے ہوئے دیکھیں کس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ جب وہ کوئی اسلام کی طرف آتا ہے کفر کو چھوڑ کر، وہ کیا کیا چھوڑتا ہے تمہیں کیا پتا. ہم تو بون مسلم، ماں بھی مسلم، باپ بھی مسلم، چمچ پلیٹ کے اندر رکھا ہوا اسلام ملا، مجھے آپ کو کیا پتا ان ہجرتوں کی کیا قیمت ہے. دعا کیجیے اللہ کے لیے کچھ چھوڑنے کا حوصلہ پڑ جائے. اور اللہ ہی اللہ آپ سے نہیں لیتا، اس کو ضرورت نہیں، صرف آپ کا دل دیکھتا ہے. کبھی تو یہ سفر پورا بھی نہیں ہوتا، اور کیا ہوتا ہے، اور جو اپنے گھر سے اللہ رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے ہی میں اس کو موت آ جائے، اس کا جر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا. اللہ بخشش فرمانے والا اور رحیم ہے. وہی یاد کر لیجئے 100 لوگوں کا قاتل، ابھی رستے میں تھا اور جان چلی گئی تو اللہ نے جنت دے دی، کیونکہ راستہ شروع تو ہو چکا تھا نا. تو اللہ کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے ڈرے نہیں، خوشی محسوس کریں، قبول کر لے بس. وہ یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے توفیق دے دے، بس مجھے اس معاملے کے لیے چن لے. اسی لیے فرمایا وہ ازادہ رب تم فل اور دفاع علیکم جو ناہسر سلاد. اب قصر نماز کا ذکر ہے، بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو کتاب الصلات ایک بک ہم لوگ یہاں کورسز میں بھی پڑھاتے ہیں جس میں احادیث کا مجموعہ ہے، اقبال کیلانی صاحب کی بک ہے، تفہیم السنہ بائر بک سٹور میں بھی یقیناً ہوگی اور اس کی آڈیوز بھی ملتی ہیں. آپ اس میں سے یا پھر نماز نبوی میں سے یا کسی اور بک میں جو آپ کے پاس گھروں میں ہے، اور کچھ نہیں تو صحیح بخاری تو ماشاء اللہ سب کے گھروں میں ہوگی، اس میں سے کتاب الصلات میں سے قصر کے مسائل پڑھ لیجیے، ان شاء اللہ آپ کو بہت سارے سوالوں کا جواب ملے گا. فرمایا جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی حرج نہیں اگر نماز میں کمی کر لو. یہ اللہ کا تحفہ ہے، آپ کو پتا ہے، گفٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ سفر میں کام پہ گئے ہو، جلدی جلدی کام کرو، چلو نمازیں جمع کر لو. ہاں اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ کافر تم کو ستائیں گے کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. اے نبی، اور اے نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں ان کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اب نوٹ کیجئے گا صلاۃ الخوف اور جماعت کی نماز کیسی کہ سامنے دشمن ہے، یہاں مسلمانوں کی صفیں ہیں اور اس طرف دشمن ہے، اور نماز کا وقت آ گیا. اللہ کے نبی نماز کیسے پڑھے؟ ارے چھوڑو، اللہ کے راستے میں آئے ہوئے نمازوں کی بات کرتے ہو؟ جو جو جدھر پڑھنی ہے پڑھ لو اور بعد میں پڑھنا نہیں، کا صف بناؤ. صف بنائی، سب نے نماز پڑھ لی، دشمنوں نے دیکھا ان کے دلوں پہ ہیبت آ رہی ہو گئی، بعد میں ایک دوسرے کو ڈانٹنے لگے، کہنے لگے اللہ کے بندو دیکھو. وہ اللہ کے بندے تو خود کو پتہ نہیں کہتے تھے کہ نہیں، کہا دیکھو اتنا اچھا موقع تھا تم جنگ میں ان کے نماز کے دوران حملہ کر دیتے. کہتے اوہو غلطی ہوگی، رو بھی اتنا پڑ جاتا ہے ایک مومن کی نماز کا. اچھا کوئی بات نہیں، کسی کو پتا ہوں کہ ٹھہر جو ابھی تھوڑی دیر بعد ایک اور نماز آنے والی ہے، یہ زہر کا وقت تھا. کب ایک اور نماز آئے گی، چلو ٹھیک ہے پلان کر لیا دل میں اندر کھاتے میں کہ اب اگلی نماز میں جب ایسے ہی کریں گے نا تو ہم سب ان پہ حملہ کریں گے. اللہ کے نبی کو تو نہیں خبر تھی نا کیا ہو رہا ہے، اللہ کو پتا تھا، اللہ نے یہ آیتیں اتار دیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ٹھہر جائیں، اب سارے اکٹھے نہیں پڑھیں گے، جیسے یہ صف ہے یہ صف ہے، یہ آدھے آپ کے ساتھ پڑھیں گے، باقی دشمنوں کو دیکھتے رہیں، پھر ایک رکعت پڑھ کے یہ پیچھے ہو جائیں تو یہ آگے آ جائیں گے تو وہ جا کے صفے بندیں گے. سبحان اللہ، یہ ہے رومانس، یہ ہے محبت جس کو کہتے ہیں کہیں بھی جاؤں دل تیری ہی طرف رہا. ہم تو اللہ کے کام کرتے ہوئے اپنی نمازیں چھوڑتے ہیں، گھر جا کے توڑ پھوڑ کے پتا نہیں کتنی پڑھ پاتے ہیں. آپ کی اپنی نماز ٹھیک نہیں ہے تو آپ دوسروں کو نہیں بلا سکیں گے اللہ کی طرف. کہیں دین کا کام بھی صرف ایک میرے دل کی خانہ پوری تو نہیں رہ گیا آج. اس لیے نماز اور جماعت کی نماز اور یہ آیت اپنے بچوں بیٹوں کو بتا سکتے ہیں شوہروں کو کہ میدان جنگ کی نماز اور جماعت تو عام دنوں کی نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے. اب اس کا طریقہ انجوائے کیجئے گا، اس کے بہت سارے طریقے حدیث کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں. فرمایا نبی جب تم مسلمانوں کے درمیان خالت جنگ میں اور انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اسلحہ لیے رہے اور جب وہ سجدہ کرے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے بھی نماز نہیں پڑھی آ کر تمہارے ساتھ نماز پڑھے اور وہ بھی ہوشیار رہے اور اپنے اسلحے لیے رکھے، کیونکہ کفار اس تاک میں ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور سامان کی طرف سے ذرا غافل تو ہو جاؤ تو وہ سب مل کر تم پر حملہ کر دیں. البتہ اگر بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اسلحہ رکھ دینے میں کوئی حرج نہیں، مگر پھر بھی ہوشیار رہو. یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کو نذاب تیار کر رکھا ہے. جو مسلمان اتنے ڈیڈیکیٹڈ اپنی عبادات میں، کیا اللہ ان کی مدد نہیں کرے گا؟ تو جب آپ کو دین کے کسی کام میں کوئی مصیبت آئے، کوئی آپ کو مدد نہ ملے، تو اپنا جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو درست کر دے. اور جب نماز ختم ہو تو کیا کرو؟ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب پھر نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو. یہ کیا بھائی، اس پہ لکھ لیجئے یہ ہے القرآن و حیاتی. ہم کہتے جائے نماز پہ گئے، نماز پڑھی، جائے نماز طے کیا، چلو لاؤ ذرا ڈرامہ شروع ہو گیا، کھولو شابش. اللہ کہتے نماز پوری کرنے کے بعد اب اللہ کو یاد کرو، یعنی اب اس نماز کا اثر اپنی پوری زندگی پہ لے کر آؤ. اور اسے نماز کے بعد کے اذکار بھی مراد ہیں. ہم کیا کرتے ہیں نماز کے بعد؟ دعا. اللہ کے نبی اور صحابہ کیا کرتے تھے نماز کے بعد؟ اذکار. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یاد کروا دے. بہت چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، کتابوں میں آتے ہیں، آج سے شروع کریں اگر تو رمضان تک انشاءاللہ عادت ہو جائے گی اور ان میں بہت زیادہ فضیلت بھی ہے. پھر کیا کرو؟ اب تو یہ خوف کی نماز ٹیڑھی میڑھی پڑھی ہے نا، کھڑے بیٹھے جیسے، اب عام حالت میں ایسے نہیں پڑھنا، بلکہ اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پوری نماز پڑھو. نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے. اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرف وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں. دیکھیے اللہ کا پیار، تمہیں آج قرآن پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے نا، تھکن ہے، پریشان ہو اور کتنی مشکل سے آئے، تو سوچو لوگ دنیا سیکھنے کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. اسی بلڈنگ میں آپ کو تو پانچ پانچ گھنٹے کے ڈاٹا کورسز ہوتے ہیں، اور بیچاری 50 سے اوپر کی آنٹیز ہمارے پاس خود بریک میں آتی ہیں نیچے سے، نام نہیں صحیح لینا آتا، کیا کریں، داتا کورس کر رہے ہیں. بھئی کیوں؟ ناو نے کہا یہ زبان، اور باہر والے نہ سمجھیں تو نوروی، آپ سارے تو سمجھ رہے ہیں نا میری ٹون. بھئی آپ کو اس عمر میں کیا پڑ گئی مشکل داتا کورس کی، کیا کریں، ناو پھر کہتی ہے پھر پیسے بند ہو جائیں گے. تو بھئی آنٹی جی ذرا ایک سٹیپ اوپر بھی آ جائیے، یا داتا کے ساتھ آپ کو وہ اوپر والے داتا کا بھی کورس ہوتا ہے، ہوتا ہے. آپ تو سارے خوش ہو گئے. میں سوچتی ہوں تیسرے فلور تک لوگوں کو داتا کورس لے آتا ہے، ایک فلور کا فرق رہ جاتا ہے. ہمارے اندر اتنی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو بلا سکیں کہ آؤ تمہیں بتائیں کہ ایک ایسی جاب تمہیں بھی اس کے بعد ملے گی جس کے بعد کبھی لے آف نہیں ہوگے. شوق کی بات ہے تو درد تو سہتے ہیں. ہمارے اپنے بچے 6-6 گھنٹے سکولوں میں جا کر پڑھاتے ہیں نا، اے بی سی ڈی جو بھی سیکھتے ہیں. یہ اجر ہے کہ ایک لفظ پہ 10 نہیں کیا، تو اس اجر کا یقین بندے کو ہوش میں لے آتا ہے. اس لیے فرمایا کہ اور جب اطمینان حاصل ہو جائے تو پوری نماز پڑھو، نہیں سوری نیچے آگے، اور تم اللہ سے اس چیز کے امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ حکیم اور دانا ہے. ہے آپ کو اللہ سے کوئی امید؟ بہت لمبی لمبی امیدیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری امیدوں کو پورا کرے. اے نبی. اب یہاں سے آگے ایک واقعہ ہے, میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پھر آپ کو آسان ہوگا. بیسیکلی ساری ڈیٹیلز کو اسکپ کرتے ہوئے بس اس پورے واقعے کا جو خلاصہ ہے وہ کیا نکلتا ہے کہ برادری کے نام پر, خاندان کے نام پر غلط چیز یا غلط رسم یا غلط انسان کا ساتھ نہیں دینا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ آیا, مقدمہ بیسیکلی آپ کے پاس آیا تھا کہ جس میں ایک شخص نے کوئی چیز چوری کی اور اس ڈر سے کہ وہ چیز جب میرے گھر سے نکلے گی تو لوگ مجھے چور کہیں گے, چھپا دی جا کے کسی یہودی کے گھر میں. یہ سوچا کہ چلے اگر تلاشی لی گئی تو یہودی کے گھر میں نکلے گا, وہ تو پہلے ہی بدنام ہے بےچارا تو اور برا بنے گا. اللہ نے یہ آیات نازل کر کے اس شخص کا پول بھی کھولا تو اس کے خاندان کے لوگ جن کو پتا تھا کہ یہ چور ہے لیکن صرف اس وجہ سے کہ چونکہ یہ ہماری برادری کا بندہ ہے, اور اب ہنسی نہ تھا میں کہہ دوں کہ بلادری کا بندہ ہے کیونکہ ہم تو برادری کو بھی بلادری کہتے ہیں نا, تو وہ اس کو اپنی برادری کا سمجھ کر اس کا ساتھ دے رہے تھے. تو اللہ کہتا ہے برادری کی بات چھوڑ دو, حق کا ساتھ دو. آج بھی اب دیکھیں ہم دنیا کے کن حصوں میں پہنچ جاتے ہیں, لیکن شادی کرنے کہتے ہیں اپنی برادری میں کریں گے, اپنے گاؤں میں ہی کریں گے, تو پھر کتنے ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا اس واقعے کا خلاصہ آئیے ذرا سنتے ہیں. ان نانزلنا الیک الکتاب بالحق, بے شک ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ, اے نبی ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو, تم بد دیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو, اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو, وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے. جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں ان کی حمایت تم نہ کرو, اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں جو خیانت کار اور معصیت پیشہ یعنی گناہ کرنے والا ہو. یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات کو چھپا لیتے ہیں جبکہ مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے, وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. اب یہ راتوں کو جو محفلوں لگاتے تھے نا ان کی طرف اشارہ ہے, جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں اور ان کے سارے اعمال پر اللہ تعالی محیط ہے. ہاں تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا, اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا, مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا. کبھی بھی کسی کا غلط ساتھ لیں, کسی مجرم کو آپ ثابت کریں کہ یہ مجرم نہیں ہے تو اس آیت کو سمجھ لیں. خاندان برادری اچھی چیز ہے لیکن غلط چیز کو لے کر صرف برادری کے نام پہ اس کے ساتھ چل پڑنا یہ زیادتی کی بات ہے. آخر وہاں کون اس کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فیل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے درگزر کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا, مگر جو برائی کما لے تو اس کی یہ کمائی اس کے لیے وبال ہوگی. اللہ تعالیٰ سب باتوں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے. پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے, اس کو بھی ذرا غور سے سنیے گا, کبھی ہم تو نہیں ایسا کرتے الزام کسی اور پہ لگا دیں, دیر سے آئے بچے نہیں, بچوں نے تنگ کیا میاں صاحب کی وجہ سے سسرال کی وجہ. ہم اکثر اپنے ساتھ رہنے والوں پہ سب الزام تھوپ کے خود کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں. کہا اچھا جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے بہت بڑے بختان اور سری گناہ کا بوجھ سمیٹ لیا. تو کبھی بھی کسی کے بارے میں بغیر سوچے سمجھے نہ بولیں, ہمیشہ اپنی وجہ ڈھونڈیں دوسروں کی وجہ کی بجائے. اب اللہ اپنے نبی پر اپنے فضل کا ذکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی بھی ان کی باتیں سن کے ان کے حق میں فیصلہ دینے لگے تھے لیکن وحی کے ذریعے سے روک دیا گیا اور کہا اے نبی اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے آپ کو غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا. بعض لوگ بہت زبان کے تیز ہوتے ہیں نا, جو کہتے ہیں وہ سچ لگتا ہے. تو اللہ کے نبی منع کرتے تھے کہ دیکھو میرے سامنے آ کے جھوٹے مقدمے نہ پیش کیا کرو, میں اللہ کا بندہ ہوں, جو تم کہو گے میں مان جاؤں گا, لیکن اگر تم نے جھوٹ بول کر کسی کی زمین کا کوئی ٹکڑا ہتھیا لیا قیامت کے دن تمہارے گلے میں سات زمینوں کا توک پہنایا جائے گا. تو ہمیشہ دوسروں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈریے, حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے. اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی اور تم کو وہ کچھ بتا دیا جو تمہیں معلوم نہ تھا, اور اس کا فضل تم پر بہت زیادہ ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے اللہ کا فضل؟ اب آگے دیکھیں لوگوں کی جو یہ باتیں ہیں نا, جس کو آپ گوسپ کہہ لیں اردو میں, پتہ نہیں کیا کہیں گے, گپ شپ, کانوں میں باتیں کرنا, خسر پھسر, اس کی طرف اشارہ. لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی. جو بات ہم کسی کے کان میں کہتے ہیں نا اکثر وہ اچھی نہیں ہوتی, تبھی تو کان میں کہتے ہیں. ہاں اگر کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ و خیرات کی تلقین کرے یا کسی نیک کام کے لیے یا لوگوں کے معاملات میں اصلاح کے لیے کسی سے کچھ کہے تو یہ بھلی بات ہے. اور جو کوئی اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کرے اسے ہم بڑا اجر دیں گے. مگر جو شخص رسول کی مخالفت پر کمر بستہ ہو اور اہل ایمان کی روش کے سوا کسی دوسری روش پر چلے حالانکہ اس پر راہ راست واضح ہو چکی تو ہم اس کو اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا, بڑا خوبصورت نقطہ ہے. نولی ہی ما تولا. آپ یہاں آج کیوں آ کے بیٹھے ہیں؟ کیونکہ آپ نے یہاں آنے کی نیت کر لی. اگر آج اپنے سینما گھر جانے کی کوشش کی ہوتی تو وہاں پہنچے ہوتے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے وہیں پہنچا جاتا ہے جدھر ہم جانا چاہتے ہیں. اور جو جان کے جہنم کی طرف جائے اس کا کیا بنے گا؟ اور اسے جہنم میں جھونکیں گے جو بدترین جائے قرار ہے. اللہ کے ہاں بس شرک ہی کی بخشش نہیں, اس کے سوا سب کچھ معاف ہو سکتا ہے جسے وہ معاف کرنا چاہے. جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ تو گمراہی میں بہت دور نکل گیا. وہ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو معبود بناتے ہیں, وہ اس باغی شیطان کو معبود بناتے ہیں جس کو اللہ نے لعنت زدا کیا. وہ اس شیطان کی اطاعت کر رہے ہیں جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا. یہ شیطان کا چیلنج ہے. سوچئے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کو آ کے بہکاتا ہے. میں انہیں بہکاؤں گا, انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا اور انہیں حکم دوں گا اور وہ میرے حکم سے جانوروں کے کان پھاڑیں گے. اور میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ میرے حکم سے خدائی ساخت میں رد و بدل کر دیں گے. اس شیطان کو جس نے اللہ کے بجائے اپنا ولی و سرپرست بنا لیا وہ صریح نقصان میں پڑ گیا. وہ ان لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے, مگر شیطان کے سارے وعدے بجز فریب کے اور کچھ بھی نہیں. ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس سے خلاصی کی کوئی صورت وہ نہ پائیں گے. ہاں رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں تو انہیں ہم ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہوگا. ان آیت میں آپ نے شیطان کی کچھ چالوں کا ذکر سنا. آپ دیکھیے کہ شیطان ہمارا ابدی دشمن ہے. اس کا دل کیا چاہتا ہے کہ جس فطرت پہ ہم پیدا ہوئے ہیں نا ہم اس پہ نہ مریں. فطرتاً اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے ساتھ رکھی ہوئی ہیں, اس میں سے کچھ چیزیں ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ بھووں کے بال, یہ جو آپ کو پتا ہے کہ کیا اس کو بولتے ہیں, آئی بروز جو ہوتی ہے نا, اس کے اندر ہمارا ایک جینیٹک کوڈ ہے. یعنی آپ اس کو یوں سمجھیں کہ دو تین بہنیں ہیں نا, اگر آپ میں سے آپ دیکھیے گا کہ ان کی یہ چیز ملتی ہوگی. کئی لوگ جو فیس ریڈنگ کرتے ہیں نا اور کئی ایسے معاملات میں, وہ لوگوں کو اس سے پہچانتے ہیں. اس کو چھیڑنے کا حکم نہیں ہے. چہرے پہ کہیں بال ہیں, کوئی آپ کو مردوں کی طرح مشابہت ہے, چن پہ ہے, جو ہے اس کو ریموو کرنے میں کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ اس کے خلاف کوئی حجت نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج ہم انشاءاللہ جو ساتھی ان کو سلائیڈز میں بھیجیں گے, آپ چاہیں تو آپ کو بھی مل جائیں گی, حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت, ایسی عورتوں پہ لعنت کی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے, یعنی جو اپنی بھووں کے بال منڈواتی اور مونڈتی ہیں. اب یہ ایشو ہے, جن کو پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کو مشکل لگے گا, لیکن آج جا کر صرف اتنا سا سوچیں کہ اتنی تکلیف سہ کر ہم زیادہ سے زیادہ کیا فائدہ لے پاتے ہیں. تو اللہ کے لیے یہ قربانی, یہ ہجرت تو کوئی بہت بڑی قربانی نہیں. اسی طرح دیکھیے, ہر وہ چیز جس سے آپ کی عمر چھپ جائے, دھوکہ ہو. ابھی بریک میں سسٹر نے پوچھا کہ کالا رنگ بالوں کو لگا سکتے ہیں کہ نہیں, تو آپ دیکھیے مہندی اب کوئی بھی لگا لیجیے, سرخ مہندی بلکہ پسندیدہ ہے کہ آپ کے نیچرلی بال اچھے ہوں گے. لیکن بالوں میں اگر آپ کو ڈائی لگاتے ہیں, براؤن لگا لیجیے, بھوری لگا لیجیے, جس سے پتا چلے کہ آپ نے ڈائی کیے ہوئے ہیں. کالا رنگ لگانے سے کیا ہوتا ہے, دھوکہ ہوتا ہے, عمر چھوٹی لگتی ہے. اب ایک مرد ہے, شادی کرنے گیا, کالے بال کر کے چلا گیا, بعد میں 15 دن بعد پتا چلا یہ تو 10 سال بڑا ہے عمر سے, تو دھوکہ ہو گیا. لینزز لگاتے ہیں, آپ نے بلو لینزز لگا لیے. اب ایک لڑکا ہے, بچپن سے خواب یہ تھا نیلی آنکھوں والی سے شادی کرنی ہے. اب آپ کو دیکھنے کے اس دن لینزز لگے ہوئے تھے, وہ آپ کو پسند کر کے آیا شادی کے دن. جب آپ نے سوتے ہو کے لینزز اتارے, اس کا دل ٹوٹ جانا ہے. پھر اگلے دن کہے گا اما میں اسے رہوں گا نہیں. تو اسلام کا مزاج سمجھ لیجئے کہ حقیقت کو نہیں چھپانا. اب آپ کہتے ہیں میک اپ کا کیا اثر ہے, سب کو پتا ہے کہ میک اپ کیا ہوا ہے, چھپتا تو نہیں ہے نا. تو جو چیز ظاہر ہو جائے کہ یہ اوپر کچھ کیا ہوا ہے اٹس الاؤڈ، لیکن ٹیٹوز بنانا، آپ کو پتا جسم کو کھدواتے ہیں، یہ ساری چیزیں اسلام میں منع ہے. ان آیتوں کے ساتھ اس کی ڈیٹیل جاتی ہیں، اگر آپ چاہیں تو ان کی بہت ڈیٹیل تفسیر ہے، وہ سنیے، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا. رہ گئی بات کہ اب اسلام لانے کے بعد اتنا کچھ کیوں کریں، ہم تو بس یہی سوچتے تھے کہ تمنا رکھی تو ایمان مل جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کہتے لئی سبھی امان ایجیکم، او مسلمانوں آپ کی تمناؤں پہ جنت نہیں ملنی، انجام کار نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، جو بھی کوئی برائی کرے گا اس کا پھل پائے گا. یعنی اتنا سن کے بھی دل کرتا ہے برائی کرنے تو کر لیجئے، کوئی بات نہیں، پھر اللہ معاف کر دے گا، لیکن بدلہ تو ملے گا. اور اللہ کے مقابلے میں اپنے لیے کوئی حامی و مددگار نہ پائے گا. اور جو نیک عمل کرے، خواب و مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، پوری اکویلٹی ہے اس معاملے میں، تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے. ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہونے پائے گی. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے؟ اب پارے کا اینڈ شروع ہو رہا ہے، اور آپ نوٹ کیجئے دوسرے پارے کی طرح، اکثر پاروں کے اینڈ پہ کسی نہ کسی اچھی شخصیت کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ آگے تقابل آ رہا ہے منافقین سے، تو ابراہیم کا ذکر آ گیا. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنایا. دل سے دعا کیجئے اللہ آج ہمیں بھی اپنی دوستی میں لے لیں. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز پر محیط ہے. ایک دفعہ کی زندگی گزار گئے ابراہیم، ایسے لگتا ہے آنے والی نسلوں میں ان کا ذکر خیر رہے گا. اللہ ہمیں ایسی خوبصورت زندگیاں بسر کرنے اللہ بنا دے. لوگ تم سے عورتوں کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں ان کے معاملے میں فتویٰ دیتا ہے، اور ساتھ ہی وہ احکامات بھی یاد دلاتا ہے جو تم سے پہلے اس کتاب میں سنائے جا رہے ہیں، یعنی وہ احکام جو ان یتیم لڑکیوں کے متعلق ہیں جن کے تم حق ادا نہیں کرتے. شادی کر لیتے تھے یتیم لڑکیوں سے، بعد میں ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، اسی کا ذکر ہے. اور جن کے نکاح کرنے سے تم باز رہتے ہو، یا لالچ کی بنا پر تم خود ان سے نکاح کر لینا چاہتے ہو، اور وہ احکام جو ان بچوں کے بارے میں جو بیچارے کوئی زور نہیں رکھتے، اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے بے شک اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے. اب یہاں دیکھیے آپ عورتوں کے فائدے کی ایک بات ہے، بعض دفعہ شوہروں کے ساتھ معاملے میں کچھ معاملہ ہے، یعنی ایک مرد ہے اس کے مزاج میں غصہ ہے یا بہت ہی زیادہ روڈ ہے، یعنی بگڑے ہوئے شوہر کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، جب کسی عورت کو اپنے شوہر سے بد سلوکی یا بے روحی کا خطرہ ہو تو کوئی حرج نہیں اگر میاں اور بیوی کچھ حقوق کی کمی بیشی پر آپس میں صلح کر لیں. صلح بہرحال بہتر ہے. دیکھیے شادی ہو گئی ہے نا، اب نبھا لیں بس. یہ جوڑ جو ہے نا، یہ ٹوٹنے کے لیے نہیں بنتے. چیک کریں کہ میاں کی کون سی بات بری لگتی ہے، بس ان کو سمجھا لیجیے. اگر دینی بات ہے ضرور سٹینڈ لیجئے، اخلاقی بات ہے تھوڑا سمجھائیں، نہیں تو صبر کر لیں. یہی زندگی کا راستہ ہے. اگلا جو ملے گا نا اس میں کوئی اور برائی ہوگی، یہ نہیں ہوگی تو زندگی کو ٹرائل اینڈ ایرر پہ نہیں رکھنا چاہیے. صلح کی کوشش کریں، آہستہ آہستہ آپ کی نیکی اگلے کے اوپر بھی اثر ڈالے گی. لیکن کیوں نہیں ہوتی صلح؟ اس کی وجہ کیونکہ نفس تنگ دلی کی طرف جلد مائل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر تم لوگ احسان سے پیش آؤ اور خدا ترسی سے کام لو تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس عمل سے بے خبر نہ ہوگا. بیویوں کے درمیان پورا عدل کرنا تمہارے بس میں نہیں ہے. بیویوں میں کیا ایک بیوی کو نہیں کو خوش رکھ سکتا؟ کتنی بیویاں خوش ہیں اپنے شوہروں سے آپ میں سے؟ سوچ سوچ کے ہاتھ اٹھ رہے ہیں. تم چاہو بھی تو اس پر قادر نہیں ہو سکتے، لہذا قانون الہی کا منشا پورا کرنے کے لیے یہ کافی ہے کہ ایک بیوی کی طرف اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری کو ادھر لٹکتا چھوڑ دو. اگر تم اپنا طرز عمل درست رکھو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. پھر بھی کبھی حالات نہیں بنتے، یہ بھی حقیقت ہے. ساری کوششیں بیوی نے کر لی، ساری کوششیں مرد نے کر لی، نہیں بنی تو کوئی بات نہیں. وہیں یہ تفرقہ یغنی اللہ کل من ساتھ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں ایک دوسرے سے تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو دوسرے کی محتاجی سے بے نیاز کر دے گا. اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اللہ نے طلاق کا دروازہ اسی لیے کھول دیا کہ پھر ساری زندگی سسک سسک کے مرنے کی بجائے راستہ بدل لو. اگر اللہ سے تعلق جوڑو گے اللہ آگے حالات بہتر بنا دے گا. اللہ کا دامن بہت کشادہ ہے اور وہ دانا بھی ہے. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. تم سے پہلے جن کو ہم نے کتاب دی تھی انہیں بھی بس یہی ہدایت کی. اب تم کو بھی یہی ہدایت کرتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو. لیکن اگر تم نہیں مانتے, اتنا رب کی باتوں کو سننے کے بعد, اس کی نعمتوں کو لینے کے بعد نہیں مانتے, تو پھر دیکھو اب یہاں ذرا دل پہ لینے والی واقعی آیتیں. آئی وش کے ٹائم ہو تو آپ ان آیتوں کو محسوس کریں کہ ساری کائنات کس کی ہے. اس کا تین دفعہ ذکر آئے گا. آسمان و زمین کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے, خود کو یقین دلائیں, اور وہ بے نیاز ہے. میری آپ کی اس کو بالکل ضرورت نہیں ہے. جو کرے گا اپنے لیے کرے گا, ہر تعریف کا مستحق. ہاں اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے. دوبارہ پھر وہی بات, آسمانوں میں کیا کیا ہے؟ فرشتے, چاند, سورج, گلیکسیز. آج دیکھیں سائنس, آپ ذرا ہبل کی تصویریں دیکھ کے دیکھیں کہ آسمانوں میں کیا کیا ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں. یہ سب میرے مالک کا ہے. اور جو زمین میں ہے, سونا, چاندی, ہیرے, ڈائمنڈ, پانی, تیل, کیا کچھ زمینوں میں چھپا ہوا ہے. اور کار سازی کے لیے بس وہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ اصل میں نظریں خود پہ لگواتا ہے کہ شوہر بیوی کچھ نہیں دیتے, اصل اللہ دیتا ہے, تم اس پہ نظریں لگاؤ. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو ہٹا کر دوسری جگہ, تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے, اور وہ اس کی پوری قدرت رکھتا ہے. اور جو شخص محض دنیا کے ثواب کا طالب ہو, اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے پاس ثواب دنیا بھی ہے اور ثواب آخرت بھی, اور اللہ سمیع بصیر ہے. یہاں سے پارے کے آخر میں نفاق کا ذکر ہونا ہے. اس لیے یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے اور امت کو خبر دی جا رہی ہے کیا کہ عدل اور انصاف کرو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اے اللہ ہم اس پہ عمل والا بنا دے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, انصاف کے علم بردار اور خدا واسطے کے گواہ بنو. اگرچہ تمہارے انصاف اور تمہاری گواہی کی ذات خود تمہاری اپنی ذات پر یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں پر ہی کیوں نہ پڑتی ہو. فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب, اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے. لہذا اپنی خواہش نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ جاؤ. یعنی ماں اور بھابھی کا جھگڑا ہو تو صرف اس بات میں ماں کا ساتھ نہ دو کہ وہ ماں ہے. اگر بھابھی سچی ہے, ماں کی زیادتی ہے, تو پیار سے بتا دو کہ قصور امی جان کا ہے, بھابھی کا نہیں. یعنی یہ رشتوں میں عدل انصاف کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا, تو جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. اب یہاں دعوت ہے, اور اس کے بعد دیکھیے گا کہ وہ لوگ جو نفاق کے ساتھ ہیں ان کا جواب بھی آ جائے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, آپ نے جواب نہیں دیا, کہیں جی اللہ. یا ایھا الذین آمنوا, بولے آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ. تین باتوں کا حکم ہے. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر, اور اس کتاب پر جو اللہ اپنے رسول پر نازل کی, اور اس کتاب پر جو اس سے پہلے نازل کر چکا, جس نے اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسول اور روز آخرت سے کفر کیا, وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل گیا. رہے وہ لوگ تو ایمان لائے پھر کفر کیا. اللہ اکبر, یہ آیتیں تو بالکل بندے کو بے بس کر دیتی ہیں. آنکھ مچولی ہے, کھیل چل رہا ہے, بجلی آ رہی ہے, بجلی جا رہی ہے. اسی طرح کبھی ایمان آتا ہے, کبھی نفاق آ جاتا ہے, کبھی ایمان کبھی نفاق. کیسے؟ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر ایمان لائے پھر کفر کیا, پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے, تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہ کرے گا, نہ کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا. بشر المنافقین بأن لهم عذابا أليما. خوشخبری سنا دیجئے منافقوں کو, جو اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں, کہ ان کے لیے درناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں؟ دیکھیں کتنی گہری چوٹ ہے. نفاق کی اکثر وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کی نظروں میں عزت دار بننا چاہتے ہیں, حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تم کو پہلے ہی حکم دے چکا, جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کے خلاف کفر بولا جا رہا ہے, اللہ کی آیات کے خلاف کفر بولا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, تو وہاں نہ بیٹھو جب تک کہ لوگ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو بھی تم بھی انہی کی طرح ہو, کیا پتہ چلا بری محفلوں میں مت بیٹھے. اللہ کو ناراض کرنے والی گیدرنگز میں, چاہے وہ اپنے بچوں کی شادیوں کی ہوں, بھائی بہنوں کی شادیوں کی ہو, نہیں بیٹھنا. کیوں؟ اگر تم بیٹھ گئے تو تم بھی انہی کی طرح ہو. یقین جانو کہ اللہ منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح ہوئی تو آ کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اگر کافروں کا پلہ بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے. منافق دونوں فائدے لینا چاہتا ہے. پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے نہ بچایا, ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ قیامت کے روز کرے گا. اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. یہ منافق اللہ کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں. دعا کرے اللہ میں نفاق سے بچائے. حالانکہ در حقیقت اللہ نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کی خاطر اٹھتے ہیں اور اللہ کو کم ہی یاد کرتے ہیں. مذبذبین بین ذالک لا الہ اولائی ولا الہ اولائی. ان آیتوں کو انجوائے کیجئے. مجھے پتہ ہے وقت اوپر ہوا ہے لیکن یہ بریک کئی وقت آگے آ رہا ہے. تھوڑا سا اس پہ توجہ کر کے دیکھیے. یہ دو کشتیوں کے سوار لوگ ہیں. کون؟ کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہیں, نہ پورے اس طرف نہ پورے اس طرف. جسے اللہ نے بھٹکا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے. منافق دونوں طرح کے فائدے لینا چاہتا ہے. نہ دنیا والے ان کو قبول کرتے ہیں نہ دین والے. آپ کہیں کہ آستین کا سانپ ہے منافق, دوست کے روپ میں دشمن. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ منافق قد کو چھوڑ دو. اب نفاق آگے آتا کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کافروں کو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. یعنی نفاق کا نقطہ آغاز کفار کو خوش کرنے سے آتا ہے, ان جیسا رنگ ڈھنگ اپنانے کی کوششوں سے آتا ہے. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف واضح حجت دے دو, یعنی اللہ کے دشمنوں کے رنگ ڈھنگ اپنا کر؟ یقین جانو کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے. تندور میں آگ سب سے زیادہ کہاں ہوتی ہے؟ سب سے نیچے, جہنم کا سب سے نچلا درجہ. اوپر جائیں نا تو درجہ ہوتا ہے, دروازہ سیڑھی کو کہتے ہیں. اسی طرح اوپر کھڑے ہیں اور آپ نیچے جا رہے ہیں بیسمنٹ میں تو درک ہے, درکا. جہنم میں سب سے نیچے ہوا نام کا ایک درکا ہے جس میں جہنم ہی جائیں گے. کون؟ منافق. کیونکہ ہوا خواہشات کے پیچھے لگے تھے. اور تم ان میں سے ان کا اور تم کسی کو ان کا مددگار نہ پاؤ گے. کافر سے بھی برا انجام منافق کا. اب بچیں کیسے؟ آخر میں بس چار باتیں ہیں, اس کو لے لیجئے. آپ کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کراؤ. نفاق سے نکلنے کے مراحل کیا؟ آمنو اللذین تابو, پہلا تابو, واسلحو, مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لی. پھر واتسمو باللہ, پھر اللہ سے محکم جڑ گئے, پکے ہاتھ سے اللہ کو پکڑ لیا. واخلصو دینہم للہ, اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا. سب علائشیں نکل گئیں, سب ادھر ادھر کی گندگیاں نکل گئیں. فاولائک مع المومنین, اب اللہ ان کو مومنوں میں کر دے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا؟ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم. آپ کا نہیں سو, اب آپ کی جگہ بدل دی, آپ کو واپس کر دیا ایمان والوں میں. وسوف یوتی اللہ المومنین اجرا عظیما, اور ان قریب اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر دینے والا ہے. اور آخری کمنٹ ساتھ لے کر جائیے گا آج کے اس بارے کی سوچنے کی آیت, ما یفعل اللہ بعذابکم. آخر اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تم کو خواہ مخواہ سزا دے؟ کہ اللہ نے تمہیں آگ کے لیے پیدا کیا؟ کوئی ماں اپنے بچے کو مارتی ہے؟ اللہ کیسے عذاب دے گا؟ شرط کیا ہے؟ ان شکر تم و آمن تم, اگر تم شکر گزار بنے رہو اور ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرن علیما, تو اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور سب کے حال سے باخبر ہے. اللہ نے مجھے آپ کو آگ کے لیے پیدا نہیں کیا. دعا کیجئے کہ ہم اس کی اس دولت کو قبول کریں. آج پھر شعور سے دعا پڑھیے. اللہم تطہر قلبی من النفاق, اللہم تطہر قلبی من النفاق. اے اللہ ہمیں نفاق سے پاک کر دے. اور یقین کریں نفاق کے ساتھ تو نمازیں, روزے, حج, زکات کچھ بھی قبول نہیں ہوتا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہم منافقوں کے سوا کسی کو نہیں دیکھتے تھے کہ وہ جماعت کی نماز سے پیچھے رہیں, مگر وہ جن کا نفاق ظاہر ہو جاتا یا بیمار, یا وہ مومن جو بیمار ہوتے, وہ بھی دو لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر مسجدوں میں آتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 1519 نمبر کی. تو آج ہم اپنی نمازوں سے لے کر دین کے کاموں تک میں اپنے عمل کو دیکھیں. اللہ تعالی ہمیں بچائے. ایک روایت میں آتا ہے آپ نے کہا جس نے بغیر عذر کے تین جمعے چھوڑ دیے وہ منافقوں میں لکھا جائے گا. ترغیب و ترہیب کی روایت 729 ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جزاکم اللہ خیر کثیرہ سازہ, آپ کا بہت بہت احسان ہے ہم سب پر بھی کہ اتنی پیارا پارا پھر ہمارے ساتھ ختم کیا, کمپلیٹ کیا اور اتنی زیادہ باتیں ہمیں پتہ چلی اور کچھ کو ایکسپلین کیا. اور آپ لوگوں کو کیسا لگا؟ دیکھیے سارا پارا اتنا خوبصورت ہے کہ اس کی باتیں کرتے ہوئے آپ نے سن لی الحمدللہ, لیکن آخری آیات کتنی خوبصورت ہیں کہ سارے پارے کے بعد ہماری اصلاح کر دی ہے کہ نہیں ہے. کس خوبصورتی سے اصلاح کی ہے کہ پہلے منافقین کو بتا دیا, اور ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو کتنے منافق ہیں کہ نہیں ہیں, کہاں کہاں منافقت ہوتی ہے ہماری. ہم وہ والے منافق نہیں سمجھتے کہ جی ہم اسلام, ہم بہت بڑے منافق ہیں. ہم اپنے آپ سے بھی منافقت کرتے ہیں, کس طرح کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ وی آر اوکے, ہم نے ایسے تو نہیں کہا تھا, میرا یہ مطلب تو نہیں تھا, میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا. حالانکہ کہا ہوتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, بہت ساری باتوں میں ہم نے دوسروں کو ہرٹ بھی کیا ہوتا ہے. جب ہمارا پول کھلتا تو ہم کیا کہتے ہیں, نہیں 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 میرا یہ مطلب نہیں تھا. وہ بے اصل میں یہ کہنے نہیں, اس نے جھوٹ بولا, یا تو جھوٹ بول دیتے ہیں یا منہ سے جو بات کہہ رہے ہیں دل کے اندر کچھ اور ہوتی ہے. اور سم ٹائم ہم کسی کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں بڑی معمولی بات ہے, تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو اندر سے کہتے ہیں بہت ہی فضول ہے یہ تو, کتنا برا لگ رہا ہے اس کا ڈریس, اور کہتے ہیں ہائے آپ کتنی اچھی لگ رہی ہیں, کہتے ہیں نا سم ٹائم. تو یہ تو بہت معمولی میں نے مثال دی ہے. الحمدللہ ہم لوگوں کو پارے پڑھ کے ایسے لگتا ہے ہمارے اپنے کریکٹر ہمارے سامنے آ گئے ہیں ہمارے. اور اس لیے پورا بارے انشاءاللہ اگر کل ٹائم ملا تو میں تھوڑی سی اس کو ریکیپ کروں گی, ادر وائز جو اللہ کو منظور ہوا. لیکن آخری آیات مجھے اتنی آپ سب کے لیے ہوں گی, لیکن چونکہ ٹائم کم تھا تو سازہ اس پہ بہت زیادہ بات نہیں کر پائی. اور اتنی خوبصورت آیات ہیں کہ پہلے منافق بتا دیا, کیونکہ ہم سب منافقت کے کسی نہ کسی درجے میں ہیں, پہلے تو یہ ایڈمٹ کریں. اور پھر دوسرا ایڈمٹ کریں کہ اگر جو منافق ہے اس کی سزا کیا ہے, کفار سے بھی زیادہ. اللہ تعالیٰ نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل اسفلی من النار, آگ کا سب سے نچلا درجہ. اب یہ خوف آ جائے گا نا تو ہم انشاءاللہ منافقت کا جو تھوڑا تھوڑا درجہ نا اس سے نکلیں گے. اور اس کے نکلنے کی ریمیڈی بھی بتا دی. ریمیڈی کیا بتائی اللہ نے؟ وہ لوگ جو تابو, اللہ زین تابو, نمبر ایک توبہ, نمبر دو وہ اسلحو, پھر آئندہ ہمیں غیبت نہیں کرنی, آئندہ ہمیں کسی کا دل میں برائی نہیں رکھنی, اصلاح کر لینی. دوسری بات, تیسری وہ تسمو باللہ, پھر اللہ کی بات کو پکڑ لینا, جہاں اللہ کی بات آئی کہنا سمینا بات آنا, اے اللہ میں نے سن لیا. بار بار پورے قرآن میں یا ایو اللہ زین آمنو کہہ کے بلایا جا رہا ہے نا, ہمیں بلایا جا رہا ہے تو کہیں وہی اللہ سوال کہہ دیتے ہیں کہ اللہ جی میں سن رہی ہوں, سمینا و اتانا, سن بھی رہی ہوں عمل بھی کروں گی. چلے پھر اس کے بعد چوتھی بات واخلصوا دینہم للہ, کسی اور کے لیے دین نہیں, جو کام کرے اللہ کے لیے, جو نیت کرے اللہ کے لیے, جہاں پہ آ کے بیٹھی ہیں تو اللہ کے لیے, سن رہی ہیں تو اللہ کے لیے, کوئی کام بھی کریں تو خالص نیت کریں, کیونکہ ریا یا دوسروں کے لیے کام کرنا ہمارے اس کام کے افادیت کھو دیتا ہے. ختم. ہر چھوٹے سے چھوٹا کام اللہ کے لیے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کیا کروں گا, میں آپ کو مومنین کے ساتھ درجہ دے دوں گا. سبحان اللہ, کتنا پیارا اللہ تعالیٰ نے آرام سے بتا دیا کہ کوئی بات نہیں ہے, کر چکے ہو, نہیں سمجھتی, نہیں دوڑا قرآن سنا تھا, نہیں قرآن کے قریب گئے تھے, اب چلے گئے اور بات سمجھ آ گئی اور دل ڈر گیا, تو کوئی بات نہیں ہے, کتنا چار کام کرو, یو ول بی ود مومنین. اور مومنین کو اجر کیا دے گا اللہ تعالیٰ؟ اجرن عظیما, اجرن عظیم, سوچیے اللہ کا عظیم اجر کیا ہوگا. اور ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اجر دے جو اس نے مومنین کا ہائیسٹ درجہ رکھا ہے, جس میں اپنے چہرے کا دیدار بھی ہے. اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار چاہتے ہیں, ہے نا, ہم جنت کا اعلیٰ مقام چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم ان چار چیزوں پہ عمل بھی کریں گے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بڑے پیار سے کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں میں سزا دوں, ماں یب فل اللہ بھی عذاب, کیوں دوں گا میں عذاب, عذاب دینا ہی نہیں چاہتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے دوزخ بنائی ہی نہیں, جہنم بنائی ہی نہیں, سرکشوں کے لیے بنائی ہے جو مان کے نہیں دیتے, جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں, اور منافقت کے درجے میں رہتی ہیں اور منافقت کے درجے میں ہی چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ان سے نکالے. الحمدللہ اتنا آئی اوپنر یہ آج کا پارا تھا اور اتنی زیادہ باتیں کرنے والی ہیں نا, دل جا رہا تھا ایک ایک بات پہ رک کے سوچیں. آپ ضرور اس پہ تدبر کیجئے اور امید ہے آپ نے کچھ حیات کو ہائی لائٹ کیا ہوگا. جب میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا کہ اگر آپ اس سے صحیح فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو جو آیتیں دل کو لگتی جاتی ہیں تو اس کو ہائی لائٹ کریں, اور صرف آپ ہائی لائٹ آیتوں کو پڑھیں گے تو پورے پارے کی جست آپ کے سامنے آ جائے گی اور آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے انشاءاللہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سننے والا, عمل کرنے والا اور اسے آگے پہنچانے والا بنائے, اور ہمیں ان تائبین میں سے, اپنی اصلاح کرنے والے میں سے, اور اپنی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والے اور اپنے دین کو خالص کرنے والا بنائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں مومنین کے ساتھ درجات دے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اس بارش کو لے جائے اور اس سے پھول بوٹے جو نیکیوں کے اگری ہیں نا وہ اگے, جان میں داخل ہوں گے تو پاک صاف ہوں گے. کتنی بڑی رحمت ہے, سوچو تو صحیح. میں سوچ رہی تھی کہ غلطی ہے تو انسان توبہ بھی کرتا ہے, اللہ کو یاد بھی کرتا ہے, تو کیا ہوتا ہے, دل چمک جاتا ہے. انشاءاللہ ہم سب اس چمکتے دلوں کے ساتھ رمضان کی برکتیں سمیٹیں گے اور رمضان میں انٹر ہوں گے, ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے عافیت والا رمضان ہو, کہ جو ہم نے نیتیں کی ہیں نیکیوں کی وہ اس میں ہمیں کرنے والا بنا دے. کیونکہ نیت تو کرتے ہیں نا پھر دعا بھی کرتے ہیں. پہلا سٹیپ کیا ہے, ہم استغفار کریں گے کہ اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ ختم کر دے. دوسرا کام ہے دعائیں کریں گے, اور تیسرا قرآن میں جو آتا جاتا ہے اس کے ساتھ ہم اپنی اصلاح کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں مومنین میں سے کرے. تو کل پھر ہم نئے پارے کے ساتھ ملیں گے, پارہ نمبر 6. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اور جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اپنا خیال رکھیے گا, زندگی رہی تو انشاءاللہ کل پھر ہم نئے پارے کے ساتھ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.